أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد ربي بإنما أشهد حليف مع أقول ساقية ساقرين يقنين بانا ربانا كمان في الزمان في الهدي ليس صبر آلية بلتي فاطمة محمد مثل سهال آلية أختر مثال كتر نازا كياني غازي خانو فرانا سهاتين سبانا سلوك شاهينا سريا أسرا فاطمة أمير فاطمة أسمى فاطمة مثل فاطمة بكو فريكي أشهد الله خان خاني سبان ربي أسران ماریہ چگوپتا آچر تسلیم روبیا پوسر عمر واسیہ حسین امید تفشیش ناظم قدیم رانی شہین سلمہ عزر نوبر مسعود جی انشاءاللہ ابھی دوبارہ سے کیا آ رہا ہے کیا آواز پہ کچھ پوچھا ہے آپ سب کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایک منٹ ہمیں مائک آف پر دھیان کریں گے آپ دیکھیں آپ ٹھیک ہے سیم ہے چلے نو ابھی نہیں آئی کم کرے اس کی تک ایک مسئلہ تھا ہاں اس کے اندر ہی کوئی پرابلم ہو گئی ٹھیک میں کچھ بھی آپ میرے پاس دے رہی ہوں گولیا ٹک کی آواز آ سکتی ہے آواز آتی ہے یہ ہے اچھا دوبارہ سے ابھی آپ سب سے پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کلاسز ہیں اس کو بالکل مس نہیں کرنا کوشش کریں کلاس سے پہلے کلاس کا انتظار کریں بالکل لیتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ آ جائے کیونکہ کلاس اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے پھر تاریخ ریپلے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں یقین کریں یہ وقت بڑا یاد آتا ہے بہت زیادہ کیونکہ جو اسٹوڈنٹ صرف ہم طالب علم ہوتے ہیں نا خاص طور قرآن کے باقی آپ لوگ ایڈوانس کورس کریں گے اس سے علم ناطر کورس ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے لیکن جو مطلب قرآن کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ اسے بھی آپ کریں گے قرآن کی ٹرانسلیشن سے بھی کلاس سے قرآن کی ہوگا لیکن اس طرح وہ مزے ہیں تو آپ سب اپنے جو ہیں جو ہماری اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں سسٹرس ہیں ان سب کو بھی ضرور بولیں کہ لائیو کلاس لیں کوشش کریں لائیو لینے کی ٹھیک ہے تو باقی اس میں کوشش کریں اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ باقی جو چیز آپ کی رہتی ہے پڑھنے میں اس کو ساتھ ساتھ کوشش کریں ساتھ ساتھ پہلے سے کریں ٹھیک ہے اور اپنی گروپ کے لیے آپ نے جو پریزنٹیشن بنا ریڈی رکھی ہے اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ ابھی سے اسٹارٹ کریں ڈسکس کریں اس کو کیا کرنا ہے اپنی آڈیو بھی آپ انڈیویجلی بھیج سکتے ہیں اپنی فیلنگس کے لیے یہ ابھی اتنا لانگ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس میں بھی بڑا ٹائم کام کا نہیں اینڈ ٹائم پہ یقین کریں سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شروع سے پہلے سے آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے رکھیے اس کو چیک کریں کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں چاہے کوئی ٹرانسلیشن سینڈ کر رہی ہوں یا اپنی آڈیو سینڈ کر رہی ہوں اور آڈیو جو آتی ہو وہ 2 سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جتنی شارٹ بات کریں گے اتنی سمجھ آئے گی کیونکہ فیلنگس ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم بہت لمبی بات کریں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہے استاد جی کو جتنے بھی لیکچر کافی ہوتے ہیں بہت شارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے لیکچر کرا ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ المزمل سے اس کے ساتھ ہی ہم قیامہ بھی تھوڑی سی پلے کریں گے پھر آپ کا لائن ہوگا سسٹر عائشہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ 2 سورتیں ان شاء اللہ یہ ارادہ ہے کہ ہم 2 سورتیں پلے کریں کیونکہ تھوڑا شارٹ ہوتی ہے تفصیل اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ کہ ہم اس طرح بھی ہمارے لائف اسکول ہم ساتھ ساتھ کریں ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ المزمل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سورت مدثر سورت کے بارے میں چند باتیں سورت ترتیب کے اعتبار سے 74 یعنی 74 نمبر کی سورت ہے 2 رکوع ہیں 56 یعنی 56 آیات ہیں 155 یعنی 255 کلمات ہیں اور 1010 1010 حروف ہیں سورت مکی ہے اور پوری سورت مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہوئی آیات کا مجموعہ ہے سورت کا نام مدثر شروع سے ہی ہے اس سورت کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی ہیں بلکہ دوسری وحی ہے اس نے اتفاق کہی کہتے ہیں تو عموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اسی کی ترتیب میں پڑھیں مکی سورتیں پہلے اور بدنی ادھر جبکہ پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اتنی سورتیں پڑھنے کے بعد اب بالکل جب ذہنی طور پہ انسان قرآن پاک کے آخری کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے اب ابتدائی سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اسی ماحول میں لے جاتے ہیں جہاں وہ نازل ہوئی تھی اور دوسری بات یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مخاطب جو تھے وہ لوگ تھے جو کفر پہ تھے جبکہ آپ قرآن پڑھنے والے کفر والے نہیں ایمان والے ہوتے ہیں. سورت بہت خوبصورت ہے. پہلی سات آیات جو ہیں وہ ابتدائی دور کی ہیں. روایات میں آتا ہے جس میں صحیح بخاری مسلم مسند احمد وغیرہ کی روایات ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیات اتری پھر اس کے بعد آپ کے دل پر ایک بہت خشیت آ گئے اور حضرت ختیجہ سے کہا زملونی زملونی. اس کے بعد ایک خاص نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے تھے. کیسے؟ ایک مدت تک آپ پر وحی کا نزول بند تھا. اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت تاریخ ہوئی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے. جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل آپ کے سامنے نمودار ہو کر کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس سے آپ کے دل کو سکون ہوتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی. تو جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے لیکن جب ایسے ہی فترۃ الوحی اس عرصے کو کہتے ہیں وحی کے بند ہونے کا زمانہ. اللہ کے نبی ایک روز کسی جگہ سے گزر رہے تھے. فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ کر سخت خوف زدہ ہوئے. گھر پہنچے اور کہا کہ مجھے اڑا دو. دسرونی دسرونی دسر کا لفظ جو مدثر لفظ میں بھی دکھ رہا ہے. چنانچہ گھر والوں نے مجھے لحاف پہنچایا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی یا ایہا المدثر نازل کی. پھر لگاتار مجھ پر وہی کا نزول شروع ہو گیا. یہ بخاری مسلم مسند احمد اور ابن جریر کی روایت کا خلاصہ تھا. یہ بالکل ایسے ہی کہ ایک دفعہ کوئی قرآن کے جائے تو پھر کئی دن نہ آ سکے تو اس کا دل اٹکا رہے. ایک سسٹر ملی تو کہنے لگی کہ میں نے پچھلے فرائیڈے کو آپ کی کلاس لی تھی اور جو میں نے پڑھا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ ساتھ ہے. میرا دل وہیں اٹکا ہوا ہے اور میں نے اس دفعہ بھی آنا ہے. ایک دفعہ انسان قرآن پاک کا ذائقہ چکھ لے تو اس کو کوئی اور مجلس اچھی بھی نہیں لگتی. قرآن کی مجلس میں آنے کے بعد دوسری مجلسیں ویسے ہی صرف کھیل تماشا لگتی ہیں. قرآن کا بہرحال اثر ہوتا ہے, اس کی ایک کریپ ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 8 سے لے کے سورت کے آخر تک کا جو حصہ ہے یہ اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو چکی تھی اور پہلی دفعہ مکہ میں حج کا موقع آیا. سوچئے ذرا, شہر میں پہلی خرابی پھیلی ہوئی ہے. یہ ایسی ہے جیسے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہو اور اوپر سے مہمان بھی آ جائیں. کیا مشکل مرحلہ ہوگا. کچھ حالات اسی قسم کے اس دور میں دکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی آپ نے اس بات کو اپنے اوپر لیا. چند قریب کے ساتھی اس بات کو سن کر ایمان لے آئے. کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ شروع کی. مکہ میں کھلبلی مچ گئی, مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. حج کا موسم ایسا ہوتا تھا پورے عرب سے لوگ آتے تھے اور قافلوں کے قافلے تھے. مکہ والوں کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ یہ کیا ہوا, اگر یہاں لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو بڑی جلدی پھیل جائے گی, گھر گھر پھیلے گی. اللہ کے نبی بھی بیدار مغز تھے, موقع کے لیے پہلے سے تیار ہوتے تھے. آپ نے قافلوں کے پاس جا جا کر ان کی قیام گاہوں پر حاجیوں سے ملاقاتیں کی اور اس طریقے سے بات کرنی شروع کی کہ آپ کی دعوت جو تھی وہ ہر جگہ پہنچ جائے. چنانچہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ کی, کانفرنس کہہ لے یا میٹنگ کی, جس میں یہ طے کیا کہ حاجیوں کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جائے جس پہ سب متفق ہوں. ہم سب ایک ہی بات کہیں گے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے فلاں فلاں, تاکہ سب لوگ ہماری بات مان جائیں اور ہماری بات کا اعتبار ہو. ان کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ. اس نے کہا کہ دیکھو تم مختلف باتیں کرو گے, کوئی جادوگر کہے گا, کوئی کاہن کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, تو ہمارا اعتبار جائے گا. تو بہتر ہے کہ ایک بات طے کر لیتے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ نے کہا اچھا ہم کاہن کہتے ہیں آپ کو. ولید کہنے لگا نہیں بھائی وہ کاہن نہیں ہے, لوگوں نے کاہن دیکھے ہوئے, وہ گنگناتے رہتے ہیں, بیکار باتیں کرتے ہیں, ادھر کے فکرے ادھر جوڑتے ہیں, قرآن کو تو ان سے کوئی دور کی نسبت نہیں ہے. کچھ اور بولے, کہنے لگا اچھا ایسا کہتے ہیں کہ ایک مجنو ہے, دیوانہ ہے, بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. ولید پھر بولے, کہنے لگا کیا بات ہے یہ دیوانے اور مجنو اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں. دل سے اس کو بھی یقین تھا, آگے ہم سورت میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کہا نہیں یہ باتیں کوئی نہیں ہماری مانے گا, یہ بھی نہیں کچھ اور کرو, کوئی کہے گا کیسی باتیں کہ یہ کوئی دیوانے یا مجنو ہے. کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شاعری ہے اور شعر کی قسم ہے. انہوں نے کہا لو لوگوں نے شاعر نہیں سنے ہوئے، سب کو پتا ہے شاعری کیا ہوتی ہے، یہ تو قرآن شاعری سے فرق ہے، یہ بھی بات ان پہ فٹ نہیں ہوتی. ہاں اس کے کلام میں مٹھاس بہت ہے اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی ڈالیاں بڑی سمردار ہیں. اس پر ابو جہل جو تھا وہ ولید کے سر پہ ہوا، کہنے لگا آپ خوش نہیں ہوگے، سب جو بات کہتے ہیں آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کبھی ہوتا نا ایک بندہ جو کسی بات پہ راضی نہیں ہوتا، تو آپ بتاؤ. اس پہ پھر ولید بن مغیرہ بیٹھا، جیسے آپ ایکشن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے ابھی صورت میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک ایکشن لکھ دیا نام لیے بغیر، اور تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، واقعہ سیرت سے سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں نام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ نام لینے کی ضرورت نہیں. اس نے غور کیا، سوچا، تدبر کیا، آنکھوں کو گھمایا، پھر ایک دم بولا اچھا چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. جادوگر کا لفظ سن کے سب مطمئن ہو گئے کہ ہاں جادو والی باتیں لگتی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے ایک دفعہ جو اس دعوت کو سن لیتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں پلٹتا. کوئی پلٹانا چاہتا ہے تو وہ گھر والوں کے سامنے آ جاتا ہے. چنانچہ پھر سب نے اس حج کے موقع پر یہی سب کو آنے والوں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے. تو یہ آیات اس صورت میں ہمیں دکھتی ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 8 سے 10 میں منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو آج کر رہے ہو اس کا انجام بڑا برا ہے، قیامت کے دن بھی دیکھو گے دنیا میں بھی. آیت 11 سے 26 میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی. ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ تھا، ایکسٹرا آرڈنری جس کو آپ کہتے ہیں اسمارٹ، کلیور، پتہ بھی لگ گیا تھا اس کو حق کا، لیکن پھر تعصب غالب آ گیا اور اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا. پوری اس کی ذہنی کشمکش کی تصویر کشی کی گئی ہے ان آیات میں. دل سے اللہ کے نبی کا اور اسلام کی صداقت کا قائل تھا، مگر اپنی قوم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی سرداری کو پیچھے نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ایمان لانے سے باز رہا. ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد بالآخر اس نے قرآن کو جادو کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بدنیتی بے نقاب کر دی، قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چلتا رہا. آیت 27 سے 48 27 سے 48 یہ دوزخ کی خولناکیوں کے بارے میں، اور یہ آخری صورتوں کا مزاج ہے کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں جہنم یا جنت کی بات ضرور آتی ہے کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور آیت نمبر 49 سے 50 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی، اور وہ ہے آخرت سے بے خوفی. اس دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں اور قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر جنگلی گدھے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان سے قرآن سے ڈرنے والوں کو یہاں جنگلی گدھے کہتا ہے کہ دنیا کی باتیں کرو خوب شوق سے سنیں گے، ادھر قرآن کا ذکر شروع کرو تو چیزیں سمیٹنی شروع کر دیتے ہیں کہ اب گھر چلنے کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آخر میں صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کہ وہ شرطیں رکھے اور پوری کرے. یہ ایک نصیحت ہے سب کے سامنے کھول دی، جس کا دل چاہے بسم اللہ، نہیں دل چاہے اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں سورت کو، انداز اس کا بھی بالکل پچھلی سورت والا، اس لیے ہم اس کو اکٹھا پڑھتے رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ساتھ ساتھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے. مدثر وہی انداز، عربی زبان میں لباس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں. وہ لباس جو جسم کو مس کرتا ہے، مس کون سا کرتا ہے جسم کو، عموماً انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں یا شمیز، یا عام طور پہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو مس کرتے ہیں. ایسے تمام لباسوں کو عربی میں شیار کہتے ہیں، شین عفرا. اس کے اوپر پھر جو چادر ہے اس کو دسار کہتے ہیں، دسر سے، اسی سے لفظ ہے مدثر. تو دسار کیا ہوئی؟ چادر، کمبل، بلینکٹ اڑنے والا. اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. پیچھے تھا قیام اللیل سورت مزمل میں، یہاں ہے قیام النہار. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھی نہ جائیں تو بات واضح نہیں ہوتی. وہ بات جو وہاں شروع ہوئی تھی وہ اس میں پوری ہوگی. وہاں تھا راتوں کا قیام، اللہ کے آگے جھکنا، اور یہاں ہے قیام النہار، دعوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اور اللہ کے نبی نے اس قوم پر اتنا عمل کیا کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے. چاروں طرف سے محاذرائیاں ہوئیں، ہر رکاوٹ کو دور کیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک قم فانذر کا حق ادا کیا، محبتوں کا جہاد کیا، نفرتوں کا جہاد ہوا، لڑے، دشمنوں سے لڑے، ساری زندگی جدوجہد کی گزر گئی، نہ دن کا آرام نہ رات کی نیند، محبتیں والے راستے میں آئے تو ان کو چھوڑ دیا، لالچ دیے نہ لالچ چھوڑ دیے، ڈراوے دیے ڈرے نہ، اور اس طریقے سے آپ آگے آئے کہ پھر آپ نے حقیقت میں دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ قم فانذر، یہی حکم آج مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ اگر آپ قم کو دیکھیں تو یہ امر ہے، فعل امر، قیام، اقیم پڑھتے جاتے ہیں، اقیم سے اصل میں واحد ہے، یہ وہاں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہاں ہے قم، کھڑے ہوئیے، اٹھیے۔ جو پڑھ لیا اب اس کو مزید پختگی حاصل کیجئے، اور پھر دکھی انسانیت کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے۔ کیسے؟ انذار کیا ہوتا ہے؟ باپ محبت، بڑے پیار سے جب کسی کو ڈراتے ہیں نا، کسی بات سے اٹھو اٹھو چلو چلو چلتے ہیں، شفقت اور محبت کا، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ بچھو آگ سے ڈراتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام اپنی قوموں کو جہنم کے سانپ بچھو سے ڈراتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا لقب نذیر تھا، اور ہر نبی کا لقب نذیر ہوتا ہے، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ مضر چیزوں سے ڈرانے والا اور بشیر خوشخبریاں دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے اب لوگوں کے اگر مقدر سنوارنے کی نیت کی ہے تو پھر اٹھنا پڑے گا، سو سو کے بات نہیں بنتی، کھا کھا کے بات نہیں بنتی، آرام کر کر کے بات نہیں بنتی، اب اٹھنا پڑے گا۔ یہی حکم اللہ کے نبی حضرت نوح کو ملا، وَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان پر ایک ایسا عذاب آ جائے، بڑے دن کا، دکھ دینے والے دن کا۔ سورۃ نوح کی پہلی آیت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سوتوں ہوں کی حفاظت کرنی ہے تو کسی ایک اٹھنا پڑے گا۔ ذہن میں لائیے کوئی چوکی دار جو جنگل یا کسی ویرانے میں قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، اگر وہ بھی سو جائے گا تو شیر بھیڑیا آئے گا، سب کو کھا جائے گا۔ لوگ سفر میں لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اب آپ نے جاگنا ہے، اب آپ نے جاگنا ہے۔ شیطان سب کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، غفلت کی نیند، کبھی خواہشوں کا نشہ، کبھی شبہات کا نشہ، کہیں شہوات کا نشہ۔ جب امتیں سونے لگتی ہیں تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد میں آپ کی نسلوں تک اپنا پیغام بھیجوں گا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تھے، سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اب یہ کام قم فانذر کا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہی قم سورۃ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی صورت میں مجھ تک بھی پہنچا اور آپ تک بھی پہنچا، یہی قم وجعلناکم امتم وسطن کی صورت میں دوسرے پارے کی پہلی آیت میں ہم سن چکے، اور ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر کی صورت میں پڑھ چکے۔ آج امت کے اندھیروں کا دور ہے، روشنی ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں جو اللہ کے دین کو لے کر نکلے گا اس کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا، وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں روشنی کے لیے چنا۔ اس لیے اصل دعوت کیا ہے؟ انذار، یا پھر نوٹ کیجئے، پیچھے ہم بات کر چکے کچھ دن پہلے بھی کہ اصل دعوت کیا ہے؟ ڈرو، اپنے برے انجام سے بچو، چھوڑو اپنے آپ کو۔ سورۃ مزمل میں جو احکامات تھے وہ ذاتی اصلاح کے تھے، شخصی اصلاح کے تھے، تہجد، نماز، روزہ۔ سورۃ مدثر میں جو احکامات ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے ہے، اور اصلاح خلق سے۔ مخلوق کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قم، کھڑے ہو جاؤ، کھا رہے تھے کھانا چھوڑ دو، پی رہے تھے پینا چھوڑ دو، آرام فرما رہے تھے چھوڑنا پڑے گا۔ فانذر، کرو کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے نام کی بڑائی نہیں، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے استادوں کی بڑائی نہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے نام کو بڑا کرو، یہ ہے اصل تبلیغ، رب کا نام بڑا۔ میرا آپ کا نام بڑا نہیں، مت استادوں کے نام بڑے کیا کریں، رب کا نام بڑا. استادوں کی بڑائی کے لیے آپ نہیں پڑھنے آتے ادھر، آپ آتے ہیں اللہ کی بڑائی کے لیے. اس لیے کبھی کہیں بات کرنی ہو، کبھی یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں فلاں پڑھاتی ہیں، وہ بڑا اچھا پڑھاتی ہیں، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، وہ کرتی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے دل میں رب کی بڑائی آ رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر آپ کے دل میں میری بڑائی آ رہی ہے تو یہ میری ناکامی ہے. وہ ربک فکبر. اور یہ وہی کبر ہے جس کا ہم دن میں اذان اور نماز میں اللہ اکبر کی صورت میں کئی بار اظہار کرتے ہیں. یہ کون سا پھر اکبر ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھو؟ نہیں. کال سے بھی اللہ کو بڑا کرو، فعل سے بھی اللہ کو بڑا کرو، عمل سے بڑا کرو. زبان سے تو بڑا کرتے ہو، عام وقتوں میں بھی اس کو بڑا کرو. اور یہ تھی وہ دعوت جس پہ لوگ دشمن بنے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہتے، واللہ ہی نہ تو ولید بن مغیرہ آپ کا دشمن ہوتا، اور نہ ابو جہل آپ کا دشمن بنتا، اور نہ اپنے بیگانے بنتے، اور نہ صادق اور امین کا لقب کاہن اور مجنو میں بدلتا. لوگ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب بالفعل ہم اللہ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. خاندان کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. شوہر کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. بچوں کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. ہم جب اللہ کو اپنی عملی زندگی میں بڑا کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہیں رسموں کے نام پہ، کہیں مال کمانے اور خرچ کرنے کے نام پہ. اللہ صرف مسجدوں میں بڑا نہ ہو، اس کی عظمت اور بزرگی تمہاری زندگیوں میں دکھے. کیونکہ جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو کیا اس کی بات بڑی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی اطاعت بڑی نہیں ہوگی؟ ہم پر اللہ اکبر کہنے پر آزمائشیں کیوں نہیں آتی؟ حضرت بلال پہ اللہ اکبر کہنے پہ تو آزمائشیں آتی تھی، احد احد کی پکار تو آزمائشیں لاتی تھی، فرق کس بات کا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اکبر کیا تھا اطاعت اور سبمیشن کے ساتھ. ہم کرتے ہیں اللہ کو اکبر تسبیحیں پڑھ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فکبر، رب کو بڑا کرو. اپنے دلوں کو چیک کیجیے، یہ دوسرا حکم ہے جو نبی کو دیا جا رہا ہے. پہلا حکم قم فانذر، دوسرا وربک فکبر. یہی ترتیب ہوگی آج بھی، خیر اس کے لیے جس نے لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. سوئی ہوئی قومیں محض خیالات سے اپنے دلوں کو بہلا رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر اللہ اکبر کا کنکر پھینکو. معاشروں میں، سوسائٹیوں میں، گھروں میں ہلچل اسی وقت مچتی ہے جب ہم لوگوں کو اکبر کیے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی بڑائی کی بات ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم کرتے ہیں بڑا اللہ کے نام پہ، حقوق العباد کے نام پہ، شوہر کے رائٹس کے نام پہ. ہوتا کیا کہ ہم لوگوں کو ان کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق بھی دے چکے ہوتے ہیں. جب ہم ان سے اللہ کا حق واپس لیتے ہیں نا کہ لا تعت علی مخلوق ان کی معصیت الخالق، اتنی مانوں گی جس میں خالق کی بات ہے. ہاں باقی آپ انسان ہونے کے ناطے حق جو نہیں کرتی تھی اپنی کمی کوتاہیوں پہ، معذرت خواہ، اور خدمت کروں گی، اب اور اطاعت کروں گی، اب اور آپ کی غیبتیں نہیں کروں گی، برائیاں نہیں کروں گی. ایسے وقتوں میں لوگ ہل جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو جو ہدایات نبوت کے آغاز میں دی جا رہی ہیں، اس سے بہتر کوئی لائحہ عمل ہو سکتا؟ کس طریقے سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور بس اللہ کی بڑائی بیان کر دیں؟ نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا. ہم جا کے اپنا نام رکھیں گے نا تو لوگ کہیں گے کیوں میرا نام کیوں نہیں. تو اللہ کا نام جب ہوگا انشاءاللہ رکاوٹیں آئیں گی، تو وہ رکاوٹیں دور بھی کر دی جائیں گی. انسانیت کو اس کے برے انجام سے بچا لیجیے، اور پھر رب کی بڑائی، یہ دوسری چیز ہے. اس کے بعد وصیابک فطہر، تیسرا حکم اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں. سیاب صوب کی جمع، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہوتے ہیں، لیکن مجازی طور پر عمل کو بھی صوب اور لباس کہتے ہیں، اسی سے لفظ ثواب بھی ہے. سب سے پہلے تو دل پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، بتوں کی محبت سے، چھوٹے خداؤں کی خدائی دل سے نکل جاتی ہے. جب دل میں لا الہ الا اللہ آتا ہے تو کسی کا نام کام اس کی بات ہی نہیں ہوتی، بات بڑی ہو جاتی ہے اللہ کی. اور آپ ذرا ان آیات کو اس کے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی کو نبوت کا عظیم و شان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیا. بظاہر بات یہ تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر آپ اٹھے ہیں وہ شرک کا گھڑ تھا. بات صرف اتنی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے, بلکہ بات اس سے بڑی تھی. اور وہ کیا کہ مشرکین مکہ جو تھے عرب کے اندر خانہ کعبہ کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتے تھے. آپ کہہ لیں آج کے دور کی کوئی ان لیڈ سوسائٹی. پورا مکہ بتوں سے بھرا ہوا, لوگ گھر گھر میں مجاور بنے بیٹھے. ایسی جگہ میں ایک شخص, کوئی ٹیم نہیں ہے ساتھ, کوئی رو نہیں ہے, کوئی بیک پہ نہیں ہے, کوئی آگے نہیں ہے, کوئی گرتے کو تھامنے والا نہیں. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے قول لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگ اللہ کو ایک کہو فلاح پاؤ گے. یہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ دینے والی بات ہے. یہ خاندان کا پہلا شخص بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی توحید چکھی نہیں, اور پوری نفس پرست سوسائٹی کا پہلا شخص بھی ہو سکتا ہے. خاندان کی وہ پہلی لڑکی اور عورت بھی ہو سکتی ہے جس نے قرآن پڑھ لیا اور اب اس کو ہوش آ گیا کہ میرا تو سارا خاندان ہی کچھ اور کاموں میں. ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فکر نہ کرنا, حالات خراب ہوں گے تو وربک فکبر, رب کو بڑا بناؤ وہ تمہاری مدد خود بخود کرے گا, شرط ایک ہے کہ وسیابک فتأخر, اپنے دامن کو پاک رکھو. یہاں دائی دین اور مبلغ کے لیے ایک بہت خوبصورت نصیحت ہے, ہر ممکن حد تک اپنے دامن کو پاک رکھو, ورنہ وہ آپ کی برائی آپ کو ہر جگہ دکھائیں گے. آپ میں یہ بھی تو ہے, مجھے درد دینے لگ گئے, آپ نے تو یہ کر لیا, آپ تو یہ, آپ میں تو وہ ہے. اللہ تو بندے کو معاف کر دیتا ہے, بندے نہیں معاف کرتے. اس لیے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو مٹائیں. امام بخاری کا وہ واقعہ یاد کریں کہ ہزار اشرفیاں سمندر میں پھینک دی صرف اس خیال کے تحت کہ اگر یہ اشرفیاں میرے پاس نکلی تو میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا, تو میں تو اللہ کے نبی کی حدیث جمع کرتا ہوں, پھر مجھ سے کون حدیث لے گا. لہذا ہر ممکن حد تک, پیچھے کی زندگی گئی ختم. میں اکثر بچوں کی ماں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی آزادی تو ختم. دو اور آنکھیں اس کو اب دیکھ رہی ہیں, ماں کیا کر رہی ہے, کیسے بول رہی ہے. بالکل اسی طرح ہم جب اللہ کے کام کی نیت کر کے اٹھ جاتے ہیں نا تو ہم پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. جس کا دل چاہے آواز کس جائے, جس کا دل چاہے کمنٹ دے جائے. آپ دیکھیں نا گھر گھر میں آواز پہنچتی ہے تو ہر بندے کا ایک اپنا ہی کمنٹ ہوگا نا. کوئی بات کرنے پہ بولے گا, کوئی کپڑوں پہ بات کرے گا, کوئی حال حلیے پہ بات کرے گا, کوئی آنے پہ بات کرے گا, کوئی جانے پہ بات کرے گا. تو کہا کہ تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو, بس رب کے نام کے ساتھ ہو تو تم اپنے آپ کو پاک رکھو. ورجز فہجر, اور گندگی سے حسب سابق دور رہیں. کون سی گندگی؟ رجز گندگی کو کہتے ہیں. رجز کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے, گندگی ایسا عذاب جس سے گھن نہ آئے. یہاں مراد ہے بتوں کی پوجا کی گندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سب کو چھوڑے ہوئے تھے, لیکن اور کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی بت نہیں پوجا, کبھی شراب نہیں پی, کبھی غیر اللہ کا ذکر کیا. آپ نے اپنی فطرت کی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں لباس کو نجاست سے پاک رکھنے, جسم دل روح کو پاک رکھنے کی بات کرتے ہی ورجز فہجر کا, اور حقیقت ہے کہ اسلام صفائی کا دین ہے جیسے سچائی کا دین ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان گندے ترین لوگ ہو گئے. آج ہماری سڑکیں, ہمارے گٹر, ہمارے پبلک ٹوائلٹس اتنے گندے ہو گئے کہ طہارت نام کی کوئی چیز نہ رہی. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے مہذب ترین قومیں جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, ان کے پاس طہارت کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو اسلام نے دے دیا. حدیثوں کے پورے پورے چیپٹر ہیں طہارت کے, فقہ کی کتابیں ہیں طہارت کی, قرآن میں کتنی باتیں پاکی نا پاکی کا. اس لیے ورجز فہجر, عقیدے کو پاک کرو, عمل کو پاک کرو, ظاہری باطنی صفائی رکھو. اور مبلغ کا کلام اس وقت تک مؤثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود کو حت الوسع پاک صاف نہ رکھے. وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں ان سے بھی دور ہو, اور وہ حال حلیہ حرکتیں جو لوگوں کی نظروں میں اس کو برا بنائے اس کو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک لفظ ہوتا ہے رجز اور ایک ہے رجز, معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. رجز بت کو کہتے ہیں, رجز پلیدی اور گناہ کو کہتے ہیں. کیا پتا چلا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. چھینٹے تو پڑیں گے پھر بھی, لیکن آپ صاف رہیں. جتنی لوگوں نے تنقید دین پھیلانے والوں پہ کی ہے, اتنی لوگوں نے فلمیں بنانے والوں پہ نہیں کی. جتنا لوگ دین داروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں, اتنا لوگ میوزیشنز اور گلوکاروں کو, اور وہ لوگ جو خاص طور پہ فیس پر فجور کرتے ہیں, اتنی ان پہ نہیں ہوئی. کیچڑ اچھالیں گے لوگ, نبی پہ اچھلا, سب سے زیادہ تنبیہ کرام پہ تانے ہوئے, لیکن کیوں بچ گئے؟ کیونکہ پاک تھے. کوئی آپ پہ الزام لگائے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. الزام آپ کا دھل گیا, یہ بڑی بات ہے. یہاں سے ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, بروز فہجر کر وہ کہہ کے رہبانیت والا تصور نہ رکھو کہ جتنے گندے اتنے نیک, جتنے میلے کچیلے اتنے مقدس. کوئی ذرا اجلے کپڑے پہن لیتا تو سمجھنے لگتا یہ دنیا دار بندہ ہے, حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے. شائستگی کی معمولی سی حس بھی جس اندر کے اندر ہوتی ہے, اس کو صاف انسان اچھا لگتا ہے. ادھر دین پھیلانے والوں کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ حال بھولیا باہر جاتے وقت دیکھ لیا کرو کہ کیسے ہو, تمہارے حالات کیسے ہیں. کوئی تمہیں دیکھ کر یہ تو نہیں سوچ لیا کہ کوئی اتنا گندا شخص ہے کہ برقعے میں سے بو آ رہی ہے, اور کپڑے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے گرمی سردی کے. بہترین کپڑا اگر پہننا ہے تو دین کے کام پہ پہن لو, اپنے آپ کو پاک رکھو. تسنن نہ ہو, بناوٹ نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شو پیس بن کے نہ جاؤ کہ لوگ تمہیں ہی دیکھتے رہے, لیکن صاف ستھرا طریقے سلیقے کے ساتھ جاؤ. اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی ہے بروز فہجر کا, کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیبوں سے پاک رکھو. مثلا آپ درس دینے لگے, اس سے پہلے خیر سے آپ کسی کی غیبت فرما چکے ہیں, آپ کہتے چلو چلو درس کا ٹائم ہو گیا, کوئی نہیں سنے گا. وہ لوگ جو کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اس میں ایک عمل کا نقطہ. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کلاس میں اس کرسی پہ بیٹھتے ہی لوگ آپ کی بات مانیں, آپ کی عزت کریں, تو آپ کو اس کرسی سے اتر کر بھی ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے. بے تکلفیاں, تانے باتیں, ادھر کی بات ادھر کی بات, نمائش کی باتیں کرتے کرتے, اور بعد میں آپ کہے کہ ہماری بات مانیں, کوئی نہیں مانے گا. اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی بات کے پہنچنے تک. لباس وہ اولین چیز ہوتی ہے جو کسی بندے کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے. پہلی نظر میں آپ کس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ابھی کوئی آئے آپ کس کو کہیں گے فقیر ہے؟ کپڑوں سے پہچانیں گے نا. کوئی شاہی لباس میں ہے تو کس کو مانیں گے؟ یہ بادشاہ, اس کے لباس سے مانیں گے نا. تو اثر ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا مرد اور بیوی کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کا. اسی طرح ایک چوتھا معنی بھی ہے, اور وہ کیا کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اپنا دامن پاک رکھو, پاک دامنی کے معنوں میں دامن گلے کو کہتے ہیں. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھو, اخلاق بھی اچھا رکھو, کپڑے بھی اچھے پہنو, صاف ستھرا رہو, تو اس سے تمہارا معاملہ درست ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمنن تستکثر, اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے. یہ بھی جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کئی معنی. تمنن کا لفظ وہی ہے جو من سے ہے, من اللہ علی المومنین والی بات, بوجھ وزن کو کہتے ہیں, کسی پر احسان جتلانا. اور تس تکثر میں کثرت کا لفظ ہے. نمبر ایک, اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس پر بھی احسان دو فیاضی کے ساتھ کرو, کوئی غرض نہ رکھو. کسی کو کچھ دے رہے ہو اس سوچ کے ساتھ کے بدلے میں تمہیں دے, ایسا نہ کرو. سو دے رہی ہوں تاکہ کل 101 ملے گا, یہ نہ کرو. جوڑا دے رہی ہوں اس کے بدلے میں جوڑا ملے گا, ایسا نہ کرو. یہ درست طریقہ نہیں ہے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے, کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے, مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتلاؤ, اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو, بے لوس ہو کے کام کرو. تیسرا مفہوم کیا ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو, مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھو. کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ میں نے تو یہ کام کر لیا, در سے نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر, اس کام میں جان لڑا کر تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے. اور الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کی اب دلیل بنتے جا رہے ہیں. وہ کام بھی اپنے اوپر لیتے جاتے ہیں جس کی کوئی ان کو ذمہ داری نہیں دی جاتی, صرف ایک ہی تڑپ لے کے جا رہی ہے نا, ایک ہی تڑپ کام کراتی ہے کہ میرا حصہ اس میں چل جائے. تو ولا تمنن تستکثر, جتنا بھی کر لو اس کو پیچھے ڈال دو, ایسے موقع پہ ایک آن لائن ساتھی ہیں, اسٹوڈینٹ ہیں ماشاء اللہ, اور ہیلپ کرتی ہیں, تو ہر چیز میں ان کا کہیں نہ کہیں دخل ڈل ہی جاتا ہے اللہ کے حکم سے. میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہیں تمہاری امی, تمہارے ماں باپ کی کوئی دعا لگی ہوئی ہے. کوئی کام ہم کر خود رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے اور پھر اس کا حصہ ڈلتا ہی ہے اس میں. چاہے وہ ایک کوئی ہمیں لنک دے دیں, یا کوئی ایک نوک پلک ٹھیک کر دیں, یا سیدھا کر دیں, یا کچھ, اس کے ہاتھ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ کی دعائیں. کبھی کبھی لوگ سامنے بھی کہہ دیتے ہیں, تو میں اس کو پوچھتی ہوں کہ تمہارے دل میں کبھی عجب تو نہیں آتا اس پہ؟ تو کہتی نہیں استاذہ, میں تو جو کام ہو جاتا ہے اس کو پیچھے کر کے اگلے پہ لگ جاتی ہوں. مجھے خوش ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں میں نے کیا, کہ میں پیچھے نہیں دیکھتی. میں نے کہا اسی لیے تم کرتی ہو. جب پیچھے موڑ موڑ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بڑا صاف ہو گیا, اب چلو چائے کا کپ لے کے بیٹھتے ہیں اور پیتے ہیں, وہ پھر مزید کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. وقت کی گھڑیوں کی مہلت کا فائدہ اٹھا لیں ہم سارے. زندگی بہت تھوڑی ہے, مشکل لگے تو ولی ربک فاصبر, جو کام تمہارے سپرد کیا جائے ہے بڑا مشکل, جان خود کا کام ہے. اس میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے, آزمائشیں آئیں گی, کیا کیا نہیں چھوڑنا پڑے گا. اپنے بیگانے بنیں گے, قوم دشمن بن جائے گی, سارے تمہارے خلاف ہوں گے, تو فاصبر کس کے لیے؟ ولی ربی کا. صبر تو ہم نے پہلے بہت جگہ پڑھا قرآن میں, یہ رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے پھر مختلف معنی ہیں. پہلی بات ہے کہ رب کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں, اس پہ صبر کرو. پہلے دنیا کے لیے کی ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ دنیا کے کام کرتے ہیں کیا وہ مشکل میں نہیں ہے؟ فلم ایک بنتی ہے بغیر مشکل میں ڈلے. تو اللہ کے راستے میں اگر مشکلات ہیں تو صبر کرو, ثابت قدم رہو, پوری ثابت قدمی سے رہو. جس کام سے باز رکھنے کے لیے خوف یا تمہ, لالچ, دوستی, دشمنی کو سامنے آ جائے, سب کو چھوڑ کے اللہ کا کام کرو. دوسرا اس کا مفہوم کیا کہ صبر کرو اور اس کا اجر بھی اللہ سے لو. بس اب ہم صبر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو سنائیں, ہائے اب تو موقع ہی نہیں ملتا, اب تو میں اتنے دن سے نہائی نہیں, اب تو میں نے کلوزٹ صاف نہیں کیے, اب تو مجھے کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا, اب تو وقت ہی نہیں, اب تو سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کریں, لے رب بھی کا. اتنا سکون ملتا ہے اس جملے کو سن کے, ولی رب بھی کا فاصبر, اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرو, اسی کو بتاؤ. دیکھیں ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائیں گے تو علاج ہوگا نا. آپ اپنی بیماری گلی کے کسی چوکی دار کے ساتھ ڈسکس کریں, فائدہ ہوگا. تو اللہ کے راستے کی مشکلات سنائیے راتوں کو, کم اللیل الا قلیلا. آج رات جائیں, آج کے سبق کے سارے مشکل لفظوں کا رونا روئیں, کل ٹیسٹ ہونے والا روئیں, اللہ کیا مشکل پڑ گئی روئیں, جتنا مرضی روئیں, وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. ہم جیسے لوگ کسی کی کیا مشکل حل کریں گے؟ کچھ لوگ تو ساری زندگی مشکلات کا شکار رہتے ہیں. پہلے پارے پہ بھی وہ مشکل میں تھے, آخری پارے پہ آ گئے پھر بھی مشکل میں. پہلے پارے پہ بھی ان کو بڑے گلے تھے, اب آخری پارے میں بھی گلے. رویے بہت کم بدلتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو کہا کہ رب کے لیے صبر کرو, وہ دے گا نا. دیکھیے جو امپلائی ہر آنے جانے والے سے پے مانگے, کبھی دیکھے آپ نے ہمارے ملکوں میں بعض بیچاری عورتیں صفائی والی ہر آنے جانے والے کے ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کوئی پیسے ہاتھ میں دے دیں. جب ان کے امپلائرز کو پتا چلتا ہوگا تو کتنی ان کی برائی ہوتی ہوگی. ہم جب اللہ کی بجائے دوسروں سے لے دے رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ملے گا. اصل بات یہ کہ اللہ کے لیے صبر کرو, اور اللہ کے راستے کے غم خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں. دلہن کے راستوں میں تو لوگ پھول بکھیرتے ہیں نا, اللہ اپنے لوگوں کے راستوں میں کانٹے بکھیرتا ہے تاکہ وہ جاگے رہے. اللہ کے کاموں میں اگر پھول بکھرے ہوں تو ہم سو جائیں گے. مشکلات کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم جاگیں. ہمارے اندر ایک عجیب سا شعور برپا ہوتا ہے, پیدا ہوتی ہے ایک چیز. اس لیے فرمایا ولی ربک فاصبر, حالات تنگ ہونے والے آپ صبر کیجئے. صبر نہ آئے تو کیا کریں؟ قیامت کو یاد کیجئے. کیسے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, پھر جب پھونکا جائے گا سور میں. ناقور فاعول کا وزن ہے, وہ آلہ جس میں اسرافیل سور پھونکیں گے, پھونک ماریں گے. آلے کی شکل و صورت کیا ہوگی ہمیں نہیں پتا, اللہ کے نبی نے جو بتایا بس ہم اسی پہ رہیں گے. اب اعلانیہ تبلیغ شروع ہو رہی ہے, اب اسے آگے وہ سارا واقعہ یاد رکھیے گا ولید بن مغیرہ کا. کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو وہ دن تو بڑا سخت دن ہوگا, اسر سے انتہائی سخت ہوگا. کس پہ؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ, کفار پر وہ دن نرم نہ ہوگا. کفار کے لیے وہ دن اتنا لمبا 50,000 سال کا، مومن کے لیے کتنا؟ جتنا ظہر سے عصر کا وقت، یا جتنا چار فرضوں کا وقت. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ معارج میں، قیامت کے دن کی سختی یاد کرو. باقی رہ گئی بات، یہ ولی مغیرہ کے ساتھ مل کے ساتھیوں نے جو میٹنگ کی آپ کے خلاف، تو ذرنی، مجھے چھوڑو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو بھی چھوڑو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا. ایسے ہوتا ہے نا، تم پیچھے ہو جاؤ میں بات کرتا ہوں، یہ انداز ہے، میں نپٹوں گا ان سے، میں نے اس کو کیا کچھ نہ دیا، اس کو وحیدا بنا دیا، اس کو اتنا تنہا مکمل اپنی ذات میں پورا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی مدد کے پیدا کیا، یہ مطلب ہے، یعنی اکیلے میں نے اس کو پیدا کیا، تو مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مطلب ہے اس کا، وحیدا کا. دوسرا معنی کیا کہ میں نے اس حالت میں پیدا کیا تھا اس کو کہ یہ تنہا تھا، نہ مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ بچے، نہ گھر، نہ کچھ، سب کچھ اب میں نے اس کو دے دیا، تو کیا یہ اکڑنے لگ گئے؟ یہ معنی ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دے دیے اس کو مال کثیر، پھیلا ہوا مال، ممدود، مدہ، مد پھیلنے کو کہتے ہیں، ہر طرف اس کا مال ہے، ایک چین ایک ملک میں، دوسرے ملک میں ویسی ہی چین، اتنا زیادہ مال دیا، بڑا امیر شخص تھا یہ بھی. اور کیا دیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی اس کو دے دیے. اتنے اس کے بیٹے تھے، ہر وقت اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے کہ باپ کچھ کہے تو ہم وہ کام کرنے لگے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور مہیا کر دیا اسے ہر قسم کا سامان، اسباب، سرداری، بادشاہت، کوئی رئیس اس کی ہمسری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے ہم قوم اسے ریحانہ تو قریش کہتے تھے، ریحانہ جسے نام بھی ہوتا ہے نا، اور قریش، قریش کا گل خندہ، مسکراتا ہوا پھول اس کو کہتے تھے. اور یہ اپنے آپ کو وحید بن وحید کہا کرتا تھا، یعنی یگانے کا یگانہ بیٹا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہمسا کون، میں اکیلا، میرے جیسا کوئی نہیں، اس طرح کے متکبرانہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے تھے. اللہ نے سارے نوٹ کر دیا، اتنا کچھ اللہ نے دیا، اس کے باوجود دل کی حالت کیا ہے؟ ثم یطمع ان ازید، پھر تما کرتا ہے کہ اسے مزید دیا جائے. اتنے احسانات کے باوجود شکر کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ کے رسول سے مخالفت، دشمنی مول لینے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اور ملے، پچھلی نعمتوں کا حق نہیں دیتا، پچھلا پے نہیں کرتا، اور آگے سے لینا چاہتا ہے، اور لینا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، کلا، ہرگز نہیں، یعنی اب اس کے لیے انعام اور اکرام کے دروازے بند، اب کوئی نعمت اور نہیں ملے گی، اب عذاب کے دروازے کھلنے والے ہیں. کہتے ہیں ولید کا کاروبار بند ہو گیا، تجارت ختم، خسارے میں آ گیا. اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، اناد رکھنے والا، عنیدہ. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اس کو مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی پر چڑھے. اُرْهِقُ کا لفظ کیا ہے؟ سَأُكَلِّفُهُ، کلفت میں ڈالوں گا اس کو، یا سَأُلْجِهُ، جبرن اس کو مجبور کروں گا کہ یہ اس پہاڑ پر چڑھے. اب اس کے آرام اور آسائشوں کا دور ختم ہونے والا ہے، ذلت، نامرادی، محرومی، تنگ دستی کی زندگی اب اس کو بسر کرنا پڑے گی. اور سعود جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے، پھسلنے والا، اس کو ایسے پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے گا. تیسری صورت ہے میں سلپری پہاڑوں کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ہے، ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم پھسلنے سے بچیں. قرآن جب شروع میں جاتا ہے نا تو آپ دیکھیے، ایسے ذرا میرے ہاتھ کی طرح دیکھیں، جیسے یہ ٹیپر ہوتا ہے نا، نیچے سے ہوتا ہے نا، تو ہم یوں جاتے ہیں، ٹاپ پہ پہنچ گئے 15ویں پارے، 15ویں پارے سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیسے پھسلا، پڑھنے میں بھی جلدی پڑھا، ایسے لگتا ہے کہ پاؤں نہیں جمائیں گے تو یوں گریں گے، ٹھوکر پڑے گی. اچھا، آزمائشیں بھی اتنی آتی ہیں، آپ ازما کے دیکھیں کہ کوئی چیز بوجھ ہے، جیسے مثال ہے ایک ڈنٹھل ہے، آپ نیچے کھڑے تھے نا، آپ اس کو اوپر پھینکیں گے نا، اتنی زور سے نہیں جائے گا، آپ اوپر کھڑے نا، پیچھے سے کوئی ہلکا سا بھی پتھر آپ کے دے گا نا، نیچے گرے گا. جب قرآن کی تکمیل ہونے والی ہوتی ہے نا، اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہم اپنا اس کم از کم پڑھنے کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں. یہ صورتیں ایسے تھوڑی بڑی جاتی ہیں، اتنا پریشر، صبح ٹیسٹ، شام ٹیسٹ، اسائنمنٹ، یہ بک ختم، وہ بک ختم، اس کا ٹیسٹ، دو کہ بالکل کچل کے رہ جاتی ہے روحانیت. لیکن الحمدللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. سعودہ، پھسلنے کے راستوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ اس کو اس پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم دیں گے. کہتے ہیں کہ بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے جب چوٹی پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسلے گا, پھر دھڑم سے نیچے گرے گا, پھر اسی طرح اس کو چڑھنے کی حکم دی جائے گی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مشقتوں کا وہ عذاب دیا جائے گا کہ پل بھر کے لیے بھی اس کو آرام نصیب نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ سارے فیس ایکشن اس کے دیکھیے گا, اس لیے کہ انہو فکر وقدر, اس نے غور کے فکر کیا. جیسے سوچنے لگتا نا بندہ کہ کیا کہے اس کے بارے میں, مجنو کے, دیوانہ کے, کاہن کے, کہ شاعر کے. وقدر, پھر ایک بات طے کر لی, اور وہ بات کیا تھی؟ کہ اس کو جادوگر کہیں گے. فقتل کیف قدر, اس پر پھٹکار پڑی, اس نے کتنی بری بات طے کی. ثم قتل, پھر اس پر پھٹکار پڑی. ایک ہوتا ہے قتل, وہ قتل کرنا ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے مار پڑی, جیسے ہم کہتے ہیں تم پہ اللہ کی مار, یہ وہی ہے لعنت کے معنوں میں. ثم قتل کیف قدر, پھر لعنت ہے اس پر, کتنی بری بات اس نے طے کی. تم منظر, پھر اس نے دیکھا, دوسروں کو دیکھنے لگا, جیسے میں بہت سوچ رہا ہوں, میں بہت غور کر رہا ہوں. تم عبس وبصر, پھر منہ بسورا, تیوری چڑھائی, اور تر شروع ہوا. ایکشنز ہے نا, کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا بنانا ہونا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کچھ اس کی ذہنی کشمکش کے بات ہے اس میں, کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. تم ادبرا, پھر پیٹ پھیری. بس تکبر, اور تکبر کیا. اتنا غور کیسے میرے ذہن میں آتا ہے, جیسے کوئی کھڑا ہو گیا, پہلے گھوم رہا ہے, پیٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے غور کر رہا ہے, کیا کروں اس مشکل کا حل, کیا کروں کروں, اور اس کے بعد کیا. فقال ان ھذا الا سحر یسر, یہ تھا اس کی ساری سوچ وچار کا نتیجہ. پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلایا. ان ھذا الا قول البشر, یہ نہیں مگر انسان کا کلام. یہ تھا اس کا نتیجہ کہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے ہیں. اتنی باتیں اس نے لوگوں کو کی, کہتا تھا کہ لوگوں اس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں, اس کی ٹہنیاں پھولوں سے لدی پڑی ہیں, ہر ایک سے اونچا ہے, کوئی اس سے اونچا نہیں. اتنا اس کو یقین تھا اللہ کے نبی اچھے ہیں, اتنی اچھی بات کرتے ہیں, اتنی اچھی بات ہے. کہتے ہیں اتنی کر کے جب ولید گیا کہ یہ بہت اچھا, تو لوگ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی سے متاثر ہو کے ادھر جا رہا ہے. جب یہ مجلس سے اٹھ کے چلا تو مجمع میں شور مچ گیا, ولید صابی ہو گیا. اس دور میں وہابی کو صابی کہتے تھے. ابو جہل نے کہا ٹھہرو, یہ مشکل میں حل کر دیتا ہوں. پھر بڑی افسردہ شکل بنا کر اس کے پاس گیا. ولید نے پوچھا خیر تو ہے, بڑے غمگین نظر آ رہے ہو. ابو جہل نے کہا اب غمزدہ ہونے کے بغیر چارہ ہی کیا ہے, قریش کے لوگ تیرے لیے گھر گھر سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس کی طرف اور ابو بکر کی طرف راغب ہو گئے. اور دیکھیں اپنے کیسے دلاتے ہیں کہ تم ادھر چل پڑے ہو تو اب تو تمہارے لیے چندہ جمع کرنا پڑے گا کہ تمہاری بھوک ختم کرے تاکہ تمہاری مدد کی جائے. کہتے ہیں کم ظرف تو تھا ہی, فوراً مشتعل ہو گیا, کہنے لگا لات اور عزا کی قسم, میرا جیسا رئیس اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ تم کہتے ہو وہ غلط ہیں. پھر بڑے غور سے سوچنے لگا, گویا کہ بحر فکر میں غوطہ زن ہے تاکہ کوئی مناسب بات لے, اور بار بار کرنے کے بعد کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ساحر کہہ دیتے ہیں, کیونکہ اس نے بھائی کو بھائی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. اتنا غور کر کے بھی بندہ آگ میں جائے. سوسلی ہی سقر, ان قریب میں سے جہنم میں جھونکو گا. فما ادراک ما سقر, اور تم کیا سمجھو کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ زندہ چھوڑے نہ باقی چھوڑے. جو سقر میں چلا گیا نہ جیے گا نہ مرے گا. لواحۃ للبشر, چھلا دینے والی ہے آدمی کی کھال کو, جلا کے راکھ کر دیتی, کالی رنگت ہو جاتی ہے. علیہا تس اتاشر, اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں, اور یہ 19 بھی صرف اس لیے ہیں کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن, اور ہم نے مقرر نہیں کی آگ کے داروغا مگر فرشتے. وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذین کفروا, اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ 19 کا نام صرف اس لیے لیا کہ یہ کافر آزمائش میں نہ پڑے, کیونکہ پڑ گئے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو جاہل کہنے لگا میرے لیے کیا مشکل ہے, ان میں سے تو 10-12 سے میں ہی نہیں بٹ لوں گا اور باقیوں کو تم سارے مل کے کر لینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی بات, لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور تاکہ یقین کر لیں کتاب والے, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور بڑھ جائے ایمان والوں کا ایمان, وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور نہ مومن, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے, والکافرون, اور کافر کیا کہے, یہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لفظ, ما ذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بات سے. یہ جملہ اپنے پیچھے پڑا کہ سورت بقرہ میں, کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے, ویہدی من یشاء, اور ہدایت بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو, اور کوئی نہیں جانتا رب کے لشکروں کو اس کے سوا, وما هي الا ذكرى للبشر, اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے. ایک آیت لیکن تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ, تلاوت سنیں گے اور پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر 19 فرشتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہاں سے اس جیل سے کوئی نکل کر آ نہیں سکتا باہر. اور یہ بات سن کر یعنی 19 فرشتوں کا جو ذکر سن کر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے داروغے مگر فرشتے وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا اور نہیں بنایا ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اور اس کا دوسرا اثر کن پہ ہوا؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑھ جائے ایمان ایمان والوں کا. اور وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب وَالْمُؤْمِنُونَ اور نہ مومن. یہاں آپ دیکھیں طویل آیت ہے. اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عفرت پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 19 فرشتے رکھے. 19 فرشتوں کا لفظ سن کر کچھ لوگ شک میں پڑ گئے, کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا. اہل کتاب کو اس بات کا یقین آ گیا کہ یہ قرآن وہیں سے آیا ہے جہاں سے تورات آئی تھی, کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قسم کی باتیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کو خوب اچھی طرح بتا دیا کہ ایک ہی بارش ہوتی ہے. پھولوں کی کیاری پہ گرے گی تو خوشبو آئے گی, کوڑے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی, گندے نالے پہ آئے گی تو تعفن ابھرے گا. اس آیت کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں 19 فرشتے رکھے, ان لوگوں نے جو باتیں کی اس کی طرف اشارہ. اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. اس قسم کی باتیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج لوگوں کے سامنے رکھا تو اس میں اشارہ کیا کہ میں نے جہنم میں درختوں کو دیکھا. اور ابو جہل جو تھا وہ اس بات کو سن کر مذاق اڑانے لگا, کہنے کا دیکھو دیکھو اب یہ کہتا ہے کہ آگ میں درخت ہوں گے. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہاں تھور کے درخت ہیں, شیطانوں کے سر ہیں, تو کہنے لگا اچھا پھر ہم اس کو مکھن لگا کے کھا جائیں گے. یہ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کردار کی بات کی, یہ فتنہ بن گئی, آزمائش ہے. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ باتیں سن کر یہ لوگ مذاق کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حق نہیں چھپایا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور تاکہ کہنے لگیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. وَالْكَافِرُونَ اور کافر کیا کہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ کا ارادہ کیا ہے ان مثالوں سے؟ کیوں بتاتا ہے اللہ کے جہنم میں اتنے داروغہ ہیں فرشتے؟ آپ سوچیں کہ آج لوگوں نے کافی حد تک جہنم کا انکار کر دیا ہوا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس دور کا فتنہ ہے. چاروں نہ چار لوگ اتنے انسان دوست بننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جہنم کا ذکر ہی نہ کرو, نہ کافر جائے گا نہ مسلمان جائے گا, لو بلا اللہ خود ڈال دے آگ میں. یہ 19 فرشتوں کا ذکر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈمی باتیں کرتے ہیں؟ بلّہ نہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. فرمایا کذالک یدل اللہ من یشاء, یوں ہی ایک ہی بات ہوتی ہے اور اسے اللہ کچھ کو بہکا دیتا ہے. ویہدی من یشاء اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے. اصل یہ قرآن ہے, کسی کو اور خوبصورت کر دیتا ہے اور کسی کو پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے, اس کے دل میں اور غصہ آنے لگتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی, اس کو پتہ میرے کتنے لشکر ہیں, کس کس کا لشکر ہے, کیا کیا نام ہے. اللہ کے لشکروں کی بات کی تو اس میں کیا صرف انسان آئیں گے, فرشتے آئیں گے؟ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے چیلنج کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں بڑا بادشاہ ہوں کہ تیرا خدا بڑا ہے, تم اپنے رب سے کہو کہ اپنے لشکروں کو لے آئے, میں بھی اپنی فوجوں کو لے کر آتا ہوں اور مقابلہ کر لیتے ہیں, جو جیت گیا وہ بڑا خدا ہے. کہا ٹھیک ہے. کتنی تیاریاں کر کے اس نے اپنی فوجیں جمع کی. کہتے ہیں کہ پرے کے پرے لگ گئے, اتنے لوگ تھے. کہا میں اپنی لے آیا, اب تم اپنے خدا سے کہو کہ اپنے لشکروں کو لائے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مچھروں کی فوج بھیج دی اور اتنے مچھر آ گئے کہ سورج کی روشنی زمین پہ پہنچنی بند ہو گئی. چند منٹوں میں انہوں نے چاٹ کے ان کو رکھ دیا. اسی میں سے ایک مچھر اس کے سر میں گھسا, جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو جوتے مروایا کرتا تھا. کہتے کئی سال تک وہ مچھر اس کے سر میں رہا اور تکلیف رہی اور اسی سے مرا. وما یعلم جنود ربک الا هو. کبھی باہر اڑتی ہوئی چڑیوں کو دیکھا کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کے لشکر کے. مچھلیوں کو دیکھیں سمندروں کے اندر, درختوں کو دیکھیں, پتوں کو دیکھیں, کائنات کی ایک ایک چیز سپاہی بن کے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہی. وما ہی الا ذکرا للبشر. اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں بیان کر دی. یہ بیچ میں جو باتیں آئی تھی نا, یہ جملہ معترضہ تھا کہ اس پہ اثر ہوا, اس پہ اثر ہوا. اصل بات پھر پیچھے سے جڑ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں, اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جس رب نے یہ قرآن بھیجا اسی نے یہ کائنات بنائی ہے. کلا والقمر, ہاں ہاں چاند کی قسم. واللیل اذ ادبر, اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیرنے لگے. کی قسمیں کہاں سے آ گئی ایک کا. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے. کیا ہے جواب قسم. انھا لاحد القبر, یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. پھر بات پیچھے چلی گئی سقر پہ, کہ جس سقر کی باتیں ان سے کی جا رہی ہیں وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وہ بہت بڑی ہے. اتنی باتیں کرتے تھے, اتنا مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے لو جی 19 لوگ ہیں. ابو جہل کہنے لگا کیا تم اتنے لوگ ہو تو 19 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, 10-10 لوگ مل کے ایک ایک سپاہی سے نبٹ نہ لوگے. بنی جم قبیلے کا ایک پہلوان تھا, کہنے لگا 17 سے تو میں اکیلا نبٹ لوں گا, باقی 2 کو تم سب مل کے سنبھال لینا. اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں پہ یہ ساری باتیں کر کے واپس جہنم کی طرف بلایا کہ وہ کیا ہے, بہت بڑی آگ ہے, بہت بڑی آفت ہے. کبر کبرا کا مذکر ہے, یعنی کبرا جو اکبر کی تانیث ہے نا, اس سے الکبر ہے. قیامت کا آنا بڑی آفتوں کا ہے. ایک دم چاند کی قسم کیوں آئی اور وہ بھی قمر کی. کلا والقمر جو ہے نا, حقا للقمر ہے, یعنی ہاں ہاں قمر کی قسم. کلا پر اگر رکیں گے نہیں نا تو کلا ساتھ مل جائے گا. مراد کہے کہ جو گمان تم کیے بیٹھے ہو بات وہ نہیں ہے, بات اس سے بڑی ہے. اچھا یہاں لفظ قمر بھی بڑا ہے. میں چاند کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں نا, چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے, پھر برا ہو جاتا ہے, پھر پلٹ آتا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں قرآن کے نزول کی طرف بھی اور اس کائنات کے بن کے بگڑنے کی طرف بھی. کہ تم سوچو جب چاند کی آخری تاریخیں ادھر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے نا, پھر دوبارہ اگاتا ہے, تو کیا تم سوچتے ہو کہ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور واللیل اذ ادبر, رات بھی چپکے سے پیٹ پھیر جاتی ہے. کائنات کے اندر ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قیامت آئے گی اور آ کے رہے گی. والصبح اذ اسفر, یہ کیا ڈے آف ججمنٹ کی صبح نہیں ہو سکتی. سارا خلاصہ جو ہے وہ جہنم کے گرد گھومتا ہے اور قیامت کے گرد. دوبارہ فرمایا نذیر للبشر, ڈراوا ہے انسانوں کے لیے. کون ڈرانے والا, یہ نہیں کہا, یہ چیز خود ہی ڈرا رہی ہے. لیکن لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں. تمہاری مرضی ہے, چاہو تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اور چاہے تو پیچھے رہ جاؤ. کوئی مجبوری نہیں, کوئی کچھ نہیں. سن کے سمینا کے بعد اتانا کہہ دو یا سینا کہہ دو, تمہاری مرضی ہے. جہنم کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں, سب کچھ ہو گیا, اتنا کچھ اندر آ گیا, اب اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں. یتقدم او یتأخر, خود سے پوچھیں. قرآن پاک کے جتنے احکامات میں سن چکی ہوں اس کے بعد میں یتقدم کی صورت میں عمل کر رہی ہوں یا یتأخر, ہر چیز میں پیچھے تو نہیں رہتی کہ چلو کوئی اور ہی کر لے تو اچھا, میں نہ ہی کروں تو اچھا ہے، میرے بغیر ہی یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے. اللہ کہتے ہیں آپ کی مرضی. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عملوں کے عوض گروی ہے. پیچھے گزری تھی سورۃ روم میں، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، عمل کرتے جاؤ جہنم سے اپنے آپ کو چھڑاتے جاؤ. ہاتھوں کو چھڑاؤ، آنکھوں کو چھڑاؤ، کانوں کو چھڑاؤ. رہینہ، رحیم کی تانیس نہیں ہے، یعنی ایسا نہ لگے کہ یہ مونس ہے، مونس کی تا یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب کے لیے آئے، مذکر مونس ہر ایک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا کر کہ ہر نفس عملوں کے بس گر رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب تک تم نیکیاں نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، چیز تمہاری نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی چیز بک کروا لیتے ہیں، جب تک پوری پیمنٹ نہیں کرتے وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی نا. یہی مطلب ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، جو کچھ دنیا میں ہم کھا پی رہے ہیں، اور جنت کا بھی ہمیں دینا ہے، لیکن ہمیں پے کرنے کے لیے دنیا کے کاؤنٹر پہ کھڑا کر دیا. اچھے کام کریں گے پے ہوتا جائے گا، نہیں کریں گے تو بچتا جائے گا. الا اصحاب الیمین، سوائے جنت والوں کے، اصحاب الیمین کے، سوائے اصحاب الیمین کے. کون تھے پیچھے بات ہوئی؟ مومنین کے بچے، مومن، نیکیاں کرنے والے. حال کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور اہل جنت پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے. لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں. مجرم کہاں ہیں؟ جہنم میں. اوپر سے کوئی کھڑکی کھل گئی، بالکل سورۃ الاعراف کی آیتوں والا منظر ہے کہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی نیچے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ سیٹلائٹ کا سسٹم کر دے، کچھ بھی کر دے، اس کی کیا مشکل ہے؟ آج دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا وہاں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگ جو جنت میں جا چکے ہوں گے، ان کو کچھ جہنم کے لوگ دکھیں گے. کدھر ہے؟ جہنم میں. یہ ان سے پوچھیں گے ما سلقکم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ آج تم ادھر کیسے آ گئے؟ اللہ نے تمہیں بھی تو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ نے تمہیں بھی تو اتنے پیار سے بنایا تھا، اللہ نے تمہیں آگ کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے بہت انتظامات کیے تھے، پھر بھی تم دوزخ میں چلے گئے، کیا وجہ ہوئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا، کوئی نہیں ڈالتا. سلککم، تم کو کس نے داخل کیا؟ یعنی تمہارا کون سا عمل تھا، تمہارا کون سا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے؟ اب لسٹ سن لیجیے اور اپنے لیے ایک نئی چیک لسٹ بنا لیں. اب دیکھ لیں کہ ہر صورت میں سے عملوں کی ایک چیک لسٹ بنتی آ رہی ہے. پہلا جرم، قالو لم نک من المسلمین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اور وکنا نخود مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم چھٹلایا کرتے تھے بدلے کے دن کو. یہاں تک کہ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت. اللہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے کہ جہنم کو ہمارے سامنے کھول دیا. کوئی ایک مزید لفظ کہنے کی ضرورت ہے ان آیتوں پہ؟ پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان جب اپنے عمل پہ غور کرے اور وہاں نماز ہی نہ نکلے تو باقی کیا کرنا؟ جو اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا قیام میں، وہ قوم فانذر کا حق کیا ادا کرے گا؟ بہت جگہ ہم جب نیکی کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے نا، ہم اچھی بات کے لیے نہیں نکل سکتے نا، تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہماری نماز ہوتی ہے. ہم بہت دفعہ کلاس میں صرف اس جرم کی سزا میں نہیں آ پاتے کہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی. ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا. یہ جو ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں نا، نوٹ کر کے دیکھے، ازما کے دیکھ لے، اس دن فجر نہیں ہوتی جس دن کلاس میں نہیں آتے یا لیٹ آتے ہیں. یا کوئی اور جرم، پہلا عمل نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ، پہلی چیز جس کا حساب کسی بندے سے لیا جائے گا قیامت کے دن، وہ نماز ہوگی. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اگر ابھی تک نمازوں میں کمی ہے نا، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمتوں میں کمی ہو رہی ہے آپ کے اوپر. خود کو باندھ لیں اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں باندھے، خود کو پکڑ لیں اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں پکڑے. کوئی کام آپ کا مشکل ہو نا آپ کے لیے، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں. مثال دیتی ہوں، ورسٹ سے ورسٹ طبیعت کیفیت عموماً اسٹوڈینٹس کی کیا ہوتی ہے کہ ان کو گھر والے آنے نہیں دیتے کلاس کے لیے، آج مت جاؤ، آج یہ نہ کرو، آج یہ ہے وہ ہے. مثال دے رہی ہوں میں، کوئی ایسا اس پاروں پہ آ کے تو الحمدللہ نہیں رہتا، لیکن مثال دیتی ہوں. چلے اگلے کورس کی بات کر لیں، فوراً اسی وقت جائیں سامنے، وضو کریں اور کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں. جو آپ نے رونا تھا یا غصہ کرنا تھا یا ان کو کہنا تھا نا مجھے کیوں روک رہے ہو مجھے، وہ اللہ کے سامنے روئیں، یقین کریں کانپنے لگیں گے. لوگ اتنا ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے. کسی سے بات ہوئی کہ ان کی بیگم بیمار ہیں یا کیا ان کا معاملہ، کہتے ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت قرآن پڑھتی ہیں، یہ نہیں بیمار ہوتی ہیں، ایسی شوق سے ڈاکٹر پہ جاتی ہیں. یہ کسی مرد کی گواہی تھی اپنی بیوی کے لیے کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت اچھی رہ، مطلب تعریف کر رہے تھے کہ بیمار نہیں ہوتی یہ عورتیں جو قرآن بہت پڑھتی ہیں اور بہت عبادت کرتی ہیں. اصل بات یہ کہ ہماری نمازیں کمزور ہیں. مان جائیں جہاں نیکی میں کمی ہے وہاں نماز میں کمی ہے. آپ اپنا تعلق باللہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنی نماز کی حالت دیکھ لیں، نمازوں کے آئینے میں اپنے ایمان کو دیکھیں. کوئی تھرمامیٹر نہیں دکھے گا ہمیں، کوئی بیرومیٹر، کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس میں ایمان کو چیک کریں کہ کتنے ڈگری کا ہو گیا. آپ اپنی نماز دیکھیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے نا، تو ایمان بھی کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اور مختصر نماز ہے تو مختصر ایمان، کمزور نماز ہے تو کمزور ایمان، بیمار نمازیں ہیں تو بیمار ایمان. تھا کچھ لوگوں کی نماز تو کالے کپڑے میں ڈال کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی، اتنی بری نماز ہوتی کہ رکھو اپنے پاس. فرمایا کچھ کو ان کی نماز کا آدھا ملتا ہے، کچھ کو چوتھائی ملتا ہے، کچھ کو آٹھواں حصہ ملتا ہے. اس لیے اس پہ غور کی ضرورت ہے. ولم نکنتم المسکین، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، امیروں کو بہت کھلاتے تھے، اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو، دعوتوں میں، ولیموں میں، شادیوں میں، مہندیوں میں. اور کوئی مر جاتا تھا پھر بھی بڑا کھلاتے تھے دوسروں کو، نیکی کے لیے نہیں کھلاتے تھے. مسکین، غریب، بھوکے، ننگے. کسی نے ایک ای میل بھیجا مجھے، دیکھ کے مجھے یقین کریں کہ اپکائیاں آنے لگ گئی. کسی ایک ملک کی تصویریں انہوں نے بھیجی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ کیا یہاں ہو رہا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ جانوروں کی طرح بچے بیٹھے ہوئے کوڑا کھا رہے ہیں. اسے ہی ایک کوندے میں ساتھ گائیاں بھینسیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بچے بھی کھا رہے ہیں. یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کی کراہت آ رہی تھی، اور دل ابل رہا تھا کہ ہم کیا شکر کریں گے نعمتوں کا. ہمارے پاس تو اتنی نعمتیں، ہمارے جیسے انسان، ان کی بھی آنکھیں، ان کے بھی دل، ان کا بھی جسکا، ان کی بھی زبان. ولم نکنتم المسکین، ابھی نیت کریں کسی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کوئی ایک ایسا مفلس کلاش اللہ کی محبت کے لیے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آج کل تو ایسے گروہ کی کثرت ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں، بیٹھ کے بیسے تبصرے، کمنٹری، فلاں ایسا فلاں ایسا، بحثیں کرتے ہیں. آج دین کے نام پہ بحثیں کرنے والا گروہ بہت بڑھ گیا. جب انسان عقل کو لب نہیں بننے دیتا نا، یعنی عقل جب فطرت کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، تیار ہو کے آگے بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر انسان دین پہ بھی باتیں، اللہ کے دین پہ باتیں کرتا ہے. کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی عورتوں کو آدھی گواہی کا حق دیا؟ اور کیا ضرورت تھی پردے میں چھپانے؟ پھر بحثیں ہی رہ جاتی ہیں دین میں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روزے جزا کو. کوئی نہیں آنے، دیکھیں گے جب آئے گی. ایسی ڈراتے رہتے ہیں. اللہ نے سب کو معاف کر دینا. اللہ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ ویسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ سقر میں کھڑے ہوئے لوگ اوپر والوں کو فون پہ باتیں سنا رہے ہیں کہ یہ جرم تھے ہمارے. موت تک آ گئی، یہاں یقین موت کے معنوں میں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. یقینی چیز آ گئی جس کا آنا یقینی ہے, مرتے دم تک ہمیں ہوش نہ آئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, ہم نے تو اتنوں کی سفارشوں کی امید لگائی بھی تھی, کسی کی سفارش کام نہیں آئی, نہ کسی بابا جی کی, نہ کسی زندہ کی, نہ مردہ کی, نہ کسی کی, ہمیں تو کسی کی سفارش ہی نہ ملی. ہم تو مرتے دم تک کسی امید میں تھے دیکھنا کوئی آ کے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہاں ان کا کلام ختم, آگے اب ان کے حال پہ باتیں. فما لہم, پس کیا ہے ان کو, ان تذکرت مریدین, انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے روگردان. کون سی ہے تذکرہ؟ یا قرآن. اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. کانہم ہمرم مستنفرہ, گویا کہ یہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدے ہیں. گدا جب بدک جاتا ہے نا تو بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس تذکرہ, اس نصیحت سے اس طرح بدکتے ہیں جیسے جنگلی گدا بدکتا ہے. کس سے؟ فرت من قسورہ, جو بھاگے جا رہے ہیں شیر سے. قسورہ شیر کو کہتے ہیں. گدا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کو دیکھ کے ایسے گدوں کی طرح بھاگتے ہیں, قرآن ان کو شیر لگتا ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی سخت آیتیں ہو سکتی ہیں قرآن میں؟ اور صرف ترجمہ, ایک لفظ نہ میں بولوں, خود جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلف ایکسپلینیٹو آیتیں ہیں. اللہ نے ہر جانور کو حس دی ہوئی ہے کہ خطرے کو بھانپ لیتا ہے, اپنی حفاظت کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ گدے کے اندر یہ حس بہت ساری ہوتی ہے. یہ شیر کو دیکھ کے نہیں, اس کی بو کو سونگ لیتا ہے تو بدخواست ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں نا پاکستان میں کناروں میں سڑکوں پہ گدے بد کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ چابک مار رہے ہیں, کیوں؟ ان کو کسی بھی دوسری چیز کی بو آ رہی ہوتی ہے, اور جب بدخواست ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال کے جو شیر کی آہٹ پا کر دم دبا کر بھاگاؤ, یہاں کس کے لیے دی؟ جو قرآن سے بھاگتے ہیں. کوئی چیز ہوگی ان کا دل, بیٹھے باتیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, جہاں قرآن کا ذکر شروع کرو گھبراہٹ شروع, کھڑی بھی دیکھنے لگیں گے, چابیاں بھی ڈھونڈنے لگیں گے, بچوں کا صبح اسکول جانا بھی یاد آ جائے گا, اور پھر بات کریں گے ابھی پھر موقع نہیں, چلو دیکھتے ہیں. یوں بولتے ہیں کہ جیسے ان کو لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے. اب دیکھیں پچھلی پوری آیات کو سامنے رکھے نا, جو بھی اوپر گزر رہی ہیں, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو دنیا میں اس بات کی قدر ہی نہ آئی کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنی پیاری کتاب رکھی, اتنی پیاری کائنات سجائی, پھر وہ ہدایت کی تڑپ نہیں رکھتے. اگر آپ ولید کی کہانی سامنے رکھے نا, اس نے کیلکولیٹ کیا تھا. مومن کا مائنڈ رہتا ہے نا, یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس بات میں, کتنا نقصان ہوگا, اس سے نفع ہے کہ نقصان ہے. کیلکولیٹ کر کے نیکیاں نہیں کرتا مومن. بہت سارے لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کل کیا ہوگا اس کے اندیشے میں نیکی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے جو چلتے پھرتے نہیں ملتی, اس کو لینا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی. ایمان بہت بڑی کرنسی ہے ہدایت کو لینے کی. کسی نے مجھے کہا کہ میرے پاس علم کوئی نہیں ہے اتنا, لیکن مجھے اللہ گائیڈ بہت کرتا ہے. اور اپنے کسی اور کا ذکر کرنے لگی کہ انہوں نے پورا عالم کا کورس کیا ہوا ہے 3 سال کا, لیکن عمل سے دور ہے. ہدایت ایمان کے ساتھ ہے, علم کے ساتھ نہیں ہے. ہاں علم راستہ دکھاتا ہے, راستے کے ٹارچ بنتے ہیں, لیکن اصل چیز ایمان ہے. جب ایمان ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو قرآن بھی ٹھنڈا لگتا ہے. بریک کا انتظار رہتا ہے, جانے کا انتظار, چھٹی کا انتظار, ختم ہونے کا انتظار, فرض پورا کر دیا چلو آگے چلتے ہیں, اس کا انتظار. لیکن جب ایمان گرم ہوتا ہے نا تو یہ کتاب بھی گرم ہو جاتی ہے. ایک ایک آیت پڑھ کے آنکھیں پگھلتی ہیں. یہ زندہ کتاب ہے, یہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی لاتی ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن سے دور بھاگتے ہیں جو خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. حال کیا ہے ذرا دیکھیے, اگلی پوری آیتیں ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت بگڑے ہوئے ذہن والے انسان کی کہانی ہے, بہت انٹلیکچوئل, بہت خود کو بڑا سمجھنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر اتنا ہے. بل یرید کل امرئ منہم, بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کیا, ان یؤتا صحفا منشرہ, کہ کھلے ہوئے صحیفے اس کو دیے جائیں. شرطیں پیش کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس آؤ, کوئی کتاب ہمیں دے دو, ہم سب کے ساتھ آ کے نہیں پڑھ سکتے. تکبر کا حال ہے, کہتے کہاں لکھا ہے دکھاؤ, ہمیں بتایا اللہ، تمہیں کیوں بتایا؟ یہ انداز تھا۔ اپنے ایمان لانے کے لیے بہت ساری شرطیں پیش کرتے تھے۔ کبھی کہتے ان صحراؤں میں سرسبز کھیت اور شاداب برباغ لہانے لگے، کبھی کہتے نہریں آ جائیں، کبھی کہتے آسمان پہ جاؤ اور کوئی کتاب لے کے آؤ۔ اس طرح کے بہانے کر رہے تھے۔ اسی میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ ہمیں خود پیغام دے، کھلی ہوئی کتاب اترے آسمان سے، ہم دیکھیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات کی تختیاں آسمان سے آئی تھی، قرآن دیا ہے، ایوتا صحف منشر کھلا ہوا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور تمہاری یہ باتیں جو ہے نا، کس بات کی دلیل ہے؟ بل لا یخافون الاخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ وہی بندہ ڈاکٹر سے جا کے بحثیں کرے گا نا، نہیں مجھے پیلے کاغذ پہ کیوں نسخہ لکھ کے دیا، نیلے پہ دے، بند کر کے کیوں دیا، کھول کے دے، آپ نے اس کو فولڈ کیوں کر دیا؟ ڈاکٹر سمجھ جائے گا کہ اس کو ٹھیک نہیں ہونا، چلو بھاگ جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ آخرت کا خوف ہو تو بندہ یہ بحثیں کر سکتا ہے، کون کیا کدھر سے ہے، اس کا اپنا عمل کیا ہے، اس کے ارادے کیا، اس کی نیتیں کیا، اس کے عزم کیا۔ شکر کیجیے اس کو ہدایت کی پڑیا دی آپ کو، آپ جا کے کہانی شروع کر دیں۔ وہ کھا رہا کہ نہیں کھا رہا آپ کی بلا سے؟ آج جتنا لوگ دینداروں کے اوپر اپنی تلوار رکھ کے دین سے دور ہوتے ہیں، شاید بے دینوں پہ بھی نہیں رکھیں گے۔ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا میں فتنے ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو حلوہ اچھا لگتا ہے، ان کو روٹی اچھی لگتی ہے، آپ کو کیا لگے؟ آپ کو ایک اچھی بات بتا دی نا اس نے، آپ مان لیجئے بیچارے کی بات۔ کلا بلا یخافون الاخرہ، اصل بات یہ کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں ہاں یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اذکرہ، بس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا جی نہ چاہے وہ نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کوئی ایسا راستہ کھولا کہ ہاں ٹھیک ہے، کل ہم کہتے قرآن میں لکھا تھا کہ نہ کرو۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ پھر خود ہی بتا دیا کون لے گا نصیحت۔ وما یذکرون، اور نہیں نصیحت قبول کریں گے مگر الا ان یشاء اللہ، بجز اس کے کہ اللہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی، وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ واہل المغفرہ، اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔ ان کے نامعقول مطالبات کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، اس قرآن کو سننا نہیں چاہتے، قرآن کی نصیحت اپنے لیے لیتے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتاب تو بالکل ہماری خواہشات پہ پابندی لگائے گی، اس کو پڑھو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کون ہوں، مجھ سے ڈرا کرو۔ اتنی زبردست شاید ہے نا آخری، ہوا اہل التقوی، لوگوں ڈرنا تو اس سے ڈرو، اس کا خوف دل میں رکھو، اس کی نافرمانی سے بچو، پھر معاف کرے گا۔ اس میں امید بھی ہے، یعنی رجا بھی ہے، اور خوف بھی ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی پہ مغفرت، اور اگر آج نیکیاں کر رہے ہو اللہ کے ساتھ ہو تو اس کام پہ لگے رہو۔ تو یہ تھی سورت مدثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری آنکھیں کھول دیں کہ جہنم میں گئے ہوئے لوگ وہاں جا کے رو رہے ہیں۔ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی ہاسپٹل کے ایکسیڈنٹ وارڈ میں لیٹے ہوئے کچھ مریض، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پھر باتیں کرتے ہیں، وہ اصل میں اسپیڈ زیادہ رکھتے تھے، وہ اصل میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تھے۔ انسان اپنی محرومی اور ناکامیوں کو اگر وجہ بنائے، کب بنائی، فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اس سے بری مثال تو نہیں ہے کہ فرت من قصورہ، جنگلی گدھے۔ آپ نے پیچھے سورت جمعہ میں بھی گدھے کا تذکرہ پڑا، الذین حملوا التوراۃ، کتابوں کا بوجھ ہو اور عمل نہ ہو تو انسان گدھا بن جاتا ہے۔ 19 پارے 29 پارے گدھے کا بوجھ بن جائیں گے اگر اس میں نمازیں نہیں، اور مسکینوں کو کھلانا نہیں، اور بحث اور مباحثے کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر واقعی ہمیں دین پہ لانا چاہتے ہو، ایک ایک سردار اور ایک ایک لیڈر کے گھر اللہ کی طرف سے خط ہے، ہمارے پاس بھی جبرائیل سے کو ذرا آئیں، چکر لگائیں، بیٹھیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کیوں آتے ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی کوٹھری میں کیوں آتے ہیں، یہ ہمارے محلوں میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے فکرے لوگ ہیں، نہ شکرے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سنجیدگی سے آخرت کے مسئلے کو نہیں لے گا نا, وہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جائے گا, اس کو کوئی عذر مل جائے گا یا کوئی دوسری ملے گی بات. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت یا نصیحت کا قبول کرنا ہر بندے کے اپنے میلان پہ. ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے کوئی نظر بچا کے اٹھ جائے کوئی کیا کرے گا؟ کوئی ہمیں کچھ بھی کہہ کے نہ جائے چلا جائے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سراسر دلوں کا سودا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا, مشیت کا تعلق ہے ادھر, رضا کا نہیں ہے. اللہ کی مشیت سے کوئی گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے لگی سورہ المدد سے؟ کیا فیلنگ ہے سورہ کے ساتھ؟ جی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. کیا سیکھا آج کی آیات کے ساتھ؟ کل المزمل پڑی تھی، پھر آئی اوپنر تھی، بالکل آئی اوپنر تھی. جہنم کا ڈر، کیا یہ کوئی کہانی ہے؟ کہانی لگ رہی ہے، کیونکہ انہیں یقین نہیں لگ رہا تھا. ان کو یہ واقعی کہانی لگے گی. اللہ کی پڑھائی بھی آئی حقیقت ہے، بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، بلکہ یہ دعا ہے اللہ ماجرنی من النار. یہ کثرت سے کیا کریں، پھر جو ہم نے دعا قرآن دعا میں پڑھی ہے نا، فائن قریبوں میں، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہو. قیام ان ڈرے، جی دیکھیں ہر چیز قائم ہوگی نا، ہم نے بھی حساب دینا ہر وقت. یہ ضرور دعا کر لو وہاں سے بھی حساب یہ سی ہو. دیکھیے محاسبے کے پوائنٹ کی جو بات ہو رہی تھی، استاذہ نے کہا تھا کہ ابھی سے اینڈ تک آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ محاسبے کے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. علم کو عمل میں ڈالنا ہے، نہیں تو یہ علم بوجھ بن جائے گا. صحیح بات ہے. مین چیز بس میں آپ سے یہی بولوں گی، محاسبے کے پوائنٹ پلیز مس نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ لازمن کرنا ہے. آپ نے استاذہ نے اسائنمنٹ دی ہے کہ وہ آپ سب پہ میں امانت نہیں کرتی، کیونکہ امانت پھر لازمن پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن پلیز 100% نہیں تو 99% کوشش کریں کہ ضرور پلیز کریں کوشش، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت سخت آیات آ رہی ہیں، تو ان کو پلیز آپ نے نارمل نہیں لینا، پلیز کوشش کیجئے گا. اس پہ زیادہ بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کے اپنے ہی اتنا کچھ اس میں استاذہ جی نے بتا دیا ہے. ان آیات کی ٹرانسلیشن وہ بتاتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے جائیں سورہ المدثر کو، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جو لے رہے ہیں اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں. استغفار کریں کثرت سے، اللہ کا ذکر کریں. آپ کو پتا ہے ابھی حج بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو جو پہلے 10 دن آپ کو پتا ہے بہت افسر ہیں، اس کو بھی پلیز بہت زیادہ امپورٹنس دیں، کوشش کریں. تو انشاءاللہ ابھی آپ کا لائیو سیشن ہے سسٹرائشہ کے ساتھ. سسٹرائشہ اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جی جزاکم اللہ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ جی امید ہے سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. سو ویری گڈ ماشاء اللہ. آج آپ کا میرا لاسٹ لیسن سننا ہے آپ سب سے، جو آپ لوگ سورت ملک یاد کر رہے ہیں. سو الحمدللہ. اوکے الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں. سو ان شاء اللہ اپنے ہینڈ ریس کریں جو ریڈی ہیں سنانے کے لیے، تو ان شاء اللہ مجھے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں. کون ریڈی ہے اپنا سوشل ملک کا لیسن سنانے کے لیے؟ یس ٹھیک ہے، میں مائک فری کرتی ہوں، ان شاء اللہ آپ اسٹارٹ کریں.
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غير فمن يأتيكم بماء معين جزاكم الله خير.
Okay, Jazakumullah Khair, kisi se Aisha, good reading and hamdulillah. And ek jagah par I think your word thoda different padha gaya last aya number 30 mein. Jaise ma ukum ghauran hai ye ghairan padha gaya mujhe aisa laga ki aapne wow ki bajaye ya padhi hai. So baaki log bhi confirm kar sakte hain agar ye hai to inshallah taala fir aap isko apne yes apne homework mein rakhiye taki aap iski aur practice kare taki ye aur zyada fluency mein aa jaye na inshallah. ٹھیک ہے سو باقی الحمد للہ ٹھیک ہے ایز فار ایز جو میں نے آپ کی سنی ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر ایس ایس 06 آپ مائک لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين گڈ ریڈنگ ماشاء اللہ اینڈ ایک دو جگہ دیکھ لیجیے جو آپ کی تھوڑی لانے جلی میں سے ہیں 29 آیا کے اندر جب ہم کہتے ہیں آمن نا بھی وعلیہ توکلنا تو جب آمن نا کہہ رہے ہیں تو اس میں نون کے بعد جو الف مدیا ہے نا وہ آپ کافی جلدی اس پہ سے موو آن کی تو دو حرکات جتنی لمبی نہیں ہوئی رائٹ سو آمن نا بھی اس طرح سے آپ کہیں گے نیکسٹ آئی نمبر 30 کے اندر جب ہم لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے بیما ان تو اس کو مد متصل واجب کی طرح لمبا بھی کرنا ہے ابھی کافی شارٹ تھا اور اس کے علاوہ حمزہ کو الف سے ڈفرینٹ رکھیے بیما ام حمزہ کی اسٹرانگ آواز ہے تو وہ اسٹرانگ وائس کو آپ مینٹین رکھیں رائٹ یعنی الف سے اس کو مکس اپ نہیں کریں تو یہ دو چیزیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ٹھیک ہے نیکسٹ سسٹر آپ ان شاء اللہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جزاك الله خير
Yes, جزاکم اللہ خیر سسٹر الحمد للہ گڈ ریڈنگ کوئی مسٹیک نہیں ہے آپ کی حفظ میں اینڈ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جب آپ وومن معی یا کہتے ہیں نا تو آئین کو اور کلیئر کریں کیونکہ ظاہر ہے یہ حرف اور حرف کی کلیئرٹی ہونا کہ کم از کم مخرج صحیح ہو اور آواز صحیح نکلے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا اس کے نہ ہونا لہنے جلی میں لے جا سکتا ہے لہٰذا اس کے اوپر دیکھ لیجیے معیہ حمزہ کی طرح نہ ہو آئین یہاں پر سو باقی ٹھیک ہے بارک اللہ انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر مائک لیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله
Okay, جزاكم الله خير sister. Good reading. Yes. Good reading, alhamdulillah. تھوڑا سا ایک آدھ مجھے حرکت کا لگا وہ بھی آپ جب دوبارہ کہیں تھی اس میں ہوا آیت 80 قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم تو یہ جب دوبارہ پلٹا کے ریڈ کریں تھی اس میں ان کے بجائے ان سمجھ میں آیا یا اگر آپ نے زیر کہی بھی ہے تو وہ بہت کلیئر نہیں تھی ای ساؤنڈیں ان اصبح ماؤکم رائٹ سو باقی ٹھیک ہے الحمدللہ یعنی کہ گڈ انف لیکن انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں تجوید کی بھی اور ورڈ کی بھی سو نیکسٹ انشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جزاك الله خير
اوکے جزاکم اللہ خیر جزا سسٹر گڈ ریڈنگ ورڈ میں تو آپ نے کوئی چیز ایسی مس نہیں کری لیکن تھوڑا سا حروف کی ادائیگی میں دیکھیں اسپیشلی کہ آئین اگر عین حمزہ کی طرح ہو کر تو ظاہر ہے نہ اس کی آواز آئے گی نہ ہی وہ میننگ دے گا جو کہ آپ قرآن میں ریڈ کر رہے ہیں نا. اسی طرح ہا ہے تو آپ نے ہا کو بھی کلیئر کرنا ہے. جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا فلم رو یہاں سے تو رو او ہا شڈ بی مور کلیئر, یعنی اس کی آواز رو اس طرح نہیں دبی دبی نہیں, رو زلفتن رؤوه زلفة سيئت right. اسی طرح آگے بھی اگر ہم دیکھیں تو کنتم به تدعون تدعون عین نہیں ہوگا تو پھر یہ وہ مطلب نہیں دے گا جو یہاں اس ورڈ کا ہے. تو آپ نے عین کلیئر کرنا ہے تدعون, اس طریقے سے آپ اس کو کہیں گے. آگے بھی جہاں کہیں عین آ رہا ہے اس کی پریکٹس کریں. آئی تھنک آپ کے عین کو تھوڑا سا ٹینشن کی ضرورت ہے, کافی ویک ہے, اور ہا کو بھی اسی طرح سے کلیئر کریں. کوئی بھی لیٹر جیسے حمزہ بھی آ رہا ہے تو اس کو الف سے ڈفرینٹ رکھیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. ریسٹ از گڈ, بارک اللہ. نیکسٹ سسٹر ہے کوئی ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے, رائٹ. تو اب یہ کہ ان شاء اللہ دیکھ لیتے کہ ہم نیکسٹ جو سورہ اسٹارٹ کریں. جی تو میں مائک فری کرتی ہوں, پھر آپ لے لیجیے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
جزاکم اللہ خیر کثیر سسٹر, گڈ ماشاء اللہ, اچھی ریڈنگ ہے. اپنی تلاوت کے اندر ورڈز تو آپ نے اتنے نہیں کوئی مس کرے, لیکن آپ دیکھیں کہ حروف المد جتنے بھی ہیں انہیں بھی مس نہیں کریں, یا پھر جیسے کہیں نہیں ہے مد تو آپ اس کو لمبا نہیں کریں. جیسے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں ایک تو یہ چیز آئی نمبر 28 میں ومن معیہ او رحمنا, تو ومن معیہ کے اندر مجھے تھوڑا سا عین کے بعد نون کی بھی آواز محسوس ہو رہی تھی جب آپ ریڈ کریں گے. اب آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ مطلب ایسا تھا کہ نہیں, لیکن آئی واز فیلنگ دس. تو اس کو بھی دیکھ لیں, ومن معیہ, بہت کلیئر لیٹرز اور آواز ہونا, ڈفرنس نہ ہو اس میں. اوکے, اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے فار ایگزامپل لاسٹ آیت میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم, یاتیکم تا کے بعد یا ہے, تو آپ اس یا کے اندر جیسے مد ہے تو اس کو آپ لمبا کریں گے, یاتیکم اس طرح نہیں کریں گے, رائٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا دھیان رکھیں. جیسے یاتیکم اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی فائن, تو آپ ان شاء اللہ اس کو کہیں گے یاتیکم بما ان, اس طریقے سے آپ اس کو ریڈ کریں گے. ٹھیک, یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو میک شیور کریں. اسی طرح آگے بھی جب آپ ریڈ کریں نا کہ کہیں بھی حرف مد ہے تو اسے شارٹ نہیں کریں, اور جتنے بھی ہمارے پاس رولز ہیں جیسے او رحیمنا فمن رحیمنا, ان کے بعد الف مد کمپلیٹ کریں پھر آگے جائیں, تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اینڈ سیکنڈلی وہی بات کہ عین کا مخرج کافی لوز سمجھ میں آتا ہے تو پھر آپ کی ورڈز ڈفرینٹ ساؤنڈ کرتے ہیں. کون تم بھی تدعون ہے تو پھر آپ عین نہیں بلکہ آپ تدعون اس طرح کہیں گے تو وہ ایک لہنے جلی ہی میں آئے گا, تو اٹ از امپورٹینٹ کہ ہم اس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو بارک اللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ سسٹر آپ بھی مائک لے لیں.
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. جزاك الله.
Now, جزاكم الله خير من كثير. Right. Alhamdulillah, good reading. اور بھی انہی چیزوں کا دھیان رکھیں سسٹر کہ حرف مد نہیں مس ہوں. جب کہہ رہے ہیں نا کہ فلم ما رو اوہ مین کے بعد الف مد دیا, اس کو دو حرکات دیں اور پھر آگے جائیں. سو اگر اس کو مس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کی ریسائٹیشن میں کمی ہے. ایک لیٹر کو آپ ایک طرح سے نکال رہے ہیں. تو یہ لہنے جبھی میں سے ہے. فلم ما رو اوہ زلفتن سی ات طریقے سے. اگر آپ فاسٹ بھی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھی آپ ان چیزوں کا دھیان اپنی جگہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح آگے بھی کہ کہیں بھی آپ حرف مد کو نہیں مس کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے حساب سے. باقی الحمدللہ ٹھیک ہے. ایک جنرل کمنٹ سب کے لیے ہے کہ اپنے ان تجوید کے قواعد جو آپ کی, جیسے فمیجیرل یہاں ادغام ہونا کے ساتھ ہے, دھیان رکھیں. اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ اخفا کرنا ہے, تو اخفا کے لیے آپ دھیان رکھیں کہ کنتم بہ تدعون, اس پہ جلدی نہ کریں. یعنی یہ سب آپ کی اچھی ریسائٹیشن کے کہہ لیں کہ کمپوننٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ان شاء اللہ اس کی پریکٹس رکھیے. بارک اللہ فیک علی خیر. Next ہمارے پاس ہیں سسٹر. یس ٹھیک ہے, مائک میں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
اوکے, جزاکم اللہ خیر کسی سسٹر. آپ نے جو ریڈنگ کری ہے یہ آپ نے اپنے حفظ سے کری ہے؟ یس, بائی ہارٹ کری ہے ریڈنگ. اوکے رائٹ. آپ جب حفظ کریں تو آپ اپنے آن پر نہیں کریں, یعنی کہ صرف اپنے جس طریقے پر آپ ریڈ کریں نا اس طریقے پر آپ نہیں کریں گے, بلکہ آپ کسی تاری یا کسی آڈیو کے ساتھ میں پریکٹس کریں گے.
کیونکہ اگر آپ اپنے آن پہ کریں گے نا خالی تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ. کیونکہ اگر ابھی ہمیں جیسے ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی, ہماری پریکٹس نہیں ہوتی حرکات اور مداد کو ان کی جگہ پر رکھنے کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسٹیک ہو جاتی ہے نا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی آپ لوگ سبھی جب یاد کریں تو اپنے آن پر نہیں, کیونکہ اب جیسے آپ ریڈ کریں تھے تو آپ کہیں تھے ان الذین نا نون کی زبر کو لمبا کر دیا. اگر آپ نے آڈیو کے ساتھ پریکٹس کی ہوگی بہت دفعہ تو پھر آپ کی یہ مسٹیکس نہیں ہوگی, آپ سیم اس کو ایز اٹ از ہی یاد رکھیں گے کہ جیسے آپ کو سنائی دے رہا ہے. ایون آپ کو نہیں بھی آتا, آپ نارملی آپ کی حرکات کی مسٹیکس ہوتی ہیں, مگر آپ نے یاد کرتے میں اگر اس کو سن کے یاد کیا پھر آپ کی مسٹیک نہیں آئے گی. تو اس لیے اس چیز کا بہت دھیان رکھیں, بیکاز اگر ہم حفظ بھی کر رہے ہیں اور ہماری حرکات کی مسٹیکس ہیں تو وہ ایک بڑی غلطی ہے, رائٹ. تو لہٰذا یاد کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں قرآن نہیں پڑھوں یا میں یاد نہیں کروں, لیکن یاد کرنے کے لیے پھر کسی آڈیو کی کسی صحیح تلفظ والی ادائیگی والی آڈیو کے ساتھ میں پھر آپ پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. تو بارک اللہ فیکم خیر. آئی تھنک اور کوئی اسٹوڈینٹس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ نیکسٹ آپ کی جو کوئی سورہ ہم اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ لوگ سب لاسٹ ٹائم سورۃ السجدہ رائٹ. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی اس کا مفہوم مجھے یہ یاد ہے کہ ہمیں بار بار قرآن کو دہرانا چاہیے, کیونکہ قرآن ایک کھلے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ, یعنی ایک اونٹ جو کہ بندھا ہوا نہ ہو اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہماری میموری سے نکل جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو باندھ کے نہیں رکھیں گے اس کو بار بار ریوائز کرنے کی صورت میں تو یہ بہت جلدی لوز کر جائیں گے, پھر فائدہ نہیں ہوگا. جتنی محنت کرتے ہیں ہر دفعہ پھر دوبارہ سے کریں گے تو وہ ٹائم کا ضیاع بھی ہوتا ہے ایک طرح سے, کہ آپ کے پاس جو چیز آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے علاوہ کچھ اور یاد کر سکتے ہیں. یس الحمد للہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور اس سے آپ کو واقعی میں بہت یعنی ایک آپ کی ریڈنگ بھی ہو جاتی ہے سونے سے پہلے والی اور پھر یہ کہ آپ کو یاد بھی رہتا ہے, ٹھیک. تو ان شاء اللہ نیکسٹ سورہ جو ہے جو ہم ان شاء اللہ اسٹارٹ کریں گے, میرے پاس کچھ آپشنس ہیں آپ لوگ سب بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کرنا چاہیں گے, سورۃ السجدہ اور یا پھر آپ سورۃ یاسین یا سورۃ الرحمن, ان میں سے کوئی ان شاء اللہ بتائیے کہ آپ لوگ کون سی سورہ کو یاد کرنا چاہیں گے. اسی طرح میرے ذہن میں سورۃ بنی اسرائیل بھی تھی, یہ جو دوسری صورتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے سلیپنگ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ ہیں, وہ یہ کہ جتنی اچھی صورتیں آپ کو اور یاد آتی ہیں تو پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں پھر آپ کی نمازیں اور بہتر ادا کی جاتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ سب لوگ لکھیں انشاءاللہ اپنا اپنا فیڈ بیک. سورۃ الرحمن, اوکے, سورۃ السجدہ, یس, باقی لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. پھر سورۃ السجدہ کے ساتھ ہی موو آن کریں کیونکہ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک ہے, زیادہ لوگ سورۃ السجدہ کی بات کریں تو اس لیے پھر سورۃ السجدہ ہی کر لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, رائٹ, ٹھیک ہے. سو ان شاء اللہ اسٹارٹ کریں گے اینڈ ابھی آج کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے اور میرے پاس یہاں پھر نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا, تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گی, میں وعدہ نہیں کرتی لیکن ہاں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں آپ کو آڈیو بھیج سکوں تاکہ پھر آپ سب اس کی پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد میں نیکسٹ کلاس میں وہ آپ لوگوں سے سن لوں, رائٹ, تو تاکہ لیسن بھی ہو جائے مس نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ, رائٹ, ٹھیک ہے. سبارک ملا کے کلی خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع مند علم میں برکت دے, جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں ہم واپسی کے سفر پہ نہ چل پڑیں بلکہ آگے ہی آگے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول کریں, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ سب کو بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ سب نے حفظ کی, جن کی نہیں وہ بھی کوشش کریں جیسے سسٹر عائشہ بھی بول رہے تھے کہ کسی اچھی قاری کی آواز کے ساتھ, یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ نا ایک محارش بھی ٹھیک ہوں گے بار بار دہرانے سے اس میں بہتری آئے گی, کیونکہ خود جتنی مزید کریں نہیں آتی, نہیں آپ کو وہ صحیح نہیں ہوتا, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, نہیں ہو سکتا. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ ایسے ہیں کہ 10 منٹ کی بریک لے لیں اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے سورہ نیکسٹ سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حملتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجاتي.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
نبض حياتي قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. نہ پوچھ رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سب بریک سے واپس آ گئے. جی باقی لوگ کدھر ہیں؟ جی الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ابھی ہم نیکسٹ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں, سورہ القیامہ. دیکھتے ہیں اللہ پاک, کیونکہ آج المدثر بھی آپ نے دیکھی ہے, وہ یہ ابھی قیامہ کا ذرا آپ کو نام سے پتا چل رہا ہوگا کہ کیسی سورہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمارے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں سورہ القیامہ, دیکھتے ہیں اللہ پاک سے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ قیامہ آیت نمبر 1-40. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ ترتیب کے اعتبار سے 75 یعنی 75 نمبر کی سورۃ ہے. سورۃ کا نام پہلی ہی آیت بیوم القیامہ سے ہے. سورت میں دو رکوع ہیں, 40 آیتیں ہیں, 199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہیں. یہ مکی سورت ہے. کس دور میں نازل ہوئی کوئی خاص پتہ نہیں چلتا, لیکن اس کا مضمون چونکہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے متعلق ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی درجے کی سورت ہے. آیت 1-14 تک ٹاپک قیامت کا ہی چلتا ہے. پھر ایک دم آیت نمبر 15 پہ سلسلہ کلام توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کی طرف اشارہ ہے, جس سے لگتا ہے کہ یہ شروع دور کی صورت ہے اور ابھی وحی کے اخذ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں. پھر دوبارہ وہی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے جو بات شروع سے چلی تھی. آیت نمبر 15 سے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے وحی اور قیامت کو ساتھ ساتھ لے کر جایا جائے گا. دیکھا جائے تو اب ان آخری صورتوں کا جو میسج دکھتا ہے وہ یہی ہے کہ تم سب پر ایک قیامت آنے والی ہے, اس کی تیاری کرو. صورت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آئیں گی. بہت ہی خوبصورت صورت ہے, دل کی زمین پہ لینے والی ہے, اس لیے ہم اس کو ایک سٹریچ میں پہلے جہاں تک ایک ٹاپک ہے وہاں تک چلیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ آخر میں ڈسکشن میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ان دو قسموں کے کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ اس کا یہ خیال درست نہیں, کیونکہ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ, بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں. لیکن انسان کی خواہش کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان کی تو خواہش یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں ہی کرتا رہے. کوئی بات نہیں. یسل ایان یوم القیامہ, مذاق کی وجہ سے ازراہ تمسخر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. کہا تم قیامت کی بات پوچھتے ہو تو سنو. فاذا برق البصر, پھر جب آنکھ چندھیا جائے گی. وخسف القمر, اور چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے. اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ سب یہاں انسان کے ساتھ اپنے آپ کو سوچئے اور میں اپنے آپ کو. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس روز انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے, کہاں بھاگ کے جاؤں. کیا جواب ملے گا؟ کلا, ہرگز نہیں. لا وزر, کوئی پناہ گاہ نہیں. بلکہ ہے کدھر جانا؟ الى ربک یوم اذن المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانا ہوگا، اور وہاں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا، وہاں جا کے پتا لگے گا کیا کیا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کے تو کیا پتا چلنا ہے، دنیا میں بھی پتا چلتا ہے، کیونکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے، ولو القا معاذیرہ، خواہ وہ زبان سے ہزار بہانے بھی کرتا رہے، اس کو خود پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. بیچ میں اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اخذ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو. شروع کے دنوں میں چیز لینی مشکل لگتی ہے، نئی گاڑی بھی ہاتھ میں نہیں آتی، نیا چولہا ہو تو کھانا نہیں پکتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے اخذ میں شروع میں اتنے گھبرائے ہوتے تھے کہ جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے. کا فکر نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب آپ اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا. پھر اس کے بعد ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا. یعنی جبرائیل کے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سکون سے پڑھیے. ہم تسلی دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی نیا طالب علم کلاس میں آئے تو اس کو اس قسم کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہیں. بس بات اتنی تھی، بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے، بات دوبارہ ٹاپک پہ چلتی ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو قیامت کا انکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی دنیا سے. سچ؟ وتذرون الاخرہ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو. ہونا کیا ہے اس دن؟ وجوہ یومئذ نادرہ، کئی چہرے اس روز ترو تازہ ہوں گے، فریش لکنگ، کیونکہ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لیکن کچھ بد نصیب، فوجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا، ایسا کام ہوگا کہ ان کی تو کمر ہی ٹوٹ جائے گی. ایسے لوگوں کو یاد دلاؤ ان کی موت کا وقت. کلا اذا بلغت التراقیش، ہاں ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کسی کو بلاؤ اس جاتی بھی جان کو روک لے. وظن انہ الفراق، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی. وتفت الساق بالساق، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے. جب جان جاتی ہے تو پہلے ٹانگوں سے نکلتی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے. اب تو رب کے پاس جانا ہے. ایسا انسان جب وہاں جائے گا تو لگ بتا جائے گا کہ کیا کیا تھا. فلا صدق ولا صلا، اتنی باتیں سننے اور سنانے کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، جیسا تھا ویسے کا ویسا رہا. ولیکن کذب وتولا، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا. قرآن کی ہر آیت حق ہے، سنتا گیا اور جھٹلاتا گیا اور منہ پھیر کے چلا گیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا. اولا لک فاولا, تیری خرابی آ لگی اب آ لگی, کہ پھر چل پڑا اپنے انہی کام دھندوں پہ, پھر چل پڑا انہی چیزوں میں, خرابی تیری پھر خرابی تیری. ثم اولا لک فاولا, چار دفعہ لفظ ہے اولا, سپرلیٹیو ہے یہ لفظ. پھر تیری خرابی پھر لگی, پیچھے ہم پڑھتے ہیں ویل, یہ ویل سے اولا ہے. اللہ حکم. اور یہ ساری مستیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ, ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کھلے ہوئے اونٹوں کی طرح؟ کبھی اس نے اپنی زندگی پہ غور نہیں کیا؟ الم یکن نطفتم من منی ہی یمنا, کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقتن فخلق فسوا, پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اسے بنایا اور آزاد درست کیے. پھر اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر اس نے دو قسمیں بنائی, مرد اور عورت, کچھ لڑکے ہو گئے کچھ لڑکیاں. جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے, پانی کی بوند کو ایک جیتی جاتی تصویر میں بدل سکتا ہے, کیا الیس ذلک بقادر, کیا وہ اتنی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ الا یحی الموتا, کہ مردوں کو پھر زندہ کرتے. یہ ہے سورت قیامت, اور یہ ہے قیامت جس کی دہائی پورا قرآن دیتا ہے. تلاوت سنتے ہیں آیات کی, تصور میں رکھیں گے قیامت کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی. لا زائد ہے. باس نے کہا کہ یہاں لا قسم کا ہے کیونکہ لا بھی قسم کے لیے آتا ہے جیسے واللہ باللہ, لیکن یہاں قسم کا لفظ پہلے سے ہی آ رہا ہے اقسموں میں, لہذا لا نہیں ہے. اور لفظ لا سے بات چلے تو اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی تھی اور آپ اس کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی. تو اس لا سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ سورت نازل ہو رہی تھی وہاں گھر گھر یہ باتیں چل رہی تھی کہ قیامت نہیں آ سکتی. ایک پروپیگنڈا تھا گھر گھر میں کہ بھائی قیامت, مرنے کے بعد جینا اٹھنا یہ ممکن نہیں. مکہ والے مذاق بھی اڑا رہے تھے اور شک بھی کر رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کے لیے یہ بات کر رہے تھے, دیکھو دیکھو یہ شخص کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جاؤ گے. اللہ نے اسی دن کی قسم کھا لی. کتنا خوبصورت انداز ہے, جس چیز کو کوئی نہ مانے اللہ اس کو گواہ بنا رہا, کیونکہ قسم جس چیز کی ہوتی ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. ہم میں سے بھی کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت نہیں آئے گی. آج دنیا میں دیکھا دیکھی لوگ کہنے لگے یہ دنیا اتفاق کے ساتھ پیدا ہو گئی اور ایک اتفاق ہو کر ختم ہو جائے گی. لفظ قیامہ قیام سے ہے. آپ نوٹ کریں گے اس روٹ سے اب آخری پارے میں بہت سارے لفظ آ رہے ہیں, اور قیامت, قیم, قیام, اقیم الصلاۃ, قم فانذر, قم اللیل الا قلیلا, اس روٹ سے سب سے زیادہ لفظ ہیں قرآن پاک میں. تقریباً 600 کے قریب لفظ یا اس سے کم و بیش کچھ ہیں جو اس لفظ سے آتے ہیں, اور یہی ہے اصل میں استقامت والا روٹ, یہی ہے نماز قائم کرنے والا روٹ, یہی ہے قم فانذر. تو دیکھ لیجئے کہ آخری پاروں میں جو پیغام ہے وہ کیا ہے, استقامت. ابھی تو ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے, قرآن کی آیتیں تمہیں بلا لیتی تھی ہر روز, جس دن یہ تار ذرا سے ڈھیلے ہوئے تو کہیں استقامت میں کمی نہ آ جائے, دل کے اندر جو ایمان اور محبت آ گئی اللہ کی اس میں کہیں کمی نہ آئے. تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, اور یہ ایک دن ایسا دن ہے کہ جو قائم ہو کے رہے گا. قیامہ قائم ہونے والی مؤنث ہے. تھوڑی سی اگر اس کو ہم گرامر سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک قسم کا امیجنیشن میں تصور آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کھڑی ہے, قیامت کھڑی ہوگی. اور قیامت کو یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں؟ نمبر ایک, یہ قائم ہوگی. دوسری بات, اس دن لوگ کھڑے ہوں گے. سوچیے, قیامت کے دن لوگ بیٹھیں گے نہیں, کرسیاں نہیں ہیں, میز نہیں ہے, وہاں کوچز نہیں ہیں, صوفے نہیں ہیں. قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے, اور جو لوگ آج قیام میں نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ٹانگیں تھک جاتی ہیں. ہم اپنے پسندیدہ مہمان کی آمد پہ دو دو گھنٹے ایئرپورٹ پہ کھڑے رہتے ہیں, نماز دو منٹ, تین منٹ, پانچ منٹ کے بعد ٹک ٹک کھڑی شروع ہو جاتی ہے, اور کتنا کھڑا ہوں. اور قیامت اس لیے بھی قیامت ہے کہ اس دن انسان کا عدل قائم ہوگا. انسان نے زندگی بھر میں جو بھی کیا تھا وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ کر کے کیا آیا. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی, یا نفس کے ساتھ لوامہ کی بات ہے. نفس کون ہے؟ انسان. انسان کے اندر جو روح چھپی ہوئی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. لوامہ لفظ لوم سے ہے. وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, سورت مائدہ میں ہم پڑھ چکے. انسانی نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے 13 پارے کی پہلی آیت سورت یوسف کی جو تھی اس میں بھی ذکر کیا تھا, دہرا لیتے ہیں. ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے, اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء, طبیعت کے اعتبار سے ہمارا نفس امارہ ہی ہے, ہمیشہ بری بات کا خیال آتا ہے, ایسی ایک دم سوچ آتی ہے کہ انسان چل پڑتا ہے اس کے پیچھے. دوسرا وہ نفس ہے جو غلط کاموں پر یا غلط سوچ پر, بری نیت رکھنے پر شرمندہ ہوتا ہے, ندامت محسوس کرتا ہے, روکتا ہے. انسان برا کام کرنے لگے تو وہ ملامت شروع ہو جاتا ہے, مت کرو مت کرو. جب انسان کر لیتا ہے وہ کام تو پھر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے, یہی ہے نفس لوامہ، کہ گناہ کی چبھن، آج کل ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں، خود اپنے اوپر ہم ملامت کریں تو اس کو گلٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کی برائی پہ اس کو ٹوکیں تو اس کو بلیم کہتے ہیں، اور یہ کیسی خاموشی عدالت ہے جو ہر انسان کے اندر لگی ہوئی ہے. اس کو تو غیر مسلموں نے بھی مانا. کانٹ نام کا ایک شخص بہت معروف سائنٹسٹ ہے، کہتا ہے کہ خدا کے وجود کے دو دلائل ہیں. ایک کون سا ہے؟ اوپر، سٹاری ہیون ابو، یعنی آسمان پہ جو ستاروں پر آسمان ہے، یہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. اور دوسرا مورل لاس ودن، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون رکھے ہوئے ہیں، یہ نفس لوامہ ہے. کسی عدالت سے بھی آپ بچ جائیں، آپ نفس کی عدالت سے نہیں بچ سکتے. چھوٹا بچہ، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک اندر عدالت لگی ہوئی ہے. ماں منع کرے کینڈی کھانے سے، ماں کو آتا دیکھے بچہ کینڈی ہاتھ ملی ہوئی ہے تو چھپا لے گا پیچھے، یہ ہے نفس لوامہ. وہی بلی جس کو آپ دودھ ڈالیں، وہ آپ کے پاس پیے گی اور آپ کے پاؤں چاٹے گی. جب وہ آپ کے کچن میں سے چوری چوری ایک گوشت کا ٹکڑا نوچ کے لے جاتی ہے چھپا کے، تو کیا وہاں کھڑے ہو کے کھاتی ہے؟ کس نے بلی کو بتایا؟ نفس لوامہ. یعنی حلال اور حرام کا فرق جو ہے، وہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ. آپ دیکھیے کہ جس ذات نے ہر انسان کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے، ایک چیک پوسٹ اندر رکھی ہوئی ہے، اور ہر دن آنا پائی کا حساب ہو رہا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے ایک اجتماعی حساب لے لے؟ ہم سب کی اصل رپورٹس جو ہے نا، وہ اندر بن رہی ہیں، وہی باہر آ جائیں گی تو ہمارا نام اعمال کہلائیں گی، اور وہی سب کے سامنے آ جائیں گی تو یہ حشر اور نشر کا دن ہے. ڈر لگتا ہے؟ اپنے اندر جھانکے تو ڈر لگتا ہے. اندر کی چوٹ کو جب بندہ چھٹلاتا ہے نا، تو اس کو چوٹ پڑتی ہے. ہر بندہ گناہ کر کے، چور چوری کر کے آتا ہے نا، تو اس کے بھی اندر ہوتا ہے میں نے کیوں کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر بار بار یہ گناہ کرے تو پھر کہتے لو میں نے حق لیا، مجھے جاب جو نہیں ملی تو کیا پھر میں چوری بھی نہ، کیا میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، اور اس طرح ایک انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. جب ہم نفس لوامہ کی بات بار بار نہیں سنتے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا جب میں تم سے نہیں بولتا، کرو جو کرتے ہو. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے انسان کے پھسلنے کا. ہمیشہ پہلے گناہ پہ اندر سے چوٹ آتی ہے. جب ایک انسان اس چوٹ پہ سن لیتا ہے نا بات، تو چلا جاتی ہے، پھر چھوڑتے توبہ، او سوری آئی واز رانگ، آئی ایم سوری، آئی واز ناٹ سپوز ٹو ڈو دس، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جب انسان نفس لوامہ کی ٹوک سن کے پلٹ آتا ہے نا، تو اس سے تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ تیسرا نفس ہے، نیکی کر کے جو اطمینان انسان محسوس کرتا ہے، یا گناہ کو چھوڑ کر جو لذت ملتی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. انبیاء کرام کے نفس تو مطمئن ہوتے ہی ہیں، اس پہ تو بات سورت فجر میں جا کے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بات کریں گے نفس لوامہ پہ. ہم جب کسی دوست کی دعوت کو ایک دفعہ ٹھکرائیں، دوبارہ بھی بلا لے گا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری تھی آج نہیں آ سکی میرے گھر میں، لیکن دوبارہ بھی آپ اس کی دعوت کو ٹھکرائیں. جب تیسری دفعہ آپ دعوت دیں گے تو پہلے سے آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ اس نے آنا کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ رسمن کلامن کہہ دیں، جب تین چار دفعہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے گا تو پھر آپ کہیں گے اب مجھے اس کو نہیں بلانا. اسی طرح ہمارا نفس لوامہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، بڑا غرور ہے، بہت جلدی برا مان جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ ہم اس کی بات کو ٹالیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کی ایک بات نہ مانیں، وہ دل میں غصہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اب تمہیں کہنا ہی کچھ نہیں. اس کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے. اس کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بات کو مان لیں. جو لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں نا، وہ پھسلتے ہیں لیکن سنبھل جاتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں کبھی سنبھل جاتے ہیں، کبھی پھسل کے واپس آتے ہیں. پھسل کے واپس آنے کا نام توبہ ہے. اور پھسلنے کے باوجود یہ کہنا آہستہ آہستہ کہ میں تو کوئی نہیں پھسلا، یہ ہے فجور، ٹھیٹ پن. جب بندہ بار گناہ کی چوٹ کو محسوس کرنے سے انکار کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ گناہ نہیں لگتا, اس کے اگلے لمحے کا مرحلہ ہے کہ وہ گناہ عین نیکی لگنے لگتا ہے, تزیین اعمال ہونے لگتی ہے. کبھی بھی گناہگار سے گناہگار شخص کے پاس جا کے بات کر کے دیکھیں وہ کیا کہے گا, ہاں جی ہے گناہ ہمیں پتہ یہ حرام ہے لیکن یہ وجہ. تو نفس لوامہ کو سلا دیا. انسان کا نفس قیامت کے آنے پہ دلیل کیسے ہوا؟ ججمنٹ. اندر سے چوٹ پڑتی ہے تو نفس لوامہ کہتا ہے کہ دیکھو وہاں بھی کوئی پکڑے گا. یہ ایسی ہے کہ حاسبو قبلان تو حاسبو, جو ہر وقت خود اپنا حساب کرتا ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے. اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی تھا؟ جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا کے کہہ دیا کہ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی, تم کہتے ہو قیامت آنی مشکل ہے, اللہ کہتا ہے اس کائنات کا ایک ایک انداز اور ایک ایک چیز اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ قیامت آئے گی. تمہارا نفس لوامہ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ آج دنیا میں گناہ کرنے والے کو گلٹ ہوتا ہے تو کیا قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ ایحسب الانسان, کیا انسان یہ سوچتا ہے؟ یہاں الانسان سے مراد ہے کافر. کون سا کافر؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے. اسم جنس ہے, ہر ایک کے لیے آ جاتا ہے, کوئی بھی انسان, کہیں آدم کے لیے بھی آتا ہے. یہاں خاص طور پہ قیامت کے منکر کی طرف اشارہ ہے, جو یہ گمان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جی اٹھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحسب الانسان الن نجما, کہ ہم نہ جمع کریں گے عظامہ, اس کی ہڈیوں کو. کیا کافر کا یہ خیال ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا؟ عظام عظم سے, اونٹ کی ہڈیوں کو کہتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں نا, اسی سے پھر یہ لفظ عظیم کی صورت میں انسان کے سامنے آ جاتی ہے. اس سے مراد ایتھیسٹ بھی ہے, ملحد بھی اس سے مراد ہے, جو دین میں الحاد کرتا ہے. اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا نہیں سکتا انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے؟ بلا قادرین, ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں. الا نسوی بنانہ, کہ ہم اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی بنا دیں. نسوی یا کلس سوی ان سے سوا ثم استوا, یہ وہ لفظ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. برابر کرنا, ہموار کرنا, کس کو؟ بنانا. بنان کہتے ہیں انگلی کی پور کو, یہ جو ہماری ٹپس ہوتی ہیں نا, فنگر ٹپس, جس کو آج کے دور میں ہم فنگر پرنٹس بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر لگے ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بڑی حقیقت کھول دی جو دنیا والوں کو 1880 میں ملی. ہینری فولڈ 1880 میں اس نے پہلی دفعہ فنگر پرنٹس کو ایجاد کیا, اور اس نے بتایا کہ ہر انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں دوسرے سے مختلف ہیں. ہماری 10 انگلیاں ہیں نا, ہر انگلی کے فنگر پرنٹ دوسری انگلی سے فرق ہے, اور میرے آپ سے نہیں ملتے, ہم سارے اس ہال میں جو موجود ہیں ان کے باہر والوں سے نہیں ملتے, اوسلو والوں کے دنیا والوں سے نہیں ملتے, پوری دنیا میں کسی ایک بندے کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے. ہے امیزنگ بات. یہ آپ کو پتا کیا ہے؟ حیرت ہوگی آپ کو سن کے. آپ لوگ کبھی اچھے سپر سٹور سے شاپنگ کرتے ہیں تو جب کیشیئر کے پاس آپ آتے ہیں تو وہ ایک بار کوٹ ہوتا ہے, اس کو سکین کرتے ہیں تو قیمت آ جاتی ہے نا, اس میں انہوں نے فیڈ کیا ہوتا ہے. ایک ایک نام تھوڑی لکھیں گے کہ یہ اتنی چمچیں, یہ اتنے سیریل, یہ وہ, انہوں نے ایک بار کوٹ بنایا. اور آج بھی جا کے آپ گھر میں سیریل کے ڈبوں اور کھانے کی چیزوں پہ دیکھیں تو لائنیں, ہم کہتے ہیں یہ لائنیں ہیں, لیکن ہر لائن دوسری سے فرق ہوتی ہے, یہ کمپیوٹر سے بنتی ہے. وہ اس کو کرتے ہیں پوری انفارمیشن آتی ہے, کسی چیز کی قیمت آپ کو نہ مل رہی ہو, آپ کاؤنٹر پہ لائیں, وہ بار کوٹ ڈالیں گے, قیمت آئے گی. یہ ہمارے بار کوٹ ہے, اور آنے والے وقتوں میں جو اس سے کھلنا, آپ کو پتا کہ اس سے چور پکڑے جا رہے ہیں, اس سے بچوں کے نصب ملائے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے کوڈ رکھے ہیں, ہر ایک کا ایک پرسنل کوڈ ہوتا ہے نا, ہمارے پرسنل کوڈ ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تو ان کو بھی دوبارہ بنا دیں گے. تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تمہیں یہ مشکل لگتی ہیں باتیں کہ یہ ہوگا کیا؟ پورا انسان تو چھوڑو, ہم تو اس کی پور پور کو درست کر دیں گے. انسان اتنا شک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہزاروں سال سے لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں, مرتے ہی جا رہے ہیں, آج تک کسی کو واپس آتے نہیں دیکھا. یہ ہے شک کی وجہ. اگر ایسے ہوتا نا, کچھ لوگ مرتے پھر ساتھ ہی کچھ قبروں سے نکل آتے, کسی کو شک نہ ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری قدرت پہ شک کرتے ہو کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں, میرے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے, تو سمجھ لو کہ ہم تو تمہاری ہڈی تو کیا تمہاری پور پور کو سیدھا کریں گے, دیکھیں گے. کیا پتہ چلا ان باتوں سے؟ نمبر ایک کہ دنیا کا خاتمہ یقینی ہے, اور دوسرا کہ موت کے بعد زندگی بھی ضروری ہے. یہ دو کام ہو کے رہیں گے. انسان کو اس کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ شک کر کے میرے بارے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے خلاف بات کرتے ہو. میں تم کو کہتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل وجہ کیا ہے تمہارے اس انکار کی؟ کہ تم مانتے نہیں ہو. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. دیکھیے قیامت کسی کو نہ بری لگتی, کیا ہے آگے جیسے بہت دن آتے ہیں قیامت کا بھی دن آ جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قیامت کا انکار نہیں ہے, یہ حساب کا انکار ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں اوور سپیڈنگ کروں اور کوئی مجھے پکڑے نہ. لیفجر امامہ, پھر بھی آگے بڑھ کے بدکاری کرتا رہے. قیامت کو ماننا انسان کو بریک لگا دیتا ہے, رکاوٹ لگا دیتا ہے. انسان حق بات کو قبول کرنے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ پھر اس میں خواہشیں کم ہو جاتی ہیں, ظلم و ستم, لوٹ کھسوٹ, یہ چیزیں زندگی سے نکلنے لگتی ہیں. اعمال کے محاسبے کا ڈر انسان کو قیامت کے لیے روکتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ کوئی ٹکٹ لیتا ہے نا, کسی کو ٹکٹ لینی کیا بری ہے اگر وہ بس ایسے ہی مل جائے, ایک ٹکٹ برائے ٹکٹ ہو. کیوں انسان ایسی چیزوں پہ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے کہ اس میں پیسہ لگے گا اور کل کوئی مجھے پوچھے گا. آپ کسی بھی ٹرین یا بس کو دیکھیں جس میں ہر وقت ٹکٹ چیک نہیں ہوتا اور لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے, چیک ہو گیا تو آپ کو کئی گنا زیادہ ٹکٹ دینی پڑے گی اور شرمندگی الگ ہوگی. اس سوچ کے ساتھ لوگ ٹکٹ لیتے ہیں نا. اگر کسی کو لگے کہ بس یہ ایک لکھی ہوئی بات ہے, نہ آج تک کبھی کنٹرول ہوا نہ کہیں پکڑے جانا ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو ٹکٹ لیں گے؟ جواب دہی کا احساس بندے کو سیدھا کر دیتا ہے. کبھی بھی لوگ جہازوں کے ٹکٹ نہ خریدیں اگر ان کو یہ یقین نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ ہمارا ٹکٹ چیک ہوگا, پھر ہمارا بورڈ پاس چیک ہوگا, پھر کٹ کٹ کے آخر ہمارے پاس بالکل ہی تھوڑا سا رہ جائے گا. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا کنٹرول ختم تو کر کے دیکھیں, یہ دنیا عجیب و غریب حال میں آ جائے گی. لوگ یہی چاہتے ہیں. اصل بیماری یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا حساب اور ماننے کے بعد پابندیاں, یہ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. یسلو ایان یوم القیامہ, مذاق کے مارے پوچھتا ہے قیامت آنی کب ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے انکار اور استہزاء کے لیے. پوچھنا یہ نہیں چاہ رہے کہ قیامت آئے. مذاق کے طور پہ کہتے ہیں اچھا جناب کب آئے گی, یہ کافی دن سے ہمیں لارا لگا رکھا ہے آپ نے, یہ آنی بھی ہے کہ نہیں؟ کہ بس تھوڑا سا انتظار کر لو. فإذا برق البصر, جب آنکھ ہیرا ہو جائے گی. اس لفظ میں کئی معنی چھپے ہوئے. برقہ برق سے بجلی کو کہتے ہیں آج. اصل میں تو برق البصر کا معنی ہے, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھیں چندھیا جانا. کبھی اب بہت اندھیرے سے روشنی میں جائیں تو ایک دم آنکھیں بند ہوتی ہیں نا, وہی کیفیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر پیش کیے کہ جب آنکھیں خیرا ہو جائیں گی, یعنی آنکھیں کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں پائیں گی. خوف جب بہت ہوتا ہے نا تو انسان کسی کو دیکھ نہیں پاتا. وہ معمولی دن ہے, اتنا ہولناک دن ہے کہ دہشت کے مارے, خوف کے مارے آنکھیں چودھے آ جائیں گی. لفظ بری کا جو ہے نا, اگر را پہ زبر سے ہو نا, برا کا برقت, جیسے بارہ قاف ہے جو ہے, تو لما کا معنی ہوتا ہے چمک, بجلی کا معنی ہے. لیکن یہاں را کی زیر کے ساتھ بری کا ہے تو اس کا معنی ہے دہیشہ, تحیرہ, دہشت اور حیرت کے مارے کچھ نظر نہ آنا. صرف زبر اور زیر کے فرق سے معنی بالکل اپوزٹ ہو گیا. اس دن انسان اتنا خوف زدہ ہوگا, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, تھک تھک کرے گا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی. سورۃ ابراہیم کی آیت 42 میں, وخسف القمر, اور چاند بے نور ہو جائے گا. خسف کہتے ہیں چاند کے گرہن لگنے کو. آپ نے دو لفظ پڑھے ہوں گے حدیث کی کتابوں میں, صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف. خسف القمر کا معنی ہے روشنی نکل جانا. چاند جو آج روشن دکھتا ہے کل ختم ہوگا، کیونکہ سارا سسٹم ہی خراب ہو گیا، ساری الائنمنٹ ہی ٹوٹ گئی، تو چاند جس نے سورج سے روشنی لی تھی، سورج ہی نہ رہا تو چاند کو روشنی کہاں ملے گی؟ اور وجومی الشمس والقمر، چاند اور سورج ایک جگہ ہوں گے، دنیا میں کبھی ہوئے تو قیامت کا دن ہوگا، درہم برہم سب چیزیں اپسٹ ہو جائیں گی. ایک اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج سے چونکہ چاند روشنی لے رہا تھا تو سورج میں نہ رہی تو چاند میں بھی نہ رہی، یہ مراد ہے جمیا کا. دوسرا معنی یہ کہ زمین الٹی چال چلے گی، اس دن چاند بھی آیا ہوگا اور ساتھ سورج بھی آ جائے گا. ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ چاند یا کلف زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جا کے گر جائے گا. ہمیں کیا پتا کیا ہوگا، یہ تو قیامت کے دن جب ہوگا لگ بتا جائے گا. ہونا جو ہے وہ فکر کرو، سورج چاند کو چھوڑو، اپنی فکر کرو. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس روز انسان کہے گا کدھر جاؤں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ مفر فرار سے یہ لفظ، فارورا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے چھپ جاؤں. دنیا میں سوچئے کوئی ایسا وقت جہاں بندہ شرمندہ ہوا کہتے ہیں زمین پھٹے میں اس میں گر جاؤں، یہی مفہوم ادھر ہے، کوئی فرار کی جگہ، کوئی چھپ جاؤں. سورت کہف میں ہم نے پڑھا کہ اس دن تم کوئی ایوج نہیں پاؤ گے، زمین بالکل چٹیل ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جس زمین پر انسان کا حساب ہوگا وہ بالکل چٹیل ہوگی، کوئی کسی چیز کی اوٹ کے پیچھے چھپ بھی نہیں سکے گا. سب کچھ ختم ہوگا اور انسان کھلے میدان میں ہوگا اور چلائے گا بتاؤ میں کہاں جاؤں، کوئی قلعہ، کوئی پہاڑ، کوئی غار، کہیں جاؤں. کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، نیور، لا وزر، کوئی بھی نہیں ہے وزر. وزر کہتے ہیں وہ قلعہ، پہاڑ یا غار جہاں انسان جا کر پناہ لے سکے. وزر کا لفظ ہوتا ہے بوجھ کے لیے، یہاں ہے وزر، اس لیے تجوید پہ غور کیا کریں پڑھتے ہوئے. لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، رب کے ہی پاس مستقر ہے. مستقر کا لفظ قرار سے ہے، ٹھنڈا ہونا، آخری ٹھہرنے کی جگہ رب کے پاس ہے. کہاں جاؤ گے؟ آج پتا چلے گا کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، خبر دیا جائے گا، مجھول ہے یہ، نبأ سے ینبأ، کون دے رہا کچھ نہیں پتا، ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ہی خبر دے رہی ہوگی اس وقت انسان کو. جتلایا جانے کا معنی ہے ادھر، عام خبر نہیں، جتلانا، خوب پتا چلے گا کر کے کیا آئے ہو. بما قدم و اخر، وہ عمل جو پہلے کیے تھے اور جو بعد میں کیے. اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ انسان کو اس روز یہ بھی بتایا جائے گا کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی کی یا بدی کی، یعنی آخرت کے لیے بھیجی، اس کے سامنے حساب رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کے دنیا سے جانے کے بعد کے حساب بھی دکھائے جائیں گے، کیا نیکیاں یا بدیاں تمہارے بعد ہوئیں، تمہاری کس نیکی کا اثر نسلوں تک رہا، اور تمہارے کس گناہ کی سزا انسانیت نے بھگتی. سوچو ذرا، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے نیک اعمال کو کاؤنٹ کر سکے، ان کے صدقہ جاریہ کو؟ آج تک دنیا میں کتنی صحیح بخاری چھپی، ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیٹ کر لے، کوئی بڑی بات نہیں. کتنوں نے پڑھی، کتنوں کے دل بدلے، کتنوں نے علم لیا، ہے کسی کے پاس کوئی کیلکولیٹر؟ کسی کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کوئی حساب کتاب ہے، کوئی اکاؤنٹس ہیں؟ حیرت کی بات ہے، ہم تو زندگی میں بھی نہیں جانتے کہ ہماری کوئی نیکی ہے تو اسے کتنے پھل لگ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم گناہوں میں بھی نافرمان ہوتے ہیں. کتنوں کا پتا ہے کہ فرعونی کلچر کے پیچھے لگ کے فرعون کے لیے برا صدقہ جاریہ بنا؟ کتنے ابو جہل کے کلچر پہ جاتے ہیں؟ نہیں پتا. کتنوں کو پتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو پودے لگا جاتے ہیں، آپ چھوڑے مرنے کے بعد دنیا میں، پتا ہے آپ کو؟ آپ کو پچھلے ایک سال میں کوئی جو کی، یا آپ نے مثال دیتی ہوں کہ اللہ کے نام پہ کوئی پیسہ خرچ کیا، آپ کو پتا ہے وہ پیسہ آج کہاں گیا؟ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے دعوی فنڈ ہوتا ہے نا, جیسے سی ڈیز, آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے صدقہ جاریہ فنڈ سے سی ڈیز بنوا کے فری دیتے ہیں. اس سی ڈی کو جو لوگ ہم سے لے جاتے ہیں, درسوں میں بانٹ دی رکھی ہیں, کہیں لے گیا کوئی لے گیا, وہ آگے جا کے کسی کو دے دیتا. کیسے صدقہ جاریہ بنتی ہے کسی کو پتا ہے؟ لگ سکتا نہیں لگتا. ہمارے پاس ایسے کئی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں. کسی دوسرے ملک سے مجھے ایک دفعہ فون آیا, بہت روئی, پیچھے کہانی کیا کھلی کہ انہوں نے کوئی ایک سی ڈی سنی تھی ہماری, تھی وہ کسی اور ملک کی. میں نے کہا آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے امریکہ کے نیو یارک سٹی کا کسی کا نام لیا, کہتی وہاں میری ایک رشتے دار ہے, جب میں وہاں گئی تھی کبھی درس کے اینڈ پہ سی ڈیز بٹی تھی, کہتی میری ایک رشتے دار ہے, اس نے وہ سی ڈی وہاں سے لے لی تھی, پھر اس نے سنی, اس کو اچھی لگی, اس نے مجھے بھیج دی دوسرے ملک میں. وہ سی ڈی میں نے آج سنی اور میرے دل پہ یہ اور وہ, مجھے سارا یاد تھا وہ ٹرپ اپنا. تو میں حیران رہ گئی کہ جنہوں نے اس پورے درس کا ارینج کیا, جو کچھ کیا, اور مجھے وہ بچیوں کی کوشش اور ان کا اخلاص اور ان کے جذبے یاد آ رہے تھے. میں نے کہا جو اس دن آئے تھے ان کو کتنا فائدہ ہوا, نہیں ہمیں نہیں پتا, کہاں اتنی دور بیٹھی ایک عورت کو اس سے فائدہ ہو گیا, کوئی نہیں جانتا. اسی طرح ایک دعوی سی ڈی کسی نے لی, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ. اس لیے سناتی ہوں کہ ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے, آج وہ چھوٹی ہے کل بڑی ہو جائے گی. ایک سی ڈی تھی, رب کو اپنی یادوں میں بسا لو, شاید آپ تک بھی کبھی پہنچی ہو, سبمٹ ٹو اللہ, سورت, میرا خیال ہے کہ بکرا کی آخری آیتوں پہ وہ سی ڈی تھی. ہیوسٹن کی یہ بات ہے, ایک سسٹر تھی تو وہ درس میں آئی ہوں گی, وہ لے کے چلی گئی. ان کی کسی جگہ سے رسائی تھی کسی ریڈیو چینل والوں سے, وہاں ایک ویکلی یا کوئی پروگرام چلتا ہے. انہوں نے وہ سی ڈی لی, ہمیں نہیں پتا, یہ سب ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا, لوگ خود ہی کرتے ہیں آگے, اللہ کرواتا ہے. شاید انہوں نے وہ سی ڈی جو تھی اپنے ان ٹرمز کی بیس پہ دے دی کہ آپ اتنا کچھ جو اور چلاتے ہیں تو چلیں آپ یہ سی ڈی چلا دیں. وہ جو پروگرام ہوتا تھا وہ سنڈے کی نائٹ کو ہوتا تھا, اور اکثر 10-11 بجے کے قریب, جب بالکل خاموشی ہوتی, رات کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو انہوں نے کوئی سلاٹ رکھا ہوا تھا ریلیجس, تو انہوں نے اس میں وہ سی ڈی چلا دی. وہ جب سی ڈی چلتی نا, یہ بات مجھے بعد میں اگلے دن لوگوں نے سنائی, پھر بعد میں مجھے اس کی ریکارڈنگ بھی ملی. تو انہوں نے پھر جب وہ چلاتے ہیں نا, تو فوراً ریڈیو اسٹیشن پہ لوگوں کی کالز آنی شروع ہو جاتی فیڈ بیک کے لیے, اچھا یا برا. اسٹوڈینٹ نے وہ سی ڈی دی ہوئی تھی نا, میرے پاس ان کا فون آیا, تقریباً میرے خیال 10:45 کے قریب تھا کچھ. پھر بعد میں پتا کیا چلا کہ جب وہ سی ڈی چلی, اس سی ڈی میں میں کہتی ہوں کہ اللہ نے کیسے کس کا دل کھولنا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے یہ سنایا تھا, میں نے آر کے پی میں وہ کلاس لی تھی, اس میں سے سی ڈی بنی تھی, آج سے 4 سال ہو گئے ہوں گے 5. اس میں میں نے حضرت حنزلہ کا قصہ سنا دیا کہ غزوہ احد کے لیے جب جا رہے تھے تو اپنی بیوی کے پاس تھے, نئی شادی تھی اور اللہ کی کال آئی اور چل پڑے. اس پہ میں نے سنا تھی, کوئی بات منہ سے نکلی ہوگی یا اللہ نے نکال دی کہ دیکھیں کیا ہم اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہیں اللہ کے لیے. یہ سی ڈی وہاں چلی. اس کے بعد کیا ہوا, اسی کے دوران ریڈیو میں بعد میں فون آیا, کوئی ایک بردر تھے, کہتی ہیں اتنا وہ روئے, بہت سارے لوگوں نے مجھے پارک میں پھر ان کی کہانیاں سنائی. اس آدمی نے خود ریڈیو پہ آ کے لائیو فون میں اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ آپ کو ہوتا میں کہاں جا رہا تھا, میں زنا کے لیے جا رہا تھا, کوئی لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے فلاں جگہ پہ. مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی ریڈیو نہیں چلایا, آج ایسے چلتے ہوئے ریڈیو چل پڑا. کہتا جی آواز آ رہی تھی تو میں سنتا ہی گیا. اخیر کہتا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو مجھے گاڑی کی گرگراہٹ سے آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, میں نے سائڈ پہ گاڑی روکی تو میں نے سنی ہے. اور جب میں نے یہ واقعہ سن, وہ رو رہا تھا, کہتا میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, میں آج یہاں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج اس فیل سے توبہ کی. صرف ایک سیدھی, ایک جملہ اس کے دے, اور اس نے سب کے سامنے اقرار کیا. کوئی نہیں جانتا ما قدم اوخر, کبھی کوئی نیکی کا موقع حقیر نہ جانے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. ہم نہیں جانتے کس کا دل کھلے. پھر جب مجھے پتا چلا میں تو پھوٹ پھوٹ کے روئی. یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے ہمیشہ نیکیوں کے موقعوں کی تلاش میں رہے. مومن نیکیوں کا چینج یوں نہیں پھینک دیتا کہ کر دیا پھینک دیا. دیکھیے باغ کب لگے گا, ایک پھول لگائیں ایک توڑے. آپ ایسے کمائیں, خوب کمائے ساتھ خرچ کرتے رہے, آپ کبھی بھی امیر ہوں گے. ہمیشہ دیکھیں ملینیرین لوگ کون ہوتے ہیں یا مالدار کون ہوتے ہیں, جن کے پاس جمع ہوتا ہے. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے میں بہت ملینیرین ہوں کیونکہ پچھلے 10 سال میں میں نے اتنا لٹا دیا. آج کے آپ کے ہاتھ میں 100 بھی نہیں. نیکیاں سنبھالنی ہیں, نیکیاں کر کر کے ضائع نہیں کرنی, پچھلی نیکیوں کی قیمت پہ اگلی نیکیاں نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. پڑھنا پڑھانا ہمارا اصل کام ہے, اللہ کی بندگی ہمارا اصل کام ہے. اس کو چھوڑ دیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تو پھر کل جا کے پتا چلے گا کہ پیچھے کیا چھوڑا تھا. میں تو حیران ہوتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں پہ. مانیں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ یہ میرے بنائے ہوئے گھر کے اندر اتنے لوگ آتے تھے؟ اس وقت تو ساری دنیا میں اس کا میرا حال عشر عشیر کے اس سے بھی کم تھے لوگ. آج جتنے لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی سوچ سکتے ہیں؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یہ ہے ایک معنی, دنیا میں جو نیکیاں بدیاں کرتا ہے وہ بھی پتا چلے گا اور جو بعد میں ہوں گی وہ بھی پتا ہوں گی. دوسرا معنی بہت ہی ڈفرینٹ ہے اس سے, اس سے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا, جس کو پرائیورٹائز کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا. اور یہ بھی بتا دیا جائے گا جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر لیا. سننا چاہتے ہیں ہم اپنے یہ معاملے؟ ساری زندگی کتنے غلط ڈیسیژن کرتے ہیں. میں اتنا حیران ہوتی ہوں لوگوں کی نہ سمجھی پہ, بھول پن پہ بھری ہوئی کلاس ہوتی ہے, دل پہ اترنے لی آتے ہوتی ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ میں نے دعوت میں جانا ہے, وہ میں نے کھانا کھانا ہے, وہ بچہ رونے لگ رہا تھا تو میں نے سوچا پہ میں چلی جاؤں اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. مجبوریاں ہر ایک کی اپنی جگہ. ڈاکٹر کی دکان سے اٹھ کے کوئی کسی عام انسان کی دکان سے چلا جائے, یہ کیفیت ہے. قرآن کے کلاس کے اندر سے اٹھ کے اگر ہم صرف اپنا بلڈ پریشر چار سے چیزیں جمع کرانے جاتے ہیں, کیا کریں گے ڈاکٹر؟ آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے, کہیں گے ٹھیک ہے 19-20 کا اوپر ہے نیچے, نمک کھا لیں چینی کھا لیں ختم, آگے چلیں یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے چلیں یہ جائیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو دوا بھی نہیں دیتے. چلو پاکستان میں تو لوگ جاتے ہیں دوائی لے کے آتے ہیں, یہاں تو دوا بھی نہیں دیتے. صرف اللہ سب کو محفوظ رکھے, دعا کرے اللہ کسی کو بیماروں کے ڈاکٹروں کے ہاتھ نہ ڈالے. جس کا دل اٹکا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھ کے بھی سن لے گا. دل تو اٹکتے ہیں لیکن یاد رکھیے جس طرح ہمارے اندر یہ انڈیکیٹر لگا ہوا ہے نا کہ نفس لوامہ گناہ اور ثواب کا, اسی طرح ہمارے اندر صحت اور بیماری کا بھی لگا ہوا ہے. آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر تیز ہے یا کم, آپ کو خود نہیں پتا چلتا. آپ کے جسم میں کوئی 19-20 چیز ہوتی ہے سب سے پہلے خود پتا چلتا ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, یہ پتے کی بات ہے, سائڈ کی یہ لکھ لیں. جو بندہ جسم کو آرٹیفیشل چیزوں کا عادی نہیں رکھتا نا, نیچرل, کوئی سر میں درد ہے کچھ بھی چھوٹی موٹی بیماری قدرتی علاج کرنا ہے, اس کے جسم میں جب کسی سیل کا دماغ ذرا سا ہلے گا نا سب سے پہلے اس کو پتا چلے گا. لیکن جب ہم اپنے جسم پہ بہت آرٹیفیشل چیزیں ڈال چکے ہوتے ہیں نا, ابھی کچھ ہوا نہیں, دوا کھا لی, یہ کر لیا, وہ مل لیا, وہ کھا لیا, پھر یہ ہمارا سسٹم کمزور ہوتا ہے. ورنہ فطرت نے اندر بیماریوں کا ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے. ٹیسٹ کر کرا کے سب سے مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, سب پتلی پتا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو انسان کو کیا پرائیورٹائز کرنا تھا اور کیا کیا, اس جملے کو بولتے ہوئے دل درد سے بھرتا ہے. کیا متاع غرور کا سودا تو نے, کتنے لوگ جو پہلے پارے پہ ہمارے ساتھ تھے آج مجبوریوں کی نظر ہو کے چلے گئے. شکر اتنے نہیں نکلے اس کورس میں سے, عموماً زیادہ نکلتے ہیں. آپ کا تو شاید میرے حال 1-2% لوگ نکلے ہیں جب سے کورس شروع ہوئے. آج کل میں یہ بہت سوچ رہی ہوں, جب شروع کورس ہوا تھا تو کیا جگہ تھی ہمارے پاس, کیا فگر تھا, کیا ٹرن آؤٹ تھا لوگوں کا, تو میرے دل میں ایک دھڑکا تھا کہ یہ شروع کی بہاریں ہیں, بعد میں کوئی نہیں رہنا. لیکن ماشاء اللہ اللہ نظر سے بچائے اور ابھی اگلا ایک پارا باقی ہے. بہت کم لوگ جھڑے ہیں آپ کے اس کورس کے, آٹے میں نمک کے برابر, اور جو گئے ہیں وہ بھی مجبوریوں کے شکار ہیں بےچارے, شوق سے کوئی نہیں گیا. لیکن اگر کوئی صرف پرائیورٹائز نہ کر سکا, قیامت کے دن ضرور پتا چلے گا کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا. تیسرا معنی لیجیے, بما قدم و اخر, جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا, اس کا پورا حساب تاریخ وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. آسان کر دیتی ہوں, قرآن پڑھنے سے پہلے کے چٹھے بھی کھل جائیں گے اور قرآن پڑھنے کے بعد کے بھی. آپ نے کمپیوٹر یوز کیا ہونا تو وہاں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس ای میلز آتی ہیں نا تو اس پہ آپشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جنرل چل رہی ہوتی ہے, آپ اوپر دیکھیں گے نا تو اس میں ہوتا ہے ریڈ اور ان ریڈ, کون سی کھولنا چاہتے ہیں. صرف ان ریڈ دیکھتے ہیں تو ساری وہ اوپر آتی ہیں. اسی طرح سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے سسٹم ڈیٹ وائز, آپ کو آج کی ڈیٹ سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کو صرف اس کا ایک کلک کرے نا تو جس دن آپ نے اپنا وہ سسٹم بنایا تھا اپنا ای میل ایڈریس اس دن سے الٹی چال چلنے لگتا ہے. ایک سیکنڈ یا اس کے ارد گرد کا وقت لگتا ہے صرف اس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے, کیسے کمپیوٹر کھول کے لسٹوں کو رکھ دیتا. آپ ایک لفظ لکھیں سرچ میں مون, جتنی ای میلز میں لفظ مون لکھا ہوگا آپ کی ای میل میں وہ ساری آپ کے اوپر آ جائیں گی. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ یونبو الانسان یومئذ بما قدم وأخر, ایک ایک چیز سامنے آئے گی. اب اس بات کو سن کر کچھ لوگوں کے دل میں خوف آئے گا کہ کیا پھر پچھلی زندگی کے سارے گناہ دکھیں گے, اللہ چھپا دے گا. قیامت کے دن ایک بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جو توبہ کر چکا تھا اور بالکل اب اپنی پاک زندگی بسر کر رہا تھا, وہ اس امید پہ جائے گا کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. تو کھڑا ہو کے جب اپنی لسٹ کو دیکھے گا تو اس میں وہ سارے گناہ ہوں گے. ایک دم اس کو جھپکی آئے گی, جس کو ہم کہتے ہیں نا جھپکی آنا, کہ یہ کیا ہوا, مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میرے پچھلے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جھپکی آنے کے بعد دوبارہ جب دیکھے گا اپنا نام اعمال تو وہ پچھلے سارے ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے. صرف اللہ اس کو دکھائے گا کہ دیکھو اگر نہ توبہ کرتے تو یہ سب دیکھتے, آج تو صرف میں نے دیکھا تم کو دکھایا. ایک چوتھا معنی بھی ہے کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اس کو بتا دی جائے گی, اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اس کو آگاہ کر دیا جائے گا. کتنے ارادے ہمارے دلوں میں ٹوٹے پڑے ہیں, شاید اتنے آسمان پہ ستارے نہیں ٹوٹے ہوں گے جتنی نیکیوں کے ارادے کر کے ہم توڑے ہوئے ہیں. سچ کے جھوٹے, اب نماز نہیں قضا کروں گی, اب پہلے وقت پڑھوں گی, کتنی دفعہ یہ جملہ خود کو بولا, اب وقت سے پہلے گھر سے نکلوں گی. ارادے ہی ٹوٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ سارے دکھائے گا کہ یہ تھی تمہاری ان ڈو لسٹ. آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے تھنگس ٹو ڈو کا, فونز پہ بھی ہوتی ہے, آئی پیڈز پہ بھی ہوتی ہیں, تھنگ ٹو ڈو کر لو اور پھر بعد میں پتہ چل جاتا ہے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. میں حیران ہوتی ہوں کہ قیامت کے دن جب ہماری تھنگس ٹو ڈو تو نکلیں گی, جو چیک لگ گئے جو نہیں کی ان کا کیا حال ہوگا. ہم تو لکھتے ہی نہیں ہیں نا اس لیے اچھے ہیں, کبھی اپنی لکھی ہوئی لسٹیں پڑھیں تو آپ کہتے ہیں ہائی یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک انسان وہاں کیا کرتا ہے. ولی الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہے یہ بڑی مشکل بات ہے, بلکہ انسان تو خود بھی اپنے نفس کے حال پر خوب نظر رکھتا ہے. صورت قیامت ایسے لگتا ہے کہ انسان کو انسان کی نظروں میں کیا ہے وہ دکھا رہی ہے. پیچھے نفس لوامہ یہاں بصیرہ, کیا مطلب ہے کہ نام اعمال اس کے سامنے رکھنے کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کیا. نام اعمال تو بالکل ایسے ہے جیسے ہارڈ کاپی, جو لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھیں گے اس بات کو. ایک ہوتی ہے ای میل کھلی ہوئی کمپیوٹر پہ, یہ ہے سافٹ کاپی. میں آپ کو بتا دوں میرے پاس یہ لکھا ہے وہ, آپ کہتے ہیں ہمیں بھی بتائیں, ہم کہتے ہیں اچھا لاؤ بھائی اس کے 10-20-25 پرنٹ آؤٹ نکالو, ان میں سے سب کو تھوڑے تھوڑے دے دو. یہ ہے ہارڈ کاپی, نام اعمال ہارڈ کاپی ہے, اور ہر انسان جو اپنے نفس پہ خود دیکھ رہا ہے یہ اس کی سافٹ کاپی ہے. گناہ کر کے جاتے ہیں صاف پتا ہوتا ہے آج لکھا گیا ہے گناہ, نیکی کر کے آتے ہیں صاف پتا ہوتا ہے لکھ دیا. بصیرہ حجت کے معنوں میں بھی آتا ہے, بصیرت کے معنوں میں بھی آتا ہے, بصائر بصیرت ان کی جمع, سارے معنی ایک جیسے ہیں کہ انسان کو دنیا میں خوب پتا چلتا ہے میں کیا کما رہا ہوں, میری سیل کتنی ہے, میرے بینک میں کتنا ہے, نفع میں جا رہا ہوں نقصان میں جا رہا ہوں. بعض دفعہ وہ دوسروں سے صاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹے جھوٹے جھوٹے, وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا, لیکن اندر اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے جھوٹے جھوٹ بول رہی ہو. او چلاک او ہوشیار, دوسرے کو چلاکیوں میں اتار رہی ہو. یہ ہے بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ, ساری دنیا کو آپ دھوکہ دیں گے خود کو نہیں دیتے, اس کو بازگشت بھی کہتے ہیں. میں جہاں جتنا بول کے جاتی ہوں نا, آپ تو یاد کرتے ہیں تو ٹیسٹ یاد کریں گے یا اسائنمنٹ بنائیں گے نا, مجھے اس وقت وہ لفظ بولے ہوئے اپنے یاد آتے ہیں جب میں اس سچویشن میں جاتی ہوں. یقین کریں, ایک مہینہ پرانی بات, دو یعنی میری میموری میں ایسے لگتا ہے کہ ہر لفظ فیڈ ہو جاتا ہے. جو ہی میری اپنی پرسنل زندگی میں کوئی ایسا میٹر آتا ہے تو میرے اپنے بولے ہوئے لفظ میرے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں, قرآن کے وہ صفحے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ آپ سناؤ اپنا کیا حال ہے, تم دیکھتے ہو کیا کرتی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی چوری نہیں پکڑتا, دوسروں کو تو یہ کہہ دیا اب خود کیا کرنا ہے, فوراً بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. اسی کو فرقان کہتے ہیں. یہی ہے وہ میں یوں میں باللہ یہدی قلبا, جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ دنیا میں لوگوں کو کہیں مجبور ہوں, یہاں ایک اور معنی بھی سمجھ سیرا کا, حجتیں دیتے ہیں نا, آپ کو کیا پتا ہم کتنے مجبور ہیں, کتنی پرابلم ہے. اللہ کہتے ہیں ہر بندے کو پتا میں کتنا مجبور ہوں, کتنی مسلطیں, کتنی ضرورتیں. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی پلی لے کے ہم پانچ منٹ کے کام کی بدلے میں چار گھنٹے کی چھٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں گھر. کیا کریں, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا, ٹھیک ہے صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی کوشش اس پندرہ منٹ کے اپوائنٹمنٹ کے بعد کیا تھی اور اس سے پہلے کیا تھی. ایسی سوچ لیا بس ایسے تھا وہ تھا. ہر بندہ اپنے عذر خود جانتا ہے, ولو القا معذیرہ, چاہے دوسروں کے سامنے عذر گھڑتا رہے. معذیرہ جو ہے نا, یا تو یہ میزار کی جمع ہے, عذر لفظ لکھتے ہیں نا اسی کے ساتھ میم اور عین اور الف اندر ڈال دیں. عذر سے وہ تو مانی کے ہیلا اور بہانہ. کیا انسان جو برائیاں کرتے سے خوب پتا ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے باتوں کے جس کو کہتے ہیں نا پلندے رکھ دیتا ہے, خوب باتیں کر کر کے لوگوں کو اپنی سچائی بیان کرتا ہے اور لوگ مان جاتے ہیں ہماری باتوں سے. وہ کہتے ہیں یہ بہت نیک ہوں گے, ہمیں جو اتنا بتاتے ہیں تو پھر خود تو یہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے, بس ان کو تو پکڑ لو اور ان کے ہاتھ چومو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, کسی کی باتوں پہ نہ آنا اور کسی کی کھوج میں بھی نہ لگنا, اپنی فکر کر لو کہ ہر بندہ اپنی عدالت میں کھڑا ہے. یہاں پہ وہ پوری ہوتی ہے جس کا تعلق سورت کے مین ٹاپک قیامت سے ہے. تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا.
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 16 سے. یہاں سے اب ٹاپک پلٹ کر اکٹھے ایک ہی ساتھ آیات کو کریں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی, آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ کہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو. ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا, پھر جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرنا. یہ ساری آیات جیسا کہ خلاصے میں بات ہوئی, ابتدائی دور میں جب وہی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں آپ کوئی مس نہ کر دیں, دوسرا محبت بھی تھی خوشی بھی تھی, تو جو ہی جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت بتاتے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے. تو یہاں آپ کو بتایا گیا کہ ایسا نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہے نا تو وہ انسان اس کا استاد بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد جبرائیل کو نہیں بنانا چاہتے تھے, اگر جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کا ہو جاتا اور پھر وہ صرف انہی کی اطاعت اور انہی کی بات ماننے اور انہی کی خدمت میں وقت گزار دیتے تو نبوت کی ذمہ داریوں پہ حرف پڑتا. یہ کسی کے کہی بھی بات ہے جو میں نے دہرائی. اللہ تعالیٰ کو پتا اس کی حکمت کیا ہے, لیکن نبیوں کا مقام جو ہے بہرحال فرشتوں سے الگ ہوتا ہے. تو یہاں بتایا کہ آپ ایسی حرکت نہ دیں زبان کو کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ پہلے دن قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو واقعی اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے بھول جائے گا. آپ وہ دن یاد کریں جب آپ شروع میں اس کورس کے پہلے پہلے دنوں میں تھے, چاہے آپ شروع سے جوائن ہوئے یا بیچ میں. چند دن کیا ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لکھا نہیں جا رہا, یاد نہیں ہو رہا, توجہ نہیں ہوتی, بہت جلدی بولتی ہیں استاد, اس طرح سے لفظ آتے ہیں نا ذہن میں. اب وہ سب کچھ آسان ہے, پہلے روٹ ورڈ سے یاد نہیں ہوتے, اب وہ آسان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو. آپ دیکھیں گاڑی نئی کوئی لیتا ہے تو جھڑکے کھاتا ہے, نیا چولہا ہو کسی کے گھر آپ جائیں آپ سے چولہا ہی نہیں کھلتا, پتیلی کسی اور کی ہو چمچ کسی دوسرے کا ہو, آپ جوتا کسی دوسرے کا پہن کے دیکھیں. یعنی ہمیشہ نئی چیز انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا ڈفرنس پیدا کرتی ہے, اس کی وجہ سے انسان کو بہت مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, ہم جمع کریں گے. یہ ہے وہ قرآن کا مزاج جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سینے میں جمع ہوتا ہے پھر پڑھا جاتا ہے. یا ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے, جن سینوں میں خود بھی قرآن نہیں جمع ہوگا نا وہ پڑھ نہیں سکیں گے. ایک برتن ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں پھر وقت پڑھنے پہ پلٹیں گے تو نکلے گی نا. جس کو بھی پڑھانے کا شوق ہے اس کو پہلے جمع کرنا پڑے گا, اور جمع کرنے کے لیے برتن کھلا ہونا چاہیے, برتن خالی ہونا چاہیے, برتن صاف ہونا چاہیے. ایک ہی استاد ایک سبق سب کو دیتا ہے, پڑھانے والے پڑھنے کے بعد عمل کرنے والے فرق کیوں ہوتے ہیں, برتن کی وجہ سے. کچھ کا برتن پہلے ہی بھرا ہوا تھا کئی چیزوں سے, ان کے اندر جاتے جاتے آدھا گرتا ہے, ایک بندہ چار گھنٹے بھی سن لیتا ہے دوسرا آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ چار کلو ایک چیز میں ڈل جائیں جو کہ خالی ہے, اور اگر وہ تین اور ہاف آگے ہی ڈلا ہوا ہے تو آدھے کلو ڈلے گا نا. دل خالی کرنا پڑتا ہے, وقت خالی کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح صاف ستھرا علم ملتا ہے, لیکن پڑھ کے جانے والوں میں بہت ساری امیزشیں ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ دل کا برتن گندا ہے یا دل میں کچھ ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ گندگی خراب ہی ہو. مثال دیتی ہوں آپ کو کہ کسی برتن کے اندر پہلے سے لسی رکھی ہو یا دہی رکھا ہو, دہی کو بری چیز ہے نہیں, بری چیز, لیکن اوپر سے آپ بھینس کا تازہ دودھ ڈال دیں کیا ہوگا, تھوڑی دیر میں وہ دودھ خراب ہو جائے گا نا. تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے کی جو چیز آپ کے دل میں وہ خراب تھی, نعوذ باللہ, خراب نہیں ہوتی لیکن مس میچنگ ہوتی ہے. بعض لوگ اس چینج کو قبول ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس پہلے سے جو دل کی تختیوں پہ لکھا ہوا ہے اب یہ مٹ مٹ کے دوسرا کیوں لکھتا جا رہا ہے, لہٰذا اس کو ہٹا دو. نہیں, پہلے جمع ہوگا پھر صاف ستھری جگہ پہ ہوگا پھر قرآن. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پھر جب ہم اسے پڑھائیں, یعنی جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے یہ کلام رکھیں تو اس کے بعد آپ پھر اس کے پیچھے اسی پڑھنے کا اتباع کریں. یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ سنت یا حدیث کا انکار کرتے ہیں نا, کیونکہ آج کے دور کا بہت فیشنیبل مسئلہ کے انکار حدیث فیشن ہے یہ آج کے دور میں, جیسے آپ کہتے ہیں نا لمبی قمیضوں کا فیشن ہے, یہ فیشن ہے کہ حدیث کا انکار کر دو. او نہیں, ہم بہت ایسے نو 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 بہت پڑھے لکھے ہو. جیسے لوگ پہلے دور میں مولویوں کا مذاق کرتے تھے نا, مولوی ملا داڑھی والا ٹخنا سوجی شلوار, اب وہی مرض بڑھتے بڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک چلا گیا. دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے نبی, وہ عرب میں رہتے تھے بکریاں چراتے تھے ان کی باتوں کا کیا پتا ہے, کوئی نہیں دی آپ قرآن کی بات کریں, کوئی اتنی بھی ضرورت نہ کرے نا. کہتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے تھے ماشاء اللہ, لیکن بعد میں ان کی باتوں میں لوگوں نے امیزش کر دی. اللہ کہتے نہیں, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. چار آیتیں ہیں, فتنہ انکار سنت کی جڑ کاٹ دی. زبردست اعتراضات جو حدیث پہ اور سنت پہ لگتے ہیں اس کو الگ کر دیا. ہر وہ شخص جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. یہاں ہم اس کی ڈیٹیل پہ بات نہیں کریں گے, جو کہ پیچھے کئی جگہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی بات کہنا چاہتا ہے یا تو قرآن میں اس کو ذکر کر دیتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو الکا کر دیا جاتا تھا اور آپ اس کو پھر دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے تھے. اور اس سے وہ جو الزام پیچھے لگا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتہ نہیں جن آتا ہے یا شیطان آتا ہے اور آپ کے اوپر باتیں الکا کرتا ہے, سورہ شورا کی بالکل آخری آیات میں اس کی بھی تصدیق اور ہو گئی کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا تھا شیطان نہیں, اور اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ آتا تھا. اچھا, اس کے بعد اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اگر اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا کے بات کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی زبان سے جاری کروانا یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے چشمے جاری ہوتے ہیں نا, بس دیکھیں کہ اتنا علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن ان کی زبان پہ بات نہیں آتی. آج بھی الحمدللہ اس دور میں آپ کبھی عرب اور سعودی عرب اور کویت اور ان سائٹس پہ جائیں, اتنے بڑے بڑے علم کے منبع ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور الحمدللہ دنیا ان کے فائدے لے رہی ہے, ان کی کتابیں, ان کے فتوے. وہ یعنی اپنی زندگی میں ہزاروں کتابیں لکھ دیں گے لیکن وہ بول نہیں سکتے. ہر عالم بول نہیں سکتا تو کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں, بولنے والے تو بس سامنے آ جاتے ہیں, یہ کہہ لیں مشہور ہو جاتے ہیں, یا ان کا نام ہے, میڈیا ان کو کوریج دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا فیض عام کر دیتا ہے, لیکن جو باتیں لکھی گئی, جو ان کا علم تھا وہ اس میں رہا. تو ہر انسان اپنی خوبی کو پہچان کے پہلے اپنے اندر سکلز پیدا کرے, پھر اس کے بعد جہاں وہ اچھا کر سکتا ہے اس کو اچھے طریقے سے کر دے. اس کے بعد آپ دوبارہ موضوع اصل جو سورت کا ہے, کلا بل تحبون العاجلا, ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی مل جانے والی نعمت سے, وتذرون الآخرة, اور تم نے چھوڑ رکھا ہے آخرت کو. یہ کلا کیا بتا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ تو انکار ہے قیامت کا. پیچھے جب ان آیات سے پہلے موضوع چل رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت آئے گی اور ممکن نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل آئے گی, یہ پوسیبل ہے, اس کا یقین رکھو یہ آئے گی, لیکن تمہارا دل کیوں نہیں چاہتا آخرت کو ماننے کو کہ تم سب کچھ اس جلدی سی دنیا میں لینا چاہتے ہو. سچ ہے نا, آپ دیکھیے کہ آخرت کا اجر دکھتا نہیں ہے نا, جیسے آخرت نہیں دکھتی. دنیا میں ہم دیتے ہیں پیسے, ساتھ ہی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے, ہم کوئی بھی جذبہ کسی کو دیتے ہیں اس کا اثر ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے, لیکن آخرت کی دنیا سے جو چیز چھپی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں نا وہ صبر نہیں کر سکتے. مثال دیتی ہوں آپ کو بالکل ایک پریکٹیکل چیز کی, اس میں کہ کوئی کسان یہ کہے کہ دیکھو میں نے اپنے یہ دانے نہیں دینے, مثال ہے کہ پچھلے سال کی فصل سے بچا کے یا بازار سے اس نے خریج کے طور لے, کچھ دن تو اس کو وہ گندم اپنے ہاتھ سے جدا کرنی پڑے گی نا. آپ امیجنیشن میں لائیں کوئی ایسا کسان, کوئی فارمر, کوئی بھی کھیتی باڑی کرنے والا, وہ کہ نہیں گندم سے مزید گندم اگے لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہی رہے, یہ میری تھیلی میں رہے, میری نظروں کے سامنے اس کی ڈھیری پڑی رہے, بس اسی کے اندر سے دانے اگے, قیامت تک پڑی رہے گی, اگر پڑی رہ سکے, دانا ایک بھی نہیں نکلے گا, خراب ہوگی. کچھ دن کے لیے ان دانوں کو زمین کے حوالے کرنا پڑتا ہے. اب وہ امیجنیشن میں لائیں فیلنگ, ایک من گندم کسی نے خریدی اور جس وقت اس نے زمین میں ڈالی, اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ زمین میرے اس ڈالے ہوئے کو واپس لے کر آئے گی تو کیا وہ ڈالے؟ صبر کیا نا, جب تھوڑا سا صبر کیا چند مہینے کے بعد اس کا اثر دکھ گیا. یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی سوچ پہ کام کرنا. انسان یقین کریں صرف اللہ تعالیٰ کو میں کہتی ہوں آزمانا نہیں چاہیے, لیکن ہم اپنی زبان میں کہیں کہ آزما کے دیکھیں, حیرت ہوتی ہے. میں خود سوچتی ہوں کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو اللہ اسی طرف دکھاتا ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, آخرت کو چھوڑ دیا, لیز پرائیورٹی کر دیا تم نے اس کو, اس چار دن کی دنیا فانی دنیا کی لذت میں تم اتنے مگن ہوئے کہ تمہیں ہمیشہ کی آخرت چھٹ گئی. ایک تو نا تذرون الآخرہ چھوڑا ہوا ہے, اور اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں لیز پرائیورٹی, دنیا کیا ہے سب سے بیسٹ فرسٹ ون, اور آخرت بالکل پیچھے. جو لوگ اس دنیا کو اپنی ساری کوششوں کا مقصد بنا لیتے ہیں مل ان کو بھی جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو آخرت کو سامنے رکھے گا اس کو دنیا بھی ملے گی. اس پہ کئی بار بات ہو چکی, اس دروازے سے نکلیں گے صرف اسی سے نکلیں گے. آپ کہیں جی مجھے تو اس باہر والے دروازے سے نکالے, تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو یہاں سے تو نہیں لے جائیں گے, اس سے گزار کے باہر لے کے جائیں گے. آخرت باہر کا دروازہ ہے, دنیا یہ دروازہ ہے. جو لوگ صرف دنیا کو تو ہے بون العاجلہ اجلت سے جلدی ملنے والی پاتے ہیں, وہ اس دروازے سے نکل کے آپ دیکھیے گا کہ وہ اپنے باہر گانگن جس کو بولتے ہیں یا جو پیسے جو اس میں تنگ ہو جائیں گے. اس ہال میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نکالو اس کمرے سے, نکالو اس ڈور سے باہر کر دو, جائیے آپ سارے ادھر چلے جائیں باہر, پیسج میں آپ قدم گھٹنے لگے گا, پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہائے باہر نکالو. یہ ہے معیشت زنقہ. ہم جب اس دنیا کے فائدوں کو پانے کے بعد صرف اسی کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ اور دنیا اور دنیا اور دنیا, تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی تنگ ہوتی ہے. آپ سوچیں یہ ہال ہے آپ کا گھر ہوتا, یہ نیا آپ نے لیا, اتنے ہی گھر ہے. آپ ایک صوفہ لے آتے ہیں, ایک بیڈ لگا دیتے ہیں, ادھر کرسیاں رکھ دیتے ہیں, ادھر کھانا رکھتے ہیں, بہت اچھا لگے گا. اگلے دن آپ پھر بازار گئے, کوئی فرنیچر ملا ایک اور لا کے آپ نے ادھر رکھ دی چیز. تیسرے چوتھے دن گئے کوئی اور مشین کو ڈیکوریشن پیس لی. ایک سال میں اس کمرے میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کمرہ آپ کے لیے تنگ ہوگا نا. یہ معیشت زنق ہے. اس دل سے مال کی محبت نکالیں. جیسے بیج پھینکتا ہے نا کوئی کسان, چھٹا مارنا کہتے ہیں نا, ایسے چھٹے کی طرح ڈال دو, پھر پتہ نہیں کہاں گیا. اللہ کے لیے بندہ دیتے ہوئے یا اس دنیا میں آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے جب تک یہ جو کہتے ہیں نا کہ گننا, کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا مومن کا, اس کو انگلش میں خاص بولتے ہیں, جس کا میں لفظ تھوڑا سا آسان کرنا چاہ رہی ہوں, کہ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا پرچولتے ہیں لوگ, اس سے مجھے کیا فائدہ, اس سے اس کو کیا فائدہ, میرا نقصان ہے اس کا نقصان ہے. اور ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ جو بے خطر کود پڑے, بیٹا راستے میں گیا تو گیا, بیوی کو چھوڑا تو چھوڑا. مومن ہمیشہ غیب پر ایمان لاتا ہے کیونکہ اس کو غیب کے پیچھے کھلی ہوئی حقیقت دکھتی ہے. ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں, فرمایا ان کا حال کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ نادرہ, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, فریش ہوں گے. نادرہ تر و تازہ کو کہتے ہیں, حشاش بشاش ہمارے ہاں اردو میں اس کے لیے لفظ آتا ہے. الی ربہا ناظرہ, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ناظر سے ناظرہ, اور ناظر کا لفظ تو ہم بہت جانتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی بات ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا لوگوں کو. کتنا کروائے گا, کس کو کروائے گا؟ جتنے جس کے عمل ہوں گے. لوگ اپنے اعمال کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. کچھ کو ہر ہفتے میں یعنی جمعے کے ایک دن پہ ہوگی, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو صبح شام کرایا جائے گا, کچھ ہر وقت ہر حال میں ہی اللہ کے پاس رہیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب انسان عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے نا, تو وہ واضح حقیقتوں کا انکار کرتا ہے. دو ایسے باطل فرقے گزر چکے ہیں آج کے دور میں, تو ان میں سے کوئی نہیں دکھتا لیکن پہلے گزر چکے. ایک کا نام تھا معتزلہ اور ایک خوارج. معتزلہ بھی اصل میں ازل سے, ازلہ کہتے نکل جانے کو, معتزلہ ان کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ دین سے نکل گئے, اور خوارج خارجہ سے, یہ بھی نکلنے والا فرقہ. ان دونوں فرقوں نے انکار کیا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے. اتنی واضح حقیقت ہے, الی ربہا ناظرہ, کوئی اس میں شبہ علی بات نہیں. نظرہ ناظرہ, دیکھنا, ہر چیز دکھتا ہے. لیکن کہتے تھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی بھی صرف پیچھے ایک چیز تھی, فلسفہ, شبہات. کہتے تھے آنکھ سے دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے, ان دونوں کے درمیان جو مسافت کے لیے شرطیں ہیں نا, وہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں نہیں ہو سکتی. بھی آپ کو اتنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ جس نے آنکھیں آج دی ہیں, کل وہ دوسری آنکھیں دے گا. صحیح روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, کہ کس طریقے سے قیامت کے دن انسان خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کے پاس آئے. اور حقیقت یہ کہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہی جنت کا اصل حسن ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, گھر میں 100 چیزیں پڑی ہوں خوبصورت بھی, کھانے کی پینے کی, لیکن گھر والا گھر نہ ہو, کیسا لگتا ہے؟ دل بھی نہیں کرتا وہاں بیٹھنے کو. جنت اصل میں میٹنگ پلیس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی. بندے رب سے ملاقات کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال, ان کی کوششوں, ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو ایک درجے کی جنت دے دیں گے، کسی کو دوسرے درجے کی جنت دیں گے، طلب یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. آپ سوچیں چھتوں پہ آج کتنا پیسہ جاتا ہے، کہیں اس پہ شیشے لگاتے ہیں، کہیں اس کے اوپر بڑے بڑے فانوس لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ چھت بھی کیسی پیاری چھت ہوگی کہ جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کہ اچھا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خود کو وہاں محسوس کرو، جتنا تم اللہ تعالیٰ کی اس در کی دنیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو سوچو گے اتنا تمہارے دل میں عمل کا شوق بڑھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف اشارہ کیا، رات کا وقت ہوگا دیکھا ہوا. اس وقت آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. اور فرمایا کیا تم میں سے کبھی کسی نے ایسی رات میں جس میں کوئی بادل بھی نہ ہو چاند کو دیکھنے میں رکاوٹ محسوس کی؟ اسی طرح کل تم اللہ کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرو گے. اگر ایک انسان سوچے تو واقعی اس کا دل ہل جاتا ہے کہ اللہ تیری ساتھ میں تجھے دیکھوں گی. اس کے لیے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، لمبی دعا ہے جس کا ایک حصہ ہے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت. اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں. دنیا میں تو بڑی لگژریز کی عادی ہوں، بہت میری زندگی بہت اچھی تھی، وہاں بھی لگژری چاہتی ہوں. وَلَذَّتَ نَظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں، یعنی مجھے اپنے رخ انور کی لذت عطا فرما. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. جب اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس وقت وہ کسی اور نعمت کی طرف توجہ ہی نہ کریں گے. آپ سوچئے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طلب ہے. اگر کسی کو دنیا میں محبت نہیں ہے اللہ سے، وہ کہے گا اچھا ہوگا، دکھا دے گا، ٹھیک ہے. جس کو دنیا میں نماز کا شوق نہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، قرآن کا شوق نہیں جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کی ملاقات کا کیا شوق ہوگا. ایک روایت بڑی خوبصورت ہے حضرت جابر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. امیجن کریں ذرا کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، بس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب تبارک و تعالی ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے اور ان کو سلام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے رب کے جمال میں اس طرح غرق ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ ان کو گوارا نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈال دیں گے اور اس کا نور اور اس کی برکت اس کے اندر باقی رہے گی. الی ربھا ناظرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کے بعد وہاں جنت میں جو حالت ہوگی، ایک بڑی خوبصورت روایت کا خلاصہ ہے کہ جنتی ایک بازار میں جائیں گے، جیسے دنیا میں بازار لگتے ہیں جمعے کا، جنت میں بھی ایک بازار لگے گا. تو جب جنتی جائیں گے وہاں، تو وہاں ایک پورا بڑا سا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی بات جو اپنی صرف ہم تو سمجھ کے لیے کہہ رہے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا جنت کیسی ہے، لیکن تصور میں ایسا آتا ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیج ہوگا، بہت ہی خوبصورت محفل سجے گی، لوگ وہاں جا کے جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد ان کے اپنے چہروں کے اوپر اتنی روشنی اور اتنی خوبصورتی ہوگی کہ جب وہ واپس جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس تو وہ کہیں گے جب تم گئے تھے تو تم اتنے حسین نہیں تھے، لیکن تم آئے ہو تو تم اور حسین ہو گئے ہو. کیا وجہ؟ خوبصورتی کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہم خوش ہوتے ہیں نا، ہم کسی اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں ہمارا چہرہ کھلتا ہے. نعمتوں میں کیوں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے شادی کے بعد ایک دم لڑکیوں کی شکل بدلتی ہے نا، ایک دم نکھار آنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ انسان کو خوشیوں کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو جب وہاں جا کے اللہ کو دیکھنے سے چہرے پہ نور آئے گا، تو کیا دنیا میں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے نور نہیں آئے گا؟ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں، چمک دیکھیں، اطمینان دیکھیں، سکون دیکھیں. اور آپ محسوس کریں اس کو ایک اور اینگل سے کہ جس کو ملنے کی طلب ہوتی ہے نا، سب کچھ ہو لیکن دھیان ادھر ہی رہتا ہے، تڑپ تڑپ تڑپ. جس دن وہ بچھڑا ہوا مل جاتا ہے نا، تو بچہ بھی ماں کی گود میں سوچے سکون سے، اطمینان سے. کوئی سوچے بیوی شوہر سے کئی سال سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، باپ سے بیٹی گلے نہیں لگی، کتنی تڑپ ہوتی. آپ وہ وقت محسوس کریں جب آپ کے پیارے بھی آپ کے پاس ہوں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہمیں دنیا میں خوشی ہوتی ہے نا، وہ اپنے پیاروں کے پاس ہونے کی ہے. سچے کریں، آپ فنکشن سے بھی کیوں نہ جائیں، کہیں خوشی سے بھی ہو کے جائیں، جو ہی آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو ایک اطمینان کی خوشی ہوتی ہے. ایمان والے کی روح تڑپ رہی ہے، وہ بے چین ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدم کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی. ہماری تڑپتی بلکتی سسکتی ہوئی روحوں کو چین کب آئے گا؟ ہم جب اپنے رب کو دیکھیں گے. کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ کبھی باہر کو بڑا خوبصورت منظر دیکھے تو دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کریں گے تو تڑپ پیدا ہوگی. اب بالکل ہمارا سوچنے کا انداز بدل جانا چاہیے. ہمیں اندیشے نہیں لگنے چاہیے، ہمیں محبت ہو، خوشی ہو. کیا پتا کسی وقت بھی ہمارے جانے کا وقت آ جائے، تو کیا ہم اپنے رب کی ملاقات کی محبت میں جائیں گے یا ایسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. دنیا میں ایک معروف جملہ بنا ہوا ہے ہمارے کلچر میں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب ایک محبت کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے. اور حقیقت میں میں نے اس کو فیل کیا اور سائنس بھی اب اس کو پروف کر رہی ہے. یقین کریں آپ کا سیل فون کہیں بھی پڑا ہوا ہے، گھنٹی سب کی ایک ہی جیسی ہے. اب تو کئی ایسے فون آ گئے ہیں نا، گھنٹی فرق ہے، لیکن یقین سے بتا سکتی ہوں کہ جو ہی بیل بجتی ہے ایک دم لگتا ہے یہ اس کا فون ہوگا، اور بالکل اسی کا ہوتا ہے. 99% بالکل سیم لگتا ہے کہ یہ کس کا فون ہے، ایک دم جیسے دل میں ہلتی ہے بات. ایک تو نا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو ہوتا ہی ہے، یا ایک یہ کہ اس وقت کوئی فلاں کرتا ہی ہے، لیکن سم ٹائم اتنا انیوژل قسم کا ہو جاتا ہے کہ انسان خود ہی کانپ جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا. تو آپ ذرا اس بات کو لے، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آسمان پہ اللہ بھی آپ سے محبت فرما رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة. لیکن کچھ بد نصیب بھی ہوں گے، اللہ ہمیں دنیا میں نہ کرے ایسوں میں اور نہ آخرت میں ایسوں میں کرے. وجوہ یومئذ باسرة، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. باسرة اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہے، منہ بسورنا. کہتے ہیں یہ منہ کیوں بسور رہے ہو، یہ وہی لفظ ہے. منہ کے زاویے بنانے، ایسے شکل بنا کے دکھانی کہ خوش نہیں ہو. بعض بچے ماں کو دیکھتے ہی منہ بسورنا شروع کر دیتے ہیں، رونی شکل بنا لیتے ہیں نا، جو بالکل وہ منہ اس طرح سے بنا کے اور بالکل آنکھوں میں بھی آنسو آنے والے اور منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے. یہ ہے باسرہ، باسی. مجھے تو باسرہ لفظ سے باسی چہرہ سمجھ آتا ہے، مرجھایا ہوا، ہوائیاں چھائی ہوئی ہیں. اور حال کیا ہوگا؟ تظنو، گمان کرتا ہے. اَن یفعل بها فاقرہ، کیا آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا. اور باسرہ کا لفظ جو ہے نا، اس کے اندر سیاہی کا معنی بھی آتا ہے اور ترش روح ہونا، کالا رنگ بھی، شدید العبوس، تیوریاں چڑھی ہوئی، اور کالحتو آبستن، یعنی کالا سیاہ چہرہ ترش روح. اور فاقرہ کا لفظ کیا ہے؟ بہت بڑی مصیبت. فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو، یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے نا ہماری بیک میں، اس کو کہتے ہیں. فاقرہ کے لفظ سے پھر کیا مراد ہوگا؟ وہ حادثہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے. اور آج دیکھیے سائنس نے اس کو بتا دیا کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. بیک بون کے پرابلم اس وقت سب سے زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، کیونکہ کئی کئی گھنٹے مسلسل لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی ہے ہی صرف سٹنگ کی، موومنٹ کم ہے اور بیک بون کے پرابلم سامنے آتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس دن لگے گا کہ آج تو ہماری خوب ہڈی پسلی ایک ہوگی، چکنا چور کر دے گا، آج تمہاری ہڈیاں ٹوٹیں گی. کل اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی کو. تراقی، ترقہ وطن سے ہے یہ لفظ. ترقہ کہتے ہیں یہ ہڈی کو جہاں جان نکلتی ہے، ترخوا گلے کی ہنسلی، یہ جہاں پہ ہار پہنتے ہیں نا، یہ جگہ، اس کو ترخوا کہتے ہیں. بالکل جان کنی کا آخری وقت ہوتا ہے جب روح یہاں آ کے پھنس جاتی ہے. وکیل امن، پوچھا جائے گا کون ہے، کدھر ہے بھائی، کوئی ہے راق جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو. راق کیا ہے؟ رقیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، سورت الفاتحہ کا نام بھی ہے کہ رقیہ، پھونکی جانے والی. تو اسی سے لفظ راق فاعل کا وزن ہے جو پھونکے، جھاڑ پھونک کرنے والا، اشارہ ہے ایسے لوگوں کا جو کہ مختلف بیماریوں کے موقع پہ جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا بیماریوں سے صحت کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جان جسم سے نکلتی ہے تو ان سے پوچھو کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ڈاکٹر، حکیم، کوئی اسپیشلسٹ، کوئی سرجن، کوئی سائیکاٹرسٹ. آپ دیکھیے آج ڈاکٹرز کے بھی تو کتنے مختلف درجے ہیں نا. آپ سوچیں ذرا موت کتنی بڑی حقیقت ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹرز جمع کر کے ایک بڑا آپ گروپ بنائیں اور ان میں سے بہترین انسانوں کو جمع کر لیں کہ آؤ اس جاتے ہوئے بندے کی روح واپس لے آؤ یا اس کو جانے سے روک دو. کتنی ترقی ہوئی آج میڈیسن میں، میڈیکل لائن کتنی آگے چلی گئی، لیکن آج تک مرتے ہوئے بندے کی روح کوئی نہیں بچا سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں اپنا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی روح چلی گئی، نبی نہیں بچا سکے. لوگ آج کہتے ہیں نا بزرگ بچا لیں گے، فلاں کو کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بچہ اپنے ہاتھ میں گود میں آپ رو رہے ہیں لیکن اس بچے کی روح نہیں بچا سکے. جب یہ سفر شروع ہوتا ہے پھر چل پڑتا ہے. وَظَنَّنَّهُ الفراق، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ گئی، اب سب سے جدائی ہے، اس دنیا سے کٹ کے ایک دوسری دنیا کی طرف جانے والے ہیں. کتنی سخت جدائی ہے یہ. آپ سوچیے اگر یقین نہ ہو دوبارہ ملنے کا تو صبر آئے. میں کبھی کسی غیر مسلم یا ایسا شخص جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے مرنے کی خبر سنو تو میں سوچتی ہوں کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو صبر کیسے آتا. ایمان تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کوئی بات نہیں، موت فنا تو نہیں ہے، ادھر جا رہے ہیں اس کمرے میں جا کے مل جائیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم چلے گئے ہم آ رہے ہیں. قبرستان میں جا کے یہی دعا کرتے ہیں نا کہ تم آگے ہو ہم پیچھے ہیں، سکون ملتا ہے، کوئی بات نہیں. یقین سے جڑنے کے بعد آپ کو موت بری نہیں لگتی بلکہ آپ کو ایک حساب سے لگتا ہے کہ چلے یہاں تو اتنی تکلیفوں میں تھے، یہاں تو اتنی مشکلات میں تھے، ہم جانے والے ہیں، جا کے مل جائیں گے. لیکن دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. ظننہ الفراق، کوئی بھی تو نہیں ساتھ جاتا، کہو چلو آؤ پھر ساتھ چلو، تم بھی دفن ہو جاؤ، چلو قبر میں، پھر تو کوئی نہیں آئے گا. اتنی بڑی جدائی ہے یہ. لیکن یہ جدائی بہت چھوٹی لگتی ہے جب آخرت یاد آتی ہے، جب یقین آتا ہے. میں نے محسوس کیا کہ قرآن سے شعوری سفر جو ہوتا ہے نا، آپ کے دل سے موت، قبر اور اس کی وحشت دور کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتی کہ ڈر نہیں آتا، قبر سے ڈرنا چاہیے، موت سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے سے مراد یہ کہ اعمال کچھ نہیں ہے، لیکن جدائی ابدی جدائی نہیں ہے. وَظَنَّنَّهُ الْفِرَاقُ، ہر مذہب نے مرنے کے بعد روح کے الگ ہونے کے مختلف نظریات کیے. ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ روحیں جاتی ہیں لیکن پھر پلٹ آتی ہیں. کس طرح؟ جب ہم ان کی پسند کے کھانے پکاتے وہ لوٹ آتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ روحیں پلٹ کے کسی دوسری شکل میں آ جاتی ہیں، مثلا اگر نیک تھا نا تو وہ کسی اچھی چیز میں آ جاتا ہے، اور اگر بد تھا تو مسئلہ جیسے ان کا عقیدے میں، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ کہ کتے ہیں مثال ہے، خنزیر ہیں، گندگی کھانے والے جانور ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پچھلے جنم کے بد لوگ ہیں، اس دور میں اللہ نے ان کو کتا یا اس طرح کی چیز بنا دیا. اسی طرح جو اچھی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی دور کے نیک لوگ ہیں. ایک جملہ تو آپ بھی گانوں میں سنتے ہوں گے کہ جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا، یہ کتنے جنم اور کتنے ساتھ ہیں. تو بات کیا ہے؟ ظَنَّنَّهُ الْفِرَاقُ، فراق، فرقت، جدائی کی گھڑی. وَتَفَتِ سَاقُ بِسَاقُ، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ. ساق پنڈلی کو کہتے ہیں. مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ٹانگوں سے نکلتی ہے، ایک اشارہ ادھر اس کی طرف ہے. پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے. عرب کا محاورہ تھا یہ، کسی کی بہت بڑی مشکل کو پیش کرنا ہوتا تھا نا تو کہا کرتے تھے وطفت ساق و بساق، جان بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوگی، دنیا کی زندگی کے آخری لمحوں کی شدت ہے اور آخرت کی زندگی کے ابتدائی لمحوں کی شدت مل جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو ساق ہیں ادھر، ایک دنیا کا عالم اور ایک آخرت کا، ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ وقت، دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن. ایسے سوچیں کہ آپ یہاں سے پلین پہ بیٹھتے ہیں، مثال ہے یو کے جاتے ہیں، یہ آج یہاں آپ کا آخری دن ہے، لیکن یو کے جو ہی پہنچ جائیں گے، لندن پہنچ جائیں گے آپ، تو وہاں کا وہ پہلا دن ہوگا. یعنی موت اتصال ہے، دو چیزیں جڑتی ہیں. ٹرین کے دو ڈبے جہاں جڑتے ہیں اس کو امیجینیشن میں لائیں، میگنیٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈبے آپس میں جڑتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر. اللہ تعالیٰ دو مختلف جہانوں کو ملا رہے ہیں. اسی طرح بعض کہتے ہیں وطفت ساق و بے ساق کا مطلب کیا ہے، کہ انسان میں اس وقت اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس کی وجہ سے وہ ٹانگیں کھول بھی نہیں سکتا. آپ فیل کریں جب بہت تھکے ہوتے ہیں نا، تو آپ ٹانگوں کو سکیڑ کے اکٹھا کر کے نا پھر لیٹتے ہیں. سب سے زیادہ تھکن شاید ٹانگوں کو ملتی ہے، جب ہم بہت زیادہ موومنٹ کرتے ہیں، مرتے وقت انسان کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں. اس دنیا کا بوجھ سہار ہی نہیں سکتا ایک انسان. الا ربی کا یوم اذن المساق، اس سے ناب کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے. ساق یسیق، اب رب کی طرف چلنا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. دن میں پانچ بار بلاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ میری طرف، آؤ میری بات سنو، آؤ سنو. کتابیں بھیجی، انبیاء کرام بھیجے، خیر حجت تمام کی، لیکن تم نہ آئے. اور آج تو تمہیں اپنے رب کی طرف کوچ کرنا ہی ہے. اور حالت کیا ہے، یہ بڑی بری ہے کہ فلا صدق ولا صلا، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی. آگے نہ نماز کی بات. دنیا میں ہم دیکھیں کسی کو حساب دینا ہوتا ہے کتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ اگلی چند آیات ساری ابو جہل کے بارے میں. مشرکین مکہ کا سربراہ اور نمائندہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ تحقیر آمیز قسم کا سلوک کرتا تھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ پاس اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود کر رہا تھا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے دوران آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا، جاتا تھا کہتا تھا آج دیکھنا جب سجدے میں جائیں گے نا تو ان کے اوپر اوجڑی ڈال دوں گا. پھر ایک موقع پہ گیا اور وہاں سے اس کو ایک دم جیسے آگ کی لپٹ پڑتی ہے نا وہ پڑی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں اس شخص نے جس نے نہ تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نماز پڑھی، بلکہ نماز پڑھنے والے کو ولکن کذب و تولا، اس نے حق کو چھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا، بٹ بڑھاتا ہوا گیا گھر، گیا کیا مشکل ہے، ان کو تو یہی چاہیے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو دین والوں کی محفلوں سے اٹھنے کے وقت بے دین لوگ کرتے ہیں، جا کے مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بہت نیک بن رہے تھے، دیکھو یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا لک فاولا، خرابی. یہ جو لفظ اولا ہے نا، یہ ویلن سے ہے، ویل وادی کو کہتے ہیں، اور چار دفعہ یہاں اولا کا لفظ آ رہا ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک الاولا. کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں چار اولا کیسے ہیں. نمبر ایک، مرنے کے وقت کی خلاقت، جو نمازی نہیں ہے، جو تصدیق نہیں کرتا، موت کے وقت اس کے اوپر ہلاکت ہے. دوسری ہلاکت کیا ہے؟ قبر کی، عذاب قبر. تیسری ہلاکت حشر اور نشر کے وقت، اور چوتھی ہلاکت ہے جہنم کے داخلے پہ. کہاں بچیں گے؟ ایک سیکیورٹی سے مشکل سے گزرے نہیں اگلی تیار. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا أَن طَبَق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کی کوئی بات نہیں، کوئی اس کی سے نہیں ہے. ایسی صدا کہتے ہیں وہ اونٹ جو کسی چرواہے کے بغیر ہی کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کو ابلن صدا کہتے ہیں، ابل اونٹ کو کہتے ہیں. محمل کے معنی میں آتا ہے ایسی چیز جس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے اور نہ اس کو کسی چیز سے منع کیا جائے۔ ہوتا ہے نا غصے کا ایک آخری درجہ، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا، آپ اس کو کام کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہ کہا جائے، مجھے کسی چیز پہ روک ٹوک نہ دی جائے۔ اتنا کچھ اللہ نے دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اتنی صلاحیتیں دی، کیا کہتا ہے کہ یہ ساری میں اپنے لیے استعمال کروں گا؟ الم یک نطفتم من منی یمنا، کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ نطفہ کا جو لفظ ہے یہ قطرے کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے آپ پانی پیتے ہیں نا گلاس میں، تو آخر میں جو ایک دو قطرہ رہ جاتا ہے نا، اس کے لیے لفظ نطفہ آتا ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز۔ آگے بھی صورت میں آنے والا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا کہ انسان تم اتنی چھوٹی چیز سے پیدا کیے گئے ہو، تم کیا تھے آج کیا بن گئے ہو، سوچو کل کیا بنے گا تمہارے ساتھ۔ ثم مکان علقتن فخلق فسوا، پھر اس سے وہ ایک لوتھڑا بنایا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسے دو قسمیں بنائی، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ سوچو ایک پانی کا قطرہ اتنی شکلیں کیسے بدل جاتا ہے، کیسے اس سے بال بن جاتے ہیں، کیسے ہڈیاں بن جاتی ہیں، کیسے اس سے سکن بنتی ہے، کیسے اس سے خون کے اندر آنتریاں بنتی ہیں۔ آپ سوچیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ روٹی پکاتے ہیں نا، بنیادی چیز تو آٹا ہی ہے نا، آٹا آپ پکا لیں، گول پکا لیں، گوند لیں، اس کی لمبی روٹی بنا لیں، آٹا تو آٹا ہی ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ آٹے کی روٹی پکائیں اور وہ بعد میں آم بن جائے، یا آپ روٹی پکائیں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر اسٹرابری کا ٹیسٹ آ گیا؟ آٹا تو آٹا ہی ہے، پانی کا قطرہ ہے۔ برف کی آپ ایک پوری ڈلی لیں اور اس کو ایک انسان کے سٹرکچر میں رکھ کے فریز کر لیں، نکالیں گے بالکل برف کا پانی ہے، جو ہی میلٹ کریں گے وہ پانی ہے۔ لیکن ہمارے جسم میں کتنی مختلف چیزیں، آپ دیکھیے، ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، کئی ہمارے بال ہیں، کانوں کی ہڈی دیکھیں کیسی ہے، کرکری سی ہڈی ہے، ہم اپنے ہاتھوں کی لائنوں کو دیکھیں، یہ سارا کیسے چینج ہوتا ہے؟ کوئی ماں ہڈیاں نہیں کھاتی کہ اس سے بچے کی ہڈی بنے، یہ سارا کیسے ہو رہا ہے؟ اتنی ناممکن چیز ممکن میں بدل گئی۔ جیسے کسی بچے کی گڑی ہو تو وہ بیٹھی بیٹھی گڑیا ایک دم اس کے اندر پھپھڑے بن جائیں، اس کے اندر بال لگ جائیں اصلی، ہماری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا جو ذات اتنا کچھ کر سکتی ہے، چمکتی ہوئی آنکھیں، آنکھوں کی چمک ہی دیکھیں، ہوتا ہے موٹ آنسو نکلتے ہیں، کہاں سے یہ پانی آتا ہے؟ اللہ نے اتنی پیاری چیز بنائی کہ اس کے اندر بولنا، آپ بچے کو ڈانٹے وہ رونے لگے گا، پیار کرے مسکرانے لگے گا، اس کے بال کھینچے وہ رونے لگے گا، اس کا پاؤں مروڑے وہ چیخنے لگے گا۔ یہ ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں کیسے دے دی؟ علیس ذلک بقادر، کیا پھر وہ قادر نہیں ہے؟ علی ان یحیی الموتا، کہ وہ مردوں کو پھر زندہ کر لے۔ بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو دونوں ہی مشکل ہے، لیکن نئی چیز بنانی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اسکریچ سے کوئی چیز بنائے دماغ ہی نہیں لگتا، بنی ہوئی چیز سے آئیڈیا مل جاتا ہے، یہاں کر لیتے ہیں، وہاں کر لیتے ہیں، یہ کر کے جوڑ توڑ کر لیتے ہیں۔ عقل کے لیے دونوں ہی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری عقلوں میں لانے کے لیے اللہ بتاتے ہیں کہ جو کالی اندھیری کوٹری سے کتنی پیاری تصویر کو بولتی، کھاتی، پیتی، سونگتی بنا سکتا ہے، پھر بتاؤ کیا وہ دوبارہ تمہیں دنیا سے بھیجنے کے بعد ایک نئی زندگی نہیں دے سکتا؟ پوری سورت کا تھیم یہی ہے کہ مرنے کے بعد جیو گے۔ آپ سوچیں، خود کو یقین دلائیں، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کچھ اور سال جی لیں گے بالفرض، اللہ کو پتہ ہے مہینے بھی جیئیں گے کہ نہیں، دن بھی ہمارا اگلا آنا ہے کہ نہیں، لیکن ایک ایزیوم کر لیتے ہیں ہم سب، ایک ایوریج زندگی 63 ایئرز کی، عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے وہ ہماری عمروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کرائیٹیرین ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی ایج کو دیکھے، 63 پہ رکھے۔ میں عموماً کبھی شعور ہو، ویسے کم ہی سوچتی ہوں چیزوں پہ، لیکن میں حساب کتاب میں اس طرح مجھے دماغ لگانا مشکل لگتا ہے۔ لیکن مثلاً آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم سب اپنے لیے کرائیٹیرین بنائیں، 63 ایج، آپ اپنی نوٹس میں ایک لائن کھینچیں اور گراف میں اوپر 63 لکھ دیں. اس کے بعد آپ نیچے ایک بالکل باٹم پہ زیرو بنائیں جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے یا ایئر آف برتھ ہے, اور اس میں ڈالیں آج جہاں کھڑے ہیں آپ, 25 سال کے ہیں, 30 کے ہیں, 35 کے ہیں, 40 کے ہیں, جس ایج پہ آپ ہیں نا آپ اس کے بعد اب اوپر کے خانے گنیں. زیادہ گزر گئے ہیں 63 سے یا کم ہے, برابر کے ہیں. میں کہتی ہوں جو چلتے چل ہی پڑتے, پچھلے 10 سال سوچیں تو ایسے ہی لگتے ہیں گزر جاتے ہیں. آج اگر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ میں 20 کا ہوں تو بس ایک پلک جھپکیں گے تو آپ 30 کے ہو چکے ہوں گے. ہر آنے والا دن ہمیں ایک اصل چیز کے قریب کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے سوچ کے دیکھیں تو انسان کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری دنیا تو اچھی ہے ہی, اللہ اس کو شکر والی کروا دے اور آخرت اچھی کر دے. اصل زندگی آخرت کی ہے, اس کے بغیر اگر اس کی قیمت کے اس کے سودے پہ اگر ہم نے دنیا لی تو یہ نقصان کا سودا. تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي dear sisters, كيسي لگي سورة القيامة؟ جی پلے پوری تلاوت نہیں کر سکتی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے آپ کا, ریڈی اینڈ ہو رہا ہے 3 منٹس میں. انشاء اللہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن بھی, ولا اقسم ہوں, نہیں میں قسم کھاتا نفس لوامہ کی, ملامت کرنے والے کی. کیا سمجھتا ہے انسان کے ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم اس کی ہڈیوں کے. یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا نا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. جی بلا قادرین علی نسوی بنانا, کیوں نہیں قادر ہے اس بات پر کہ ہم درست کر دیں گے اس کے پور پور کو. موت کی کیفیت کی ڈیٹیل بہت ڈرنے والی. جی دیکھیں یہ جو شروع والی آئی اس پہ ضرور غور و فکر کرے گا. جو ابھی اس ویک کا جو لیسن تھا 3 ڈیز کا, اس پہ خاص کر یہ بھی دیکھیں, سر مزمل دیکھیں, المدثر دیکھیں. ابھی یہ جو ابھی آیت نمبر 4 ہے, کیوں نہیں قادر ہم اس بات کا کہ ہم درست کر دیں اس کے یہ فنگر ٹپس کو. فنگر ٹپس دیکھیں ساری الگ ہے نا. قیامت کے خوف سے اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھیں ایک اور چیز میں رکھیے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دن قیامت کے دن حساب. حالانکہ جب ایک انسان کو موت آ جاتی ہے نا اس کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے اعمال کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ جب اس کو کوئی موقع ہی نہیں ملے گا, نہ وہ روزے رمضان کے رکھ سکے گا, نہ وہ نفلی عبادت کر سکے گا,
نہ وہ حج کر سکتے ہیں، نہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو اس نے کرنا تھا اس دنیا میں کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، دائیں ہاتھ میں دینے والا بنائیں. جی باقی لوگ کمنٹس نہیں دے رہے، کدھر ہیں؟ بہت کم اسٹوڈینٹس جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں، سوائے تین چار کے بعد کوئی بھی نکالا. خیریت ہے نا، سب ٹھیک ہے؟ فنگر ٹپس کی ایگزامپل بہت اسٹرانگ ہے. جی ابھی دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر جو لوگ یورپ میں آگے پیچھے جا رہے ہیں، فنگر ٹپس بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے لیے جاتے ہیں، اب تو پاکستان میں بھی ہے یہ چیز چل پڑی ہے. جو آپ اپنا کارڈ بنواتے ہیں، آئی ڈی کارڈ ہے تو اس سے اب کر رہے ہیں. پھر آپ کی ڈنگس فیو ڈیز آخر آف فار ایور یعنی سبحان تعالیٰ فار گیو اوور شارٹ کمنگ ہیئر. جی آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بہت کم دن ہے اس دنیا میں، اور بلکہ کوشش کرنی ہے دنیا. اچھا یہ دنیا آپ نے لکھا تھا، اس لیے پھر میں نے بھی کچھ اور لکھ دیا. ٹھیک ہے دنیا لکھا آپ نے، جزاک اللہ ہے. واقعی یہ دنیا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا بہت کم دن کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا، خاص کر یہ جو دعا ہے نا، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، ٹھیک ہے؟ اللہم اخلصنا لوجہک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ پھر استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کافی ساری دعائیں بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تسبیحات کرنا، تحلیل، لا الہ الا اللہ، بہت افضل دین کلمہ ہے. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا کوئی ٹائم بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اگر ہم کام کریں تو ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اور یہ جو آیت نمبر 14 ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے. اس آیت پہ لازم غور و فکر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اپنی ذات سے آگاہ ہے، وہ کیا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کس نیت سے کون سا کام کر رہا ہے. اور ایک اور چیز، قرآن پڑھتے بعد جلدی سیکھ جاتے ہیں، تھوڑا لیٹ سیکھتے. یہاں پہ بتا دیا گیا نا، آیت نمبر 20، کل بل تو شیخ بون العاجلہ. جی جی بالکل بالکل. دیکھیں بہت زیادہ اس میں عمل کی باتیں ہیں، لیکن ہم آلریڈی آیات کو دیکھ لیں، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، اس سے زیادہ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی تازہ کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اتنا ماشاء اللہ ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا. کوشش کرنے دیکھیں، قیامت کا خوف جو بتایا جا رہا ہے کہ ران کے اوپر ران چڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، پنڈلی کے اوپر پنڈلی چل جائے گی، کیونکہ اتنا زیادہ اس کی دہشت ہوگی، خوف ہوگی. ابھی اور آیات آئیں گی آگے بھی نا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے اعمال کو، خاص کر جیسے نماز کا بتایا نا، فلا 31 آئے گا نا، فلا صدق ولا صلى، پس نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کوالٹی نماز، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب جو ہے آسان لے اور ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر. ہاں جی، اور دیدار کی جو بات ہوئی ہے، دیدار کب نصیب ہوگا؟ جب ہم ایسے مال کریں گے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ ذات ہے نا، تو وہ عام لوگوں سے نہیں ملیں گے. شوق ہوگا، ابھی سے شوق پیدا کریں اپنے اندر. سارے دیکھیں یہ سوچیں، یہ بھی ہے نا دعائیں آپ کو شیئر بھی کر، میں پڑھتی ہوئی ہوں نا، اللہم اخلصنا لوجهک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. خالص کرنا، دل سے مانگنا، اس کے جتنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دیے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ان پہ عمل کرنے والے بنیں، ٹھیک ہے؟ باعمل، زبان سے، اخلاق سے، اعمال سے، چلنا پھرنا، ہر چیز میں صبح شام کی دعاؤں کو اپنی روٹین بنا لیں. حفاظت کی دعائیں ہیں، پھر سونے کی، جاگنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، واپس آنے کی، واش روم جانے کی، جو بھی جتنا کر سکتے ہیں نا، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کلاس کا. جزاک اللہ خیر. کوشش کیجیے گا 4 days جو آپ کو بینک کے مل رہے ہیں اس کو ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں جب فری ہو گئے ہیں ہم اپنے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اس کو کسی نظر سے تدبر کیجیے گا. کائنات میں غور و فکر کریں، باہر نکلتے ہیں، گھر ہیں، تب بھی ہر کام آپ اس نیت سے کریں کہ مجھے اس کا اجر ملے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس سے ہم ہمارے لیے اذیت کا باعث بنے، ہم دوسروں کو دیکھیں کوئی بھی. اچھا آپ نے ٹیوزڈے کو مجھے آپ کو کہنا محاسبے کے پوائنٹ تھوڑے پلیز ضرور بتائیے گا کہ کون سا تھا آپ نے جس سے آپ نے چینج کیا ہے. کیونکہ میں کوشش کروں کہ آئندہ آپ کو کلاس میں مائک بھی دوں, مائک لے کے آپ شیئرنگ کیا کرے مینٹلی آپ لوگ تیار رہیے گا. نیکسٹ کلاس سے آپ سب سے میں بلکہ نام لے کے بلاؤں گی کلاس میں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ اب اینڈ کر لیتے ہیں کلاس میں. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.